لبيك لا شريك لك لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. كيفين اپ لوگ سب؟ جی سب خیریت آخر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں بھی رکھیں اور نیکیوں میں ہی رکھیں. جو اچھائیاں ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں ہم ان میں رہیں، نہ کہ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہوں. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. میں بھی خیریت سے ہوں. انشاءاللہ آپ کے اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. سب لبیک مارٹ کریں گے. فضا فرحان، سائمہ ظفر، امین مسانی، فاریہ بیگ، ارشیہ بیگم، جبیریہ غزنفر، حمیر اسحاق، زریمہ محمد، عشرت سلطانہ، سمینہ اقبال، شیلا نورین، حاجرہ عمران، تمیز النساء، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم، سمری سلطانہ، فوزیہ خالد، بیبی عالیہ محمد، سامہ سعید، رضیہ غازی، کوثر ایوب، مسز سغرا یاسر، شفقت نواز، زمر تدین، شازیہ ممونہ، سائمہ کرنی، شہلا، سمرین برہان، سمیہ خان، شمع شہباز، مسعودہ فاطمہ حسین، سیما گل، سعیدہ نائلہ. سو الحمدللہ اٹینڈنس کمپلیٹ. اور اب یہ کہ آپ میں سے کون ریڈی ہے آج اپنی آیا شیئر کرنے کے لیے؟ کون ریڈی ہے فیورٹ آیا شیئرنگ کے لیے؟ سسٹر سمینہ آپ ریڈی ہیں آج؟ آپ شیئرنگ کر سکتے ہیں آج؟ ٹھیک ہے. تو آئی تھنک سسٹر سمینہ آپ کو کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ کے پاس مائک ہے، تاکہ پھر کافی دن ہو گئے نہیں سنا آپ کو. انشاءاللہ سسٹر جبیریہ میں مائک فری کرتی ہوں، پلیز مائک لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ربو کے اندر سے جو ایک آیا، جب میں بار بار اس لیسن کو ریوائز کیا تو جس سے میرا تھوڑا سا دل تھوڑا سا شدر صدر ہوا، وہ 102 آیا تھی. اور اس کے بارے میں ہم نے واقعہ سنا تھا ایک صحابی کا، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے قرآن کے اندر ڈھونڈ رہا تھا کہ میرے میں کون سی آیت، یعنی کہ کون سی آیت مجھ پہ فٹ آتی ہے، کہ قرآن کے اندر فی ذکرکم تمہارا ہی ذکر ہے اس قرآن میں. تو وہ جب ڈھونڈ رہے تھے تو یہ آیا تھی کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا اور انہوں نے ملا جلا لیا اچھے عمل کو اور دوسرے برے عمل کو. تو اس کے بعد جو یہ ورڈز تھے کہ اصل اللہ ان یتوب علیہم، کہ قریب ہے کہ اللہ ان پہ ان سے مہربان ہو جائے گا. تو اس پہ عمل کے لیے میرے لیے یہ بات تھی کہ دین پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ہم دین پڑھتے ہیں کانشیسنیس آتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی برائیاں بہت بڑی بڑی لگنے لگتی ہیں. اور سم ٹائمز ہم اپنے خاندان میں، اپنے برادری میں، اپنے دوستوں میں کچھ برائیاں دیکھتے ہیں تو تھوڑی سختی آنے لگتی ہے کبھی شروع میں. جیسے نیا نیا دین ہوتا ہے تو ذرا سخت کپڑے کی طرح ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی بات کی. تو یہ آیت جب میں نے اس لیسن کو ریوائز کیا تو مجھے بہت مزہ آیا یہ پڑھ کے کہ میں کیوں کسی کے بارے میں کچھ ایسا سوچوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اچھے عمل اور برے عمل کو ملایا جلایا ہے، تو ان قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. تو مجھے اس کے بارے میں پھر سوچنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے ان کو بلاتے رہنا ہے، مجھے اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو بلاتے رہنا ہے اور ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے اپنے بارے میں بھی کہ اللہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جو گناہ ایسے گناہ جو مجھ سے ہو رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ڈفرنٹ ٹائپ کے ہوں اور جو ان سے ہو رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ڈفرنٹ ٹائپ کے ہوں، تو اللہ سے اس بات کی سچی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں اور اللہ ان کو بھی معاف کر دیں. تو اپنے دل کو بدگمان نہیں کرنا، اپنے دل کو برا نہیں کرنا، کسی کی بھی کوئی برائی دیکھ کے بھی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اور اصل کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کرتے جائیں، سکھاتے جائیں، سیکھتے جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا جی، اوکے. الحمد للہ میری اسٹریم اسٹک ہو گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا مائک آن ہو گیا ہے. الحمد للہ. یس شیور سسٹر جویریہ، ہمارے پاس ٹائم ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے شیئر کیا، رادر ویری گڈ ریمارک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم سوری میرے پاس وائس بریک تھی, میں نہیں سن سکی کہ آپ نے کیا کہا, تو سوری فار دا ڈیلے ہیئر. لیکن انشاءاللہ دی آیا نمبر 111 جو ہے وہ بھی اگر ہم اس کو مارک کرنا چاہیں, میں صرف یہ شیئر کرنا چاہی تھی کہ اگر ہم اپنے لیے ان ورڈز کو ہائی لائٹ کر لیں جو ٹورڈز دی اینڈ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنے جان اور مال اللہ تعالیٰ کے سے اللہ تعالیٰ سے ٹریڈ کر لی ہیں جنہ کے بدلے, اور یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, تو جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو وہ مارتے بھی اور مارے بھی جاتے ہیں. تو کسی بھی بات میں, کسی بھی حالت میں مومن کے لیے مطلب غم کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایک بھلائی اس کے لیے انتظار ہی کر رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی اس کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو بھی مرحبا, اور اگر نہیں آتی تو بھی مرحبا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کتنی کتابوں میں بھی اس کا ذکر کر دیا, اور یہ لفظ میں نے اپنے لیے ہائی لائٹ کیے تھے اور لکھے تھے کہ ان کو یاد کر کے جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو ہم ایک دوسرے کو کہہ سکیں تواصو بالحق و تواصو بالصبر کے زمرے میں, کہ فستب شروع کے خوشیاں میں ناؤ بے بائی اکم الزی بایا تم بھی, کہ اپنے سودے پر جو سودا کیا تم نے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور کے ساتھ یہ سودا کرنے والا بنائے کہ ہاں ہم نے قرآن پڑھنے کا سودا کیا, یس ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, یس ہم قرآن پڑھ کے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, یس اس کے راستے میں جو سیکریفائسز آئیں گی وہ ہم دیں گے, اور اگر کبھی کوئی ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنا بھی چاہے, کوئی زمانے کے حالات یا کوئی بھی واقعات یا کوئی بھی چیز ہمیں تھوڑا سا بھی پیچھے روکنا چاہے, تو ہم ایک دوسرے کو اس بات سے ریمائنڈ کریں کہ فستب شروع, تو غم کیسا مسکرائیں, خوش ہو کے کام کریں, کیونکہ اپنے سودے پر کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, کیونکہ کوئی چھوٹا موٹا سودا نہیں ہے. اس کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفوز العظیم, بہت بڑی کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی آواز ٹھیک ہے میری طرف سے؟ الحمدللہ بہت اچھی شیئرنگ سے سجا ویریا, ماشاء اللہ یہ ہم سب کے لیے ایک انسپائریشن اور موٹیویشن ہے کہ جس طریقے سے یہ ہمیشہ آگے رہتی ہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی ایک ریمائنڈر شیئر کرنے کے لیے, کیونکہ انسان کی طرف سے ایک اچھائی آگے چلی جائے, میرا صدقہ جاریہ سٹارٹ ہو جائے. تو ماشاءاللہ ویری گڈ پوائنٹس, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح یہ شیئرنگ کرتی ہیں, جس طرح سے یہ پوائنٹس نکال کے ہم سب کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں, تو ایسے ہی ہم بھی انشاءاللہ ہم اسے ہر ایک کریں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ہمیں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ بہت ریگولرلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور کچھ ہیں کہ جو تھوڑا تھوڑا کم کرتے ہیں, پر اسٹل وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک ہی لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں نا. یا ایک نصیحت بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے, صحیح بات ہے. اور آپ کو سوچنا کہ ایک عمل اگر آج آپ کی ایک بات سن کے کوئی ایک عمل کر لے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں, رائٹ. ایک چھوٹی سی نیکی بہت بہت زیادہ ریوارڈ لے کر آ سکتی ہے قیامت کے دن, تو نیور بی لٹل اینی تھنگ. الحمد للہ, تو ان شاء اللہ یہ کہ ہم اپنا پھر نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں خلاصہ قرآن کا, تو آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے ان شاء اللہ. اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پارٹ نمبر 11 ہے, اور اس کا سیکنڈ روب ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 11ویں پارے کا دوسرا رب دیکھیں گے, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 124 سے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. اور جبکہ نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی تم میں سے کس کو اس سورت نے ایمان میں بڑھا دیا. یہ منافقوں کی اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی تھے, چونکہ دل دماغ کہیں اور ہوتا تھا, دل میں سیکھنے کی طلب تو ہوتی کوئی نہیں تھی, سیکھنے نہیں بلکہ سکھانے کی نیت سے آئے ہوتے تھے, تو پھر آپس میں کنکھیوں سے باتیں کرتے تھے. کوئی فائدہ ہوا سورۃ توبہ پڑھ کے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فائدہ ایسے لوگوں کو نہیں ہوتا جو ایسی باتیں کریں, بلکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, بس وہ لوگ جو ایمان لائے بس ان کو زیادہ کرتی ہے یہ ایمان میں, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ قرآن سے فائدہ ان کو ہوگا جو ماننے کی نیت سے بیٹھے ہوں گے, اور جب ایمان بڑھتا ہے تو دل خوشیاں مناتا ہے, خوشخبریاں آتی ہیں دل میں. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, بس وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے بس زیادہ کرتی ہے ان کو گندگی میں ان کی گندگی کے ساتھ, فما تو وہ ہم کافرون، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ جیسے بارش پھولوں کی کیاری پہ پڑے تو خوشبو اٹھتی ہے، وہی بارش جب کچرے کے ڈھیر پہ پڑے تو بدبو کے پھبوکے اٹھتے ہیں۔ قرآن کا بھی یہی حال ہے، ایک ہی پانی ہے، ایمان والے دل پہ پڑتا ہے تو عمل کی خوشبو بھرتی ہے، اور گندی اور بغض اور نفرت اور حسد اور رقابتوں والے دل پر قرآن پڑتا ہے تو وہاں سے اور بدبو آتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں ایک بار یا دو بار، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے؟ ولا ہم یذکرون، اور پھر بھی وہ ہوش میں نہیں آتے۔ اس آیت کو سوچ کر ہم اپنے انفرادی حالات کو دیکھیں، ہر سال کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایک بھی چوٹ نہیں پڑی، کوئی ہمارا قریبی مر جاتا ہے، کبھی کوئی صدمہ، کوئی چوٹ، کہیں مال کا گھاٹا، کہیں کچھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھلتی، ہم ایسے وقت میں اس بات میں پڑ جاتے ہیں، نہیں وہ یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کہ نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو نظر کرتا ہے ان میں سے بعض کا بعض کی طرف، یہ ان کے کنکھیوں سے دیکھنے کی باتیں، دلوں میں چھپایا ہوتا ہے نا کچھ۔ اب آیتوں میں منافقوں کے حالات آتے تھے تو کنکھیوں سے دیکھتے تھے، گویا کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں، دیکھو دیکھو ان کو کیسے پتا چلا، پھر آپس میں کیا کہتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کر لے، حل یا راہ کو منا حدن، تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں، چپکے چپکے قرآن کی کلاس میں بھی باتیں کریں یا لکھیں یا کچھ کھائیں، پھر چپکے سے دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کسی نے ہمیں دیکھا تو نہیں، تم منصرف ہو، پھر پلٹ جاتے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ تو سنجیدہ ہو کے قرآن نہیں سنتا نا، اس کو قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے وہ کیا پلٹے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹا دیا، یعنی تم گئے نہیں ہو، بھیجے گئے ہو۔ کیوں؟ وجہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ وہ قوم ہے جو پڑھ نہیں سکتی، فہم نہیں رکھتی، فقہ نہیں ہے۔ یہ ایسی جیسے چار سال ایک ہی کلاس میں رہنے والے طالب علم کا نام کاٹ دیا جائے، لے جائے اپنے لاٹلے کو، یہ نہیں پڑھے گا، لا يَفْقَهُونَ۔ یہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، لوگوں آ گیا تمہارے پاس رسول تمہارے اپنے ہی ہم نفسوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت شاک پہنچتی ہے اس کو وہ چیز جو تمہیں دکھ دے۔ اللہ کے نبی کو خوشی نہیں ہوتی تمہیں برے حال میں دیکھ کے، اور کیا خوبی ہے کہ حریص علیکم، تم پر اس کو بڑی حرص ہے، کس بات کی؟ کہ تم اللہ کے پیارے بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر شفقت فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی کی شخصیت کو ایسے کھول کے اللہ نے رکھ دیا، یہی شخصیت ایک ماں اور باپ اور ایک استاد اور ایک لیڈر کی ہونی چاہیے، دونوں آنکھوں سے دیکھے، حرص بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تکلیفوں پہ دل بھی چلے۔ اس کے بعد آخری آیت جس کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ تین آیتیں ہوتی تو میں اس کو ایک الگ صورت میں لکھوا دیتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر بھی اگر منہ پھیر جائیں تو کہہ دیجئے مجھ کو اللہ کافی ہے، نہیں ہے کوئی مگر وہی، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے عرش کا رب ہے۔ نہیں دیتے ساتھ نہ دو، جاتے ہو چلے جاؤ۔ یہ منافقوں کے اوپر آخری چوٹ ڈالی گئی، تبوک کا سفر منافقوں کے پول کھولنے کے لیے کافی تھا۔ اللہ کے نبی کو دکھ ہو رہا تھا کہ شاید ان کے جانے سے اسلام کو کوئی نقصان ہوگا، تو کہانی اب ضرورت نہیں رہی، ان کو کو مجھے اللہ کافی ہے۔ اور یہی ہے وہ آیت جو صبح و شام کے اذکار میں 7 دفعہ پڑھی جاتی ہے، حسبی اللہ علیہ، صبح اور شام کو 7 دفعہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے کے دنیا اور آخرت کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتا ہے۔ کر کے دیکھیں، اگر آپ کی طبیعت بڑی دھڑکے والی ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ہولتے ہیں، غم کھاتے ہیں، آپ بالکل یقین سے اس کو پڑھیں، آپ کی عادت چلی جائے گی۔ سورۃ یونس، یہاں سے انبیاء کرام کے نام پر سورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلی سورت جو کسی نبی کے نام پر ہے وہ یونس ہے، آگے آپ دیکھتے جائیں گے بالترتیب کئی سورتیں اسی طرح کی آئیں گی۔ حضرت یونس کا نام کیوں آیا، ہم ایک آیت پہ یہاں پہنچیں گے جب، تو وہاں بات کریں گے۔ مکی سورت ہے، اور مکی سورتیں ہی زیادہ انبیاء کے نام پہ ہیں سوائے سورت محمد کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ ہم نے وحی کی ایک شخص پر انہی میں سے کہ وہ آگاہ کرے یا ڈرائے لوگوں کو اور خوشخبریاں دے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے رب کے پاس سچائی کا مقام ہے. کہا کافروں نے نہیں ہے یہ مگر جادو. بڑی خوبصورت آیت ہے، اس میں قدم صدق کی بات ہوئی. بہت ساری اس کی مختلف تفصیلات کی جاتی ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ سچا مقام. آپ دیکھیے کہ آپ دنیا میں اللہ کو جو مقام اپنی زندگی میں دیتے جاتے ہیں نا، وہی مقام آپ کا وہاں بنتا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ محبت تو جی دو طرفہ ہوتی ہے، اور آسان کر دیتی ہوں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. بس یہی ہے قدم صدق. آپ اللہ کی طرف سچائیوں کے ساتھ قدم بڑھاتے جائیں، اللہ کے ہاں آپ کا مقام صدق بنتا جائے گا، ویلیو بنتی جائے گی. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی بھی محبت ایک طرفہ نہیں چلتی. آپ کسی کے لیے بے لوس ہو کے کچھ کرتے جائیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں آپ کی جگہ بنتی جائے گی. لیکن کچھ چیزیں سامنے رکھ کے کسی سے محبت کرنا، یہ مختلف ہوتا ہے. اللہ پھر ایسے لوگوں کو سچائی کا مقام دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سب سے سچے کلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اپنی زندگیاں بسر کی تھیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان کی کچھ باتیں جن کو ابھی تک معرفت نہیں ملی. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، پھر کاموں کی تدبیر کرتا ہے. کیا پتہ چلا کہ دنیا بنائی بھی اللہ نے اور آج چلا بھی اللہ رہے. نہ دنیا بنانے میں کسی پیر صاحب کی مدد لی اور نہ چلانے میں. لوگ کہتے ہیں اللہ نے بنا تو سب لیا تھا، لیکن اب بزرگوں کو کام بانٹ دیے. تو آپ یاد رکھیے کہ بنانا مشکل ہوتا ہے، چل جاتی ہے چیز، بنانی مشکل ہوتی ہے. آپ کمپیوٹر چلا سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. تو اللہ کو نہ بنانا مشکل نہ چلانا مشکل. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا. آپ اس کمرے میں آتی ہیں، دیکھتی ہیں کوئی آتا ہے، کہتا ہے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر، تو آپ کہتے ہیں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کو ڈھونڈ رہے. ذالکم اللہ رب، یہ ہے تمہارا رب اللہ، بس اس کی عبادت کرو. کیا بس تم نصیحت نہیں لیتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی پہلی دفعہ تخلیق کو پیدا کرتا، پھر وہ اعادہ کرے گا، یعنی اس کو دہرائے گا. کیوں بھائی دوبارہ کیوں پیدا کرے گا؟ تاک لیجزی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لا کر عمل صالح کرے جزا دے انصاف کے ساتھ. یہ ہے رزلٹ کا دن. گویا کہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن امتحانوں میں ڈالا تھا، اس کا رزلٹ قیامت کے دن ہوگا. اور اگر قیامت نہیں آتی تو یہ تو فلاپ ہونے کی نشانی ہے کہ آپ نے تو کوئی رزلٹ ہی نہیں دیا. والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور کافروں کے لیے کھولتا ہوا پانی پینا ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. وہی تو ہے جس نے الشمس ضیاءً، سورج کو چمکتا ہوا کیا اور چاند کو روشن بنایا. وقدرہ منازل، اور ان کی منزل مقرر کی. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی کرو اور حساب کو جانو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ. مطلب کیا ہے حق کا ادھر کا مقصد؟ اللہ نے اس دنیا کو بے کار بے مقصد پیدا نہیں کیا. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور جاننے والی قوم کے لیے وہ آیات کو بیان کرتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین میں، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل ہے یہ ساری آیتیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، مگر جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. یہ جملہ آپ کو اس صورت میں بہت جگہ ملے گا، تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے. جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وجہ وردو بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے. واطمئنوا بها، اور اطمینان پا گئے. اسی کے ساتھ ہائی لائٹ کر لیں، پوچھیں کیا میں اسی دنیا میں تو نہیں اطمینان پائی ہوئی؟ گھر کا کام مجھے کہتے ہیں شکر ہے آج کا کام ہو گیا. کھانا کھانے گھر والے کہتے ہیں شکر ہے آج کا کام ہو گیا. کپڑے دھل کے شکر ہے آج کا کام ہو گیا، ورتمان نو بیا، کوئی درد نہیں آتا ان کے دل میں، کوئی امت کا، کوئی انسانیت کا درد نہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ لوگ ہیں جو آیتوں سے، نشانیوں سے غفلت میں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آنکھ ہے، بس اب اب اس کے جو وہ کرتے تھے اس کے برعکس. بڑی پیاری آیتیں ہیں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ، اتنا حصہ ہائی لائٹ کر لیں، راہ دکھائے گا ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے بدلے میں. یہاں سے ہائی لائٹ کر کے لکھ لیجئے کہ ایمان راستے دکھاتا ہے. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں نا، اتنے حصے کو، تو مجھے ایسا لگتا ہے ایک ٹارچ ہے، اور اس ٹارچ کی روشنی میں لوگ اپنا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. جتنی بڑی ٹارچ ہوگی نا اتنا راستہ کلیئر ہوگا. بس ایمان کا بلب جتنا روشن ہوگا آپ کو صحیح راستہ چوز کرنے پہ مائل کرے گا. کبھی آپ رات کا سفر کریں اور کسی اندھیری سڑک پہ ہوں اور آپ سے اصل روڈ مس ہو جائے، آپ کہتے ہیں وہ گاڑی کی لائٹیں ٹھیک کام نہیں کر رہی. بالکل زندگی میں ایسے دو راہے آتے ہیں، ایمان کا بلب فیوز ہونے والا ہوتا ہے، کام کمزور ہوتا ہے، ہم ٹریک چینج کر جاتے ہیں، کسی مصروفیت کے نام پہ، کسی نئی چینج کے نام پہ، کسی اور دنیا کی پرائرٹی کے نام پہ، اور ہم اتنی دور پڑتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے نا تو ہم ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایمان کی ٹارچ رکھیں. دیکھیں زندگی میں کبھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ شادی کے بعد جو آپ کی زندگی تھی 10 سال بعد بھی وہی ہے. 4-5 بچے، ہر بچہ ایک چینج ہے. آپ چھوٹے گھر سے نئے بڑے گھر میں آگے ایک چینج ہے، میکے سے اٹھ کے سسرال میں آگے چینج ہے. لیکن یاد رکھیں ایمان کی ٹارچ کو کبھی نہ بند کریں، ورنہ بہت غلط فیصلے ہوں گے. آپ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جائیں گے نا، آپ ڈی ٹریک ہو چکے، شادی ہوئی ڈی ٹریکٹ ہو گئے، بچے ہونے لگے ڈی ٹریک ہو گئے. ایسے وقتوں میں ایمان بندے کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے. یہدیہم ربہم بإیمانہم، اور جن کی انا آگے عادت ہے وہ کہتے لو اب میری اپنی زندگی ہے، میرا بھی تو کچھ حق ہے نا، میرے رشتہ دار بھی تو ہیں. جیسے وہ کوئی کہہ رہی تھی نا کہ نہیں نہیں ہر ویک نہیں آپ رکھو درس اپنے گھر میں، کوکلے بات بھی پورے کرنے ہیں. سبحان اللہ، کیسے لوگ پھر ایسے خوبصورت مشورے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ راستے دکھائے. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں نعمتوں والی جنت میں. کریں گے کیا وہاں جا کے، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، پکار ہوگی ان کی اس میں، پاک ہے تو اے اللہ. یہ ہے معرفت کا سفر، تجھے آج پا لیا، کل تک غیب کے پردے سے تجھے دیکھتے تھے، شعور سے دیکھتے تھے، آج تجھے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تو پاک ہے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، اور ان کا ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے کلام سلام کا ہوگا، ہائی بائی نہیں کریں گے بلکہ سلام کریں گے. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخری کلام ان کا حمد کی صورت میں ہوگا. کیا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. اس سے پیچھے سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو پہلا کلام کیا ہوگا، کسی کو یاد ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں یہاں کی راہ دکھا دی، جس نے گائیڈ کر دیا ادھر سے مڑ کے ادھر جا کے وہاں چلے جاؤ، ادھر ہے جنت. اور آخری کلام الحمدللہ، حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کی سانسوں میں اس طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیحیں ہوں گی جیسے دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ ہے کلمات اللہ، ہر سانس کے ساتھ کہیں گے اللہ تجھے پا لیا، تجھے پا لیا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کیونکہ بعض لوگ اپنے آپ کو خود ہی بد دعائیں دیتے ہیں. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے لوگوں کو جلدی کے ساتھ شر کے ساتھ جیسے کہ پکڑتا ہے ان کی خیر کو، تو کب کی ان کی اجل پوری ہو چکی ہوتی. آپ نے اس آیت کی روایت میں کہا کہ اس سے مراد ہے کہ جس طرح اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تمہاری بد دعائیں بھی قبول کر لے تو تم اپنی بد دعاؤں کے ضمن میں ہی مر چکے ہو. کچھ لوگ بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، کچھ گھر والوں کو، کوئی اولاد کو، شوہر کو، اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں سنتا، سن لے تو کب کے پکڑے جاتے. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، بس آگاہ کر دو، بس ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو نہیں ہماری ملاقات کی امید رکھتے، ان کی سرکشیوں میں وہ بہکتے رہیں گے. اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں حضرت ٹھیٹھ زبان میں کیا ترجمہ ہے، وہ مزے کریں گے اپنی زندگی میں، وہ خوش ہیں، ماشاءاللہ گھر بھی بڑا ہو گیا، ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو گئے. اللہ کہتا ہے ہم نے چھوڑا، جاؤ گو ہیڈ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پکارتا ہے ہم کو کروٹوں پہ بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے، پھر اللہ اپنی یاد دلاتا ہے، کوئی مصیبت بھیجتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم دور کرتے ہیں ضرر اس سے، مرہ تو گزر جاتا ہے، کَلَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، گویا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا اس ضرر میں جو اس کو لگا تھا. ایسے نہیں لگ رہا جیسے کسی دوست سے شکوا کیا جائے، اچھا جی اب تو ہمیں سلام بھی نہیں کرتے، کبھی سلام دعا بھی نہیں تھی ہمارے اندر. كَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ان کے عمل خوبصورت کر کے دکھا دیے جو وہ عمل کرتے تھے. اور وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم آپ سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کر چکے جب انہوں نے ظلم کیا، اور جب آئے ان کے پاس رسول ان کے روشن دلائل کے ساتھ، لیکن وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن لوگوں نے ہدایت کو نہ لیا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح مجرم قوم کو جزا دیتے ہیں. پھر ہم نے تم کو ان کا خلیفہ بنا دیا زمین میں ان کے بعد، کیوں؟ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیا کرتوت کرتے ہو، اب تمہارے کیا کام ہے. کوئی دوسرا کام کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی اچھا نہیں کر رہا، ٹھیک نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں، تو آئیے چھوڑیے ان کو، آپ بیٹھیے، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھتے ہیں اب آپ کیا جان چڑھاتے ہیں. تو بات یہ کہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جس کو جلدی کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے پھر اس کو سب چیزیں سمجھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگیوں میں موقع دیتا ہے، آج میری باری تو کل تیری باری. جو بندہ اپنے وقت کا استعمال نہیں کرے گا اللہ دوسروں کو لے آئے گا، آنے والا بھی امتحان میں اور جانے والا بھی امتحان میں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری روشن آیتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تیسری بار آیا یہ ان 15 آیتوں میں، ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں، اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، لے آؤ کوئی قرآن اس کے سوا، چلو پھر اسی کو بدل دو. یہ ہائی لائٹ کر لیجیے، بدل کیا دو، بس سود کی آیتیں نکال دو، حجاب کی آیتوں کو ذرا تھوڑا موڈیفائی کر دو، بیوٹیفائی کر دو. ہاں یہ اس دور کا بھی کام تھا، آج بھی ہے، کہتے تھے یا تو کوئی اور قرآن لاؤ، وہ کون سا ہے جس پہ آج کے مسلمان عمل کر رہے ہیں. وہ یاد کیجئے بات جو سنائی تھی کہ کسی نان مسلم کو قرآن دیا، چند دن کے بعد اس نے اس بات کے ساتھ پلٹا دیا کہ مجھے یہ قرآن نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جس پہ تم مسلمان آج کل عمل کر رہے ہو. لوگوں کو چبھتا ہی وہ قرآن ہے جو عمل کا تقاضا کرے. تو کہتے تھے یا تو اس کو بدل دو یا نیا لے ہو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے یہ میرے لائق نہیں ہے یا میرا یہ کام نہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں میری ادھر اپروچ نہیں ہے، آئی کینٹ، کیا کہ میں اس کو اپنے پاس سے بدل دوں، میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے، اور اگر میں نے تمہاری بات مانی تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں نہ جاؤں. یہ ہے بندہ مومن کا حال، چھوٹی سی نافرمانی پہ اس کو لگتا ہے کہ میرا رب مجھے پکڑ لے گا، جو رب خوشیاں دیتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. اللہ نعمت دے، اللہ کے آگے اور چکی ہے، ذرا نعمت کے نام پہ پیچھے ہوں گے نا، اللہ آپ کے دل کا سکون اور خوشی سب چھین لے گا. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجیے اگر اللہ چاہتا تو میں ہرگز نہ اس کو تم پر پڑھتا، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ تم کو اس کا ادراک کرتا، یعنی یہ جو قرآن کی آیتیں دن رات پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے پڑھاتا ہوں، تمہیں مشکل لگتی ہیں تو اللہ سے کہو کہ وہ وحی کا سلسلہ بند کر دے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اور دیکھو میں تو تمہارے بیچ میں ایک لمبی عمر تک رہا، پہلے تو نہیں میں نے 40 سال تک کچھ سنایا، اب سنا رہا ہوں، تو گویا کہ اللہ نے اب دی ہے تو سنا رہا ہوں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. فمن اسلم ممن افترى على الله كذبا، پھر کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اس کے نیچے لکھ لیجئے ممن کے رسول، یعنی اگر نبی جھوٹا پیغام دے رہا ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، یا پھر او کذب بآیاتی. اس کے نیچے لکھ لیجئے امتی، یہ جھٹلانے والے، یعنی تم مجھے کہتے ہو کہ میں خود ہی جھوٹی باتیں کر رہا ہوں، تو اگر میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں، لیکن اگر میں سچا نبی اور تم آیتوں کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم بڑے ظالم ہو. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو جو نہیں ان کو ضرر دے سکتے اور نہ ان کو نفع دے سکتے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے سامنے. کہہ دیجئے اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جو نہیں جانتا وہ آسمانوں اور زمین میں، یعنی جو بات ہے ہی نہیں جس کا اللہ کو بھی نہیں پتا، کیا نعوذ باللہ تم وہ بات اللہ کو بتا رہے ہو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی گروہ. لکھ لیجئے کون سا تھا، مواحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے. پھر کیا وہ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا. فاختلفوا کے نیچے لکھ لیجئے فشرکو، پھر شرک کیا. وہی کہانی جو حضرت نوح کے دور سے شروع ہوئی تھی، ابتدا میں لوگ توحید پہ تھے، آہستہ آہستہ شیطان نے پھر شخصیت پرستی عام کی، تصویریں بنی اور لوگ پھر شخصیات میں پڑ کے مختلف گروہوں میں بٹ گئے. ولولا کلمت سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے ثابت نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا جاتا جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی اس پر کوئی نشانی اس کے رب نے، یعنی معجزہ دکھائے. کہہ دیجئے بس غیب تو اللہ کے لیے ہے، بس تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. یعنی میں نہیں کچھ شوق بازی دکھا سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کوئی معجزہ آ جائے گا. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. کسی ایسے انسان کو سوچئے بڑی دیر سے کوئی چیز مانگ رہا تھا اللہ سے، مانگ رہا تھا اولاد ہی لے لے، گھر مانگ رہا تھا، جو بھی زندگی کی نعمتیں ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت، بہت ساری تکلیفیں جو ان کو لگتی ہیں اس کے بعد ہونا کیا چاہیے، سر جھک جائیں اس کے آگے اور اس کے آگے بچھیں. لیکن انسان کتنا تھوڑ دل ہے. اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، پھر وہ ہماری آیتوں کے بارے میں مکر کرنے لگتا ہے، یعنی ان کے مختلف معنی پہناتا ہے. کیا کہتا ہے، حقوق العباد بھی تو ہے نا جی، وہ جی پھر رشتے داریاں بھی تو رکھنی ہوتی ہیں نا. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ سب سے بڑا ہے تدبیر میں. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم مکر کر رہے ہو. یہ جو زبان سے باتیں کرتے ہو نا، دین کی باتیں، دین کے نام پہ اللہ پہ جھوٹ باتتے ہو، فرشتے سب لکھ لیتے ہیں. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ذات ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی اور تری میں. کیسے، کبھی آپ کشتی پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر کے دیکھیں، اس آیت کی سمجھ آ جائے گی. کتنا عجیب ہے انسان کا چلنا. آپ دیکھیں دو ٹانگوں پہ سیدھا کھڑا صرف انسان ہی ہے، انسان دو ٹانگوں پہ بھی کچھ سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے، عجیب بات ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو. وجرین بہم، اور وہ تمہیں لے لے کر چلتی ہیں. بریحن طیبتن، خوشگوار ہوائیں آتی ہیں. وفرحوا، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بہا ساتھ اس کے جات خری ہونا سپن، یہاں تک کہ اس میں ایک طوفانی ہوا آنے لگتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان کے پاس چاروں طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہائے آج ہم گھیرے گئے. پھر ایسے وقت میں سوئی بھی فطرت جاگتی ہے. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو. کیا کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہائی لائٹ کر لیں. لئن انجیتنا من ہذہ، اگر اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم شکر گزاروں میں ہوں گے. پھر اللہ دے دیتا نجات تو ہوتا کیا. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، پھر جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں تو اس وقت وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق قسم کی. یہ اگلی آیت ہائی لائٹ کرنے والی ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشیوں کا وبال تم پر ہی ہے. دل چاہتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے انسان روئے، اور مستی کرو اور موج کرو، چوٹ لگے گی تو روگے بھی خود ہی. تمہاری سرکشی کا نقصان سارا کا سارا تمہیں ملے گا. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا چار دن کا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تم کو خبر دیں گے اس کی جو تم عمل کرتے تھے. اور اگر دنیا کی حقیقت سمجھنی ہے تو اگلی دو آیتیں بڑی پیاری، بلکہ اگلی بھی آیتیں اسی کے اندر ہیں. انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو آسمان سے برسنے والے پانی کی طرح ہے، یعنی بارش. کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوئی، پھر فاختلط به نبات الارض، زمین سے وہ پانی ملا اور اس سے کیا ہوگی؟ کھیتیاں. مما یاکل الناس والانعام، جس کو انسان اور جانور کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، پھر جب زمین نے اپنا زخرف یعنی بناؤ پکڑ لیا، یعنی خوب سچی سبز ہوگی کھیتی اور سجنے لگی. وظن اهلها انهم قادرون علیها، اور سوچنے لگے اس کے گھر والے یا وہاں رہنے والے یہ گمان کرنے لگے کہ ہم اس پہ قادر ہیں، یعنی اتنی فصل ہو گئی اب تو اتنا پیسہ آئے گا. لیکن اتاها امرنا لیلا او نهارا، آ گیا ہمارا حکم رات کو یا دن کو. کون سا حکم؟ عذاب کا. جوان بچہ مر گیا جس پہ نظریں لگی ہوئی تھی کہ اب یہ کمائے گا، کھلائے گا، بہت کچھ ملے گا، بچوں کو پڑھایا لکھایا. انہم قادرون علیہ، اب ہمارے دن بدلیں گے. لیکن ایک دم اچانک اللہ کو کمایا. فجعلناها حصیدا، پھر ہم اس کو جڑ کٹی کھیتی کر دیتے ہیں. کل لم تغن بلمسی، یہ حال ہو جاتا ہے کہ کل تک یہاں کچھ تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو غور و فکر والی قوم کے لیے. اس پہ ایک لیکچر بھی ہے، لائف از اے فیڈنگ شیڈو، زندگی ایک ڈھلتا سایہ، زندگی کی حقیقت. اس کے برعکس واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتیوں والے گھر کی طرف بلاتا ہے. ٹینشن فری زون، بیماریوں سے پاک، دکھوں سے پاک، بری باتیں سننے سے پاک. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. وہ کون ہے؟ للذین احسن الحسن وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے احسن عمل کیے ان کے لیے حسنا ہے. احسن کیا ہے؟ اٹموسٹ کوشش اللہ کے حکموں کو ماننے کی. حسنا کیا ہے؟ جنت. تو زیادہ کیا ہے؟ کا زیادہ اللہ کے چہرے کا دیدار. ہمارے پاس کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ایک جھلک دیکھ سکے. جیسے بڑے بڑے سنگرز اور اداکاروں کو دیکھنے کے لیے بھاری ٹکٹ ہے نا، ہم سارا کچھ بیچ دیں تو اللہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کہتے ہیں وہ میں خود ہی دے دوں گا، بس تم احسن درجے پہ کام کرو. یہاں ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں کیا میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن درجے پہ کرتی ہوں. فلا یرحق وجوہہم قطر، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پہ سیاہی. کوئی بات نہیں، اگر یہاں زیادہ کیئر نہیں کر پاتے بیوٹی کی، وہاں چہرہ روشن ہوگا. یہاں کون سا کسی تم نے کانٹیسٹ میں جانا ہے؟ ولا ذلہ، اور نہ کوئی رسوائی. اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت کے ساتھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، جب ہم کہتے ہیں نا اللہم اجعلنا منہم، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اصحاب الجنہ میں ہوں؟ نہیں، احسنوں میں ہوں. کہ اللہ میں احسن درجے پہ کام کرنے لگا بنا، خود ہی آ جائے گی. آپ جنت مانگتے ہیں؟ نہیں، وہ عمل مانگے جس سے جنت ملے گی، ورنہ انجام بڑا برا ہے. اگلی آیتیں پڑھتے ہوئے دل کانپتا ہے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ تو اسی کے برابر ہے، یعنی زیادہ نہیں دیتے، برابر ہے. پھر بھی لوگ برائیاں کر کے جہنم میں جائیں گے. فترحقهم ذلۃ، اور ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی. ما لهم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. کون آئے بیچ میں؟ اللہ کی بنا. کانما اغشیت وجوہہم قطم من اللیل مظلما، گویا کہ چھا رہی ہوگی ان کے چہروں پہ اندھیری رات کی سیاہی. اس کو ذہن میں لاؤ نا تو توے کا تصور آتا ہے، کالے سیاہ چہرے ہو جائیں گے جہنموں میں جل جل کے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ کے ساتھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جن پہ امید تھی انہوں نے تو دھوکہ دیا. کیسے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، کھڑے رہو اپنی جگہ پہ تم اور تمہارے شریک، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسٹینڈ اپ، کھڑے رہو، ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. پھر اس کے بعد فزیلنا بینہم، پھر پھوٹ ٹلوا دی جائے گی ان کے بیچ میں. زال یزیل الزوال، اسی سے ہی ہے، لڑے مریں گے، ایک دوسرے کو تانے دیں گے وہاں. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شریک کہیں گے ہم تو تمہاری عبادت نہ کرتے تھے. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں. کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، یعنی ہم نہیں کرتے تھے، صاف جھوٹ بولیں گے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس جگہ آزما لیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا ہوگا. وردو الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ پھیر دیے جائیں گے سچے مولا کی طرف. بدلعنہم ما کانوا یفترون، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے. سارے پیر مرید کرنی والے، بگڑی بنانے والے، غوث دستگیر، سارے کھو گئے. یہ اکیلا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے. صرف یہ آخری دو آیتیں، دو موضوع جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں، تمہاری زندگی کے قبلے بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب سے بے نیاز کر کے اپنا بنا لے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، سو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. اور میں سنتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ کتنے زیادہ مائنڈ بلوئنگ لیسنز، ریمائنڈرز ہم سب کے لیے. تو الحمدللہ کس کس پہ بات کرے انسان. آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کے لیسن سے. جی آپ لوگوں نے کیا چیز سیکھی جو آج میرے لیے ریمائنڈر تھا؟ وہ یہی تھا کہ اگر میں کام نہیں کروں گی تو میری جگہ کوئی اور لے لے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اٹ از وی ہو وانٹ ہم. اور یہ بھی کس قدر ایک طرح سے پریشان کرنے والی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان اگر اللہ تعالیٰ کا بنے تو پھر انسان کو اس چیز کا دھیان رہتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں اس نعمت کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے، انسٹیڈ آف دس کہ ہم اس چیز میں کھو جائیں. اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کے آگے اور جھکیں. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ نے صحیح لکھا کہ اور جھکنا چاہیے. جبکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر ہم جیسے استاد جی نے بھی اگزامپل دی کہ لوگوں کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، مل جاتی ہے، جب ملتی ہے تو پھر ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں کوئی بیسس بنا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ اپنی پڑھنے پڑھانے سے یا کام کرنے کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، جب ان کو ملتی ہیں تو مصروفیت کے بہانے کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. سورۃ توبہ کی لاسٹ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت بڑھا دیتی ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی ہم سب کی، اپنے ساتھ والوں کی تو تھی ہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے بھی کتنی دعائیں کری انہوں نے، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کتنی فکر تھی کہ ہمارے بارے میں پوچھا. اور لائف از اے فیڈنگ شیڈو، نیڈ ٹو میک موسٹ آف اٹ بفور ٹائم از اپ. صحیح بات ہے. اور ویسے ہی جیسے پھل والا درخت جھک جاتا ہے، جی تو پھل والا درخت جھک جاتا ہے، جتنے اس کے اوپر فروٹس آتے ہیں، جتنے اس کے اوپر اچھائیاں اور آتی ہیں، نظر آتی ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ ہمبل ہوتا چلا جاتا ہے نا. تو یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. اور یہ بات صحیح ہے کہ جب تھوڑا بہت انسان کو علم آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ کہ دوسروں کو نہیں پتا اور مجھے پتا ہے. اور آئی وڈ سے کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی بات بھی کاٹتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ دکھاتا ہے کہ اچھا مجھے زیادہ پتا ہے، آپ کو نہیں پتا اس بارے میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ عاجزی آنی چاہیے. بالکل، اور سچا علم ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو انسان کو مزید ہمبل کرتا ہے. تو انشاءاللہ تھوڑے سے ہم ورڈ میننگز کر لیتے ہیں اپنے پاس، رائٹ؟ آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے؟ جی ٹھیک ہے. تو الحمدللہ سورۃ التوبہ آیا نمبر 124 سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا 124 میں دیکھیں، یس تب شیرونا، یس تب شیرونا، وہ خوشیاں مناتے ہیں یا وہ خوش ہوتے ہیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. صحیح. پھر نیکسٹ 126 میں دیکھیں گے، 126 یفتنون، یفتنون کیا ٹرانسلیشن؟ یفتنون آزمائے جاتے ہیں. جی بالکل، وہ آزمائے جاتے ہیں، وہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں. جی اور اس کے بعد نیکسٹ آئی نمبر 128 انفتم، انفتم تکلیف پہنچائے، تکلیف پہنچے تم کو، تکلیف پہنچے تم کو. یس جی، تم کو تکلیف پہنچے. بالکل ٹھیک ہے، گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو سورۃ یونس اسٹارٹ کرتے. جی سورۃ یونس، اینڈ اس میں فرسٹ ورڈ ہم دیکھیں گے آئی نمبر 5 کے اندر، ٹھیک ہے. آئی نمبر 5 ضیاءً، ضیاءً کس کو کہتے ہیں؟ روشن، روشن، چمکدار، گڈ. جی گڈ، چمکدار یا روشن، بالکل صحیح. اوکے پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آئی نمبر 7 وطمأنوا، وطمأنوا اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ وطمأنوا وہ اور مطمئن ہو گئے. جی بالکل، اور مطمئن ہو گئے وہ، بالکل ٹھیک ہے، اور مطمئن ہو گئے وہ، ٹھیک ہے. آرام پکڑا، یہ بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے، صحیح، کہ یعنی وہ اس میں ایزی فیل کرتے ہیں، کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. وہ مطمئن ہیں اور مطمئن ہو گئے وہ، مطمئن ہو گئے وہ، ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آیا نمبر 11 کے اندر، آیا نمبر 11 اور اس میں استعجالہم، استعجالہم جس طرح جلدی کرتے ہیں وہ، استعجالہم. جلدی مانگتے ہیں ان کی، جلدی طلب کرنا، جلد بازی کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں وہ. جی بالکل صحیح، الحمدللہ سب نے ہی ٹھیک ہے کہا. یس اور پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آئی نمبر 16 تلوتہو، تلوتہو تلوتہو چلو تو تم کو پڑھ کر سناتا، نہ پڑھتا، نہ پڑھتا میں اس کو. جی نہیں کا تو ٹرانسلیشن میں نہیں آئے گا نا، جی ماں تو میں نے انکلوڈ نہیں کیا, میں صرف تلوتہ ہی کہا تھا نا, یس تو اس لیے میں نے اس کو نہیں کہا. خیر بہرحال میں تلاوت کرتا, پڑھ کر سناتا. جی بالکل ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے. جی ٹھیک ہے اوکے الحمد للہ. آیا نمبر 18, اتنبئون اتنبئون. کیا تم بتاتے ہو, کیا میں خبر دوں؟ جی بالکل, کیا میں خبر دوں؟ ویری گڈ. اتنبئون, ایک سیکنڈ, یہ میں خبر دوں نہیں ہوگا بلکہ ایگزیکٹلی اتنبئون, کیا تم خبر دیتے ہو؟ گڈ, سوری, اتنبئون, کیا تم خبر دیتے ہو؟ رائٹ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. جی آئی نمبر 22, آئی نمبر 22 میں دیکھیں گے, اور آئی نمبر 22 کے اندر دیکھیں جرائنا. جرائنا چلنے لگتی ہے, چلنے لگتی ہے, وہ چل پڑتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے الحمد للہ. اوکے سو ان شاء اللہ یہیں پر فنش کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر ان کسی واسن الجزا, اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے ان شاء اللہ بھی. کہ نیکسٹ سیشن آپ کا جو ہے وہ تجوید کے لیسن کا ہے, تو تجوید کے رولز ہی کریں گے. مائی ٹیچر ابھی فرق لسننگ کے لیے نہیں اویلیبل, تو ان شاء اللہ ہم رولز کے ساتھ فالو کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ, جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. جی آج انشاءاللہ ہم مدعوت کی ریویژن کریں گے. آپ لوگ سب اپنے نوٹس اپنے سامنے رکھ لیجیے تاکہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے, اور میں پریفر کروں گی کہ بیچ میں کوشچنز نہ کریں. انشاءاللہ جیسے ہی ڈسکشن ختم ہوگی پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سوال لکھ لیجیے گا, تو انشاءاللہ میں ان کے جواب دے دوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بیسیکلی ہمارا یہ والا چیپٹر ہے وہ مدود سے ریلیٹڈ ہے. مد مینز لینتھنگ, لمبا کرنا, کھینچنا, کہ آپ کہاں پر کس حرف کو کتنا کھینچیں گے. تو کھینچنے کا جو اصل ہے, یعنی مد کی جو اصل ہے, وہ بیسیکلی تین طرح کے لیٹرز سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور جہاں پر وہ حروف پائے جائیں آپ انہیں کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیسے اگر الف ہے اور اس سے پہلے فتحہ آ جائے تو آپ اسے کھینچیں گے, واو ساکنہ ہے اور اس سے پہلے ضمہ آ جائے تو آپ اسے بھی کھینچیں گے, یا ساکنہ ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو آپ اسے بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں. لیکن یہ دو حرکہ ہوگی یا دو سے زیادہ, یہ ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں پڑھیں گے. مگر ان مد لیٹرز کے علاوہ آپ نے سمپل فتحہ کو یا کسی اور لیٹر کو, یعنی ڈفرینٹ ٹائپ کی حرکات کو زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھنا ہوتا. مد لیٹرز کے علاوہ لین لیٹرز بھی ایسے لیٹرز ہیں جنہیں ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں, مگر ان کو دو حرکت سے کم کھینچا جاتا ہے. یعنی مد لیٹرز کو منیمم آپ دو حرکت کھینچتے ہیں, اور لین لیٹرز کو دو سے بھی کم کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لین لیٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ واو ساکنہ سے پہلے فتحہ اور یا ساکنہ سے پہلے فتحہ, جنہیں مدم ما بھی کہا جاتا ہے, یعنی مد اور پھر ما, لائک مد, مد جیسے. پہلے بما آ جائے تو آپ اسے بھی کھینچیں گے, یا ساکنہ ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو آپ اسے بھی کھینچ کے پڑھتے. لیکن یہ دو حرکہ ہوگی یا دو سے زیادہ, یہ ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں پڑھیں گے. مگر ان مد لیٹرز کے علاوہ آپ نے سمپل فتحہ کو یا کسی اور لیٹر کو, یعنی ڈفرینٹ ٹائپ کی حرکات کو زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھنا ہوتا. مد لیٹرز کے علاوہ لین لیٹرز بھی ایسے لیٹرز ہیں جنہیں ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، مگر ان کو دو حرکت سے کم کھینچا جاتا ہے. یعنی مد لیٹرز کو منیمم آپ دو حرکت کھینچتے ہیں اور لین لیٹرز کو دو سے بھی کم کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لین لیٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ واو ساکنہ سے پہلے فتحہ اور یا ساکنہ سے پہلے فتحہ، جنہیں مدم ما بھی کہا جاتا ہے، یعنی مد اور پھر ماں، لائک مد، مد سے. تو انہیں مدم ماں اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اگزیکٹلی مد نہیں ہوتے بلکہ مد کی طرح ہوتے. انہیں آپ کتنا کھینچتے ہیں؟ ان بٹوین ون اینڈ ٹو، ایک حرکت سے زیادہ اور دو حرکت سے کم. مدود کی بیسک دو ٹائپس ہیں، مد الطبیعی اور مد الفروعی. پہلے ہم دیکھیں گے الطبیعی، اس کو مد الاصلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مدود جو کہ ہمیشہ دو حرکت کھینچی جاتی ہیں. اگر ہم مد طبیعی کو ڈیفائن کریں تو وہ مد لیٹرز جنہیں ہمیشہ ہر کنڈیشن میں دو حرکت کھینچا جاتا ہے، اور جب مد لیٹرز اپنی شرائط کو پورا کریں تبھی ایسا ممکن ہے. اور یہ کون سی شرائط ہے؟ تین طرح کی شرائط ہیں جن کو اگر مد لیٹر پورا کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ دو حرکت ہی کھینچا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. کون کون سی شرائط ہیں؟ نمبر ون، اس سے پہلے حمزہ نہ ہو. نمبر ٹو، اس کے بعد میں حمزہ نہ ہو، یعنی مد لیٹر سے پہلے بھی حمزہ موجود نہیں ہے اور مد لیٹر کے بعد بھی حمزہ موجود نہیں ہے. اور نمبر تھری، کہ مد لیٹر کے بعد ساکن پریزنٹ نہیں ہے. اگر حرف مد یہ تین شرائط پوری کر دے تو اسے ہم کہتے ہیں مد طبیعی، جسے ہر حال میں دو حرکت ہی کھینچا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور آف کورس اس سے کم بھی کھینچا نہیں جائے. ٹھیک ہے، یہ تو مد طبیعی ہے. لاسٹ ون تھی کہ مد لیٹر کے بعد ساکن نہ ہو. ٹھیک ہے، مد لیٹر سے پہلے حمزہ نہیں ہے، مد لیٹر کے بعد بھی حمزہ نہیں ہے، اور مد لیٹر کے بعد ساکن نہیں ہے، یعنی نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ سکون کے ساتھ نہیں ہے. اوکے، مد طبیعی کے دو فالوورز ہیں. جب ہم وہ ایک فالوور بولتے ہیں اس کو ہم عربک میں تابع کہتے ہیں. فالوور، تابع، تا الف با عین. جب ہم وہ ایک فالوور بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ برانچز ہیں جو سم ٹائمز طبیعی مد کی لینتھ کو فالو کری ہوتی ہیں، ہمیشہ نہیں مگر کچھ ایسی ٹائمز ہوتے ہیں جس میں وہ مد طبیعی کو فالو کرتے ہیں اور سم ٹائمز وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے. اس میں جو پہلی کیٹیگری آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مد الصلاۃ الصغرا. سب سے پہلے تو ہم اس کا نام دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے نام کا کیا مطلب ہے. مد مینز لینتھنگ، صلا مینز وصل، کنٹینیویشن، ملا کر پڑھنا، اور صغرا مینز شارٹ، قصر. ا شارٹ مد ان کنٹینیویشن. اور شارٹ مد کتنی ہوتی ہے؟ ٹو، منیمم ٹو ہے، اس سے کم نہیں ہے. تو دو حرکہ تک ملا کے پڑھنے میں. تو اسی لیے ہم اسے فالوور کہتے ہیں، کیونکہ مد صلاۃ الصغرا صرف ملا کے پڑھنے میں موجود ہے. جب آپ اس کو ملا کے نہیں پڑھتے یعنی وقف کر دیتے ہیں تو یہ مد موجود نہیں رہتا. اب ہم اس مد کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. اس میں سب سے اہم چیض یہ ہے کہ یہ مد ہا الضمیر کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہا الضمیر کیا ہے؟ گرامر کے اندر ہم تھوڑا بہت پڑھتے ہیں کہ ہا الضمیر، یعنی یہ ایسے پروناؤنز ہوتے ہیں جو کہ ورڈز کے اینڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہم ایسا ہا الضمیر دیکھتے ہیں جو کہ واحد مذکر غائب کو ریپرزینٹ کرا ہو، سنگولر میل ایبسنٹ کو ریپرزینٹ کرا ہو. اب اگر گرامیٹیکلی ہم تھوڑے ویک ہیں اور ہم نہیں چیک کر سکتے تو اس کو چیک کرنے کے کچھ اور طریقے بھی ہیں، اور وہ یہ کہ وہ ہا جو کہ ورڈ کے آخر میں پایا جاتا ہے، موسٹلی وہ والا ہا واحد مذکر غائب ہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. موسٹلی، ناٹ آلویز بٹ موسٹلی، وہ والا ہا واحد مذکر غائب ہی کو ریپرزینٹ کرا ہوتا ہے. جو ہا الضمیر ہے وہ ہمیشہ ورڈ کے آخر میں ہوگا اور اس کی حرکہ ضمہ یا کسرہ ہوگی، فتحہ کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، ایڈیشنل ہوتا ہے، ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا، روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا. جیسے رسولی ہی، آپ دیکھیں ورڈ کیا ہے، رسول، اور اس کے بعد کیا رہے، ہی. تو یہ اضافی لگا ہوا یہاں پر، یہ ہمیشہ ایڈیشنل ہوتا ہے، روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا. اور اس کو کھینچا کب جاتا ہے؟ اس کی بھی شرائط ہے. ہر ہا الضمیر کو آپ کھینچ کے نہیں پڑھتے. ہا الضمیر کو آپ جب کھینچ کے پڑھتے ہیں جب یہ دو متحرک لیٹرز کے بیچ میں ہو، یعنی ہا الضمیر سے پیچھے والا حرف متحرک ہو اور اس کے بعد والا حرف بھی متحرک ہو تو آپ کیا کریں گے, اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے فار ایگزامپل وسبح بحمده وكفى, آپ دیکھیں بحمده و, یہ اس کے بعد واو فتحہ ہے. تو آپ اسے کھینچ کے جب پڑھتے ہیں جب یہ دو متحرک لیٹرز میں ہو. لیکن اگر یہ دو متحرک لیٹرز میں نہیں پایا جاتا, چاہے آگے والا لیٹر ساکن آ رہا ہے اور چاہے پیچھے والا لیٹر ساکن آ رہا ہے, آپ پھر اس کو نہیں کھینچتے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ ورڈ آتے ہیں تو اوئی ہی ومن, اب دیکھیں تو اوئی یہاں پہ یا ساکن آ گیا تو اس ہا کو نہیں کھینچیں گے, آپ نہیں پڑھ سکتے تو اوئی ہی ومن, یوں نہیں پڑھ سکتے. پھر آپ ہا کو شارٹ کر دیں گے, کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ساکن لیٹر ہے, تو اوئی ہی ومن. اور اگر ہا کے بعد ساکن آ جائے, جیسے فار ایگزامپل مسہو شو, تو مسہو, سو جب ہم ورڈ کو دیکھتے ہیں مسہو شو, دیکھیں کہ یہ جو ہا ہے اب اس کے بعد ساکن ہے, تو اس لیے اس کو بھی ہم نے کھینچ کے نہیں پڑھنا ہوتا. تو ہا الضمیر کو تبھی کھینچا جاتا ہے جب وہ دو متحرک لیٹرز میں ہو, اور وہ مسئلہ تبھی ہوتا ہے جب اس کے بعد حمزہ نہ ہو. ٹھیک ہے, حمزہ کے آنے کی وجہ سے وہ کوئی اور مد بن جاتے, یعنی متحرک لیٹرز ہوں دونوں آگے پیچھے کے اور جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ حمزہ متحرک نہ ہو, تب وہ مد الصلۃ الصغرا ہوتی ہے. مد الصلۃ الصغرا کے دو ایکسپشنل کیسز ہیں, یعنی ایکسپشنل کیسز سے کیا مراد ہے کہ وہ کیسز جہاں پر یا تو ہا الضمیر شرائط کو پورا کر رہا ہے اس کے باوجود مد نہیں کی جاتی, اور یا پھر ہا الضمیر شرائط کو پورا نہیں کرتا مگر آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو یہ جو دو اس کے ایکسپشنل کیسز ہیں, ایک سورۃ الفرقان میں پایا جاتا ہے آیہ نمبر 69, یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. دیکھیں ویخلد فیہ, یہ جو ہاں ہے اسے آپ کھینچ کے پڑھے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یا, حالانکہ اس سے پہلے یا ساکنہ ہے, یعنی ہا الضمیر نے شرائط کو پورا نہیں کیا. ہم نے کیا شرائط دیکھی تھی؟ کہ دونوں متحرک ہونے چاہیے, آگے والے لیٹر بھی اور پیچھے والے لیٹر بھی دونوں متحرک ہوں گے تو آپ ہا الضمیر کو کھینچیں گے. اب یہاں پہ پیچھے یا ساکنہ ہے مگر اس کے باوجود آپ ہا الضمیر کو کھینچ کے پڑھتے. فیہ مہانا, اس کی ریزن کیا ہے واللہ اعلم. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ آپ تجوید کے رولس کے اگینسٹ جاتے ہیں, اسپیشلی حفظ ناصم ان طریقہ شاطبیہ میں. اس کے علاوہ جو دوسرا ایکسپشنل کیس ہے وہ پریزنٹ ہے سورۃ الزمر آئی نمبر 7 میں, جہاں پہ ورڈ آتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے يَرْضَهُ لَكُمْ, یہاں پہ اگر آپ ہا کو دیکھیں تو یہ ہا الضمیر ہے, واحد مذکر غائب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, پیچھے بعد مفتوحہ اور بعد میں لام مفتوحہ, یعنی دونوں ہی متحرک لیٹر ہیں, آگے والا لیٹر بھی اور پیچھے والا لیٹر بھی. اور رول کے مطابق آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کھینچ کے پڑھنا چاہیے, یعنی يَرْضَهُ لَكُمْ. مگر یہاں پر آپ رول کے اگینسٹ جاتے ہیں, يَرْضَهُ لَكُمْ. تو صرف دو ہی جگہ کے اوپر قرآن پاک میں ایسا ہے جہاں پر آپ رول کے اگینسٹ جاتے ہیں, دونوں سیم رولز نہیں ہیں. ایک جگہ کے اوپر رولز فلفل نہیں ہو رہے, کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی, اس کے باوجود آپ کھینچتے ہیں, اور ایک جگہ کے اوپر تمام کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوتی ہیں مگر آپ نہیں کھینچتے. اوکے, تو یہ دو ایکسپشنل کیسز ہیں. حمزہ کے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر حمزہ آگے آ رہا ہو, یعنی حمزہ ہا الضمیر کے بعد, اور ایسا ہا الضمیر جو مد بن جائے, ٹھیک ہے, یعنی پیچھے بھی متحرک لیٹر ہے بعد میں بھی متحرک لیٹر ہے, لیکن جو بعد میں متحرک لیٹر ہے وہ حمزہ متحرک ہے, تو وہ مد الصغرا نہیں ہوتی. حمزہ کے آنے کی وجہ سے وہ مد صلۃ الصغرا, یعنی طبیعی مد نہیں رہتی نا. ٹھیک ہے, چونکہ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ طبیعی مد کے لیے آگے پیچھے حمزہ نہیں ہونا چاہیے. اوکے, اب ہم آ جاتے ہیں ہا الضمیر یعنی مد صلۃ الصغرا کے فالوور کے اوپر. اب جو مد الصلۃ الصغرا کا فالوور ہے بیسیکلی یہ ورڈ ہوتا ہے ہاذہ, اور ہاذہ ورڈ استعمال ہوتا ہے اسم اشارہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, جب آپ کسی مؤنث کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تب آپ ورڈ یوز کرتے ہیں ہاذہ کا, اور یہ قریب کا اشارہ ہوتا ہے, جب کوئی مؤنث قریب ہے تب آپ ورڈ ہاذہ کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو ہادی ہی یہ والا جو ہی ہے یہ اب واحد میں ذکر غائب کے لیے نہیں بولا جا رہا یہ وہ والا ہاں اب ضمیر نہیں ہے وہ کس کے پاس کسرہ ہے لیکن یہ جو ہادی ہی کا ہاں ہے یہ بھی متصلہ کے ہی رولز کو فالو کرتا ہے کہ اگر یہ دو متحرک لیٹرز میں ہوگا تو متصلہ ہوگی اور اگر اس کے بعد حمزہ آ جائے گا مد صلاح تو صغرا یعنی طبیعی مد نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یعنی جو اسم اشارہ مؤنث ہے ورڈ ہاضی ہی یہ مد صلاح تو صغرا ہی کے رول کو فالو کر رہا ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ فالوور آف مد طبیعی کے اوپر جیسے ورڈ آتے نا ادن ہاضی ہی تذکیرہ سو ہاضی ہی کو کیوں کھینچا کیونکہ یہ صلاۃ الصغرا کا فالوور ہے ٹھیک ہے ہادی ہی اور پھر دو متحرک لیٹرز میں آ گیا کنڈیشن فلفل کرے گا تو مد صلاۃ الصغرا ہی کی طرح کھینچ کے پڑا جائے گا اور پھر ہم اسے کہتے بھی مد صلاۃ الصغرا ہی ہے اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ فالوور آف مد طبیعی کے اوپر سیکنڈ فالوور آف مد طبیعی اس کا نام ہے مد العین واو ضاد اس کو فالوور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مد طبیعی کو صرف اور صرف سٹاپنگ میں فالو کرتے ہیں یعنی یہ ایسی مد ہے جو کہ مد طبیعی کو صرف سٹاپنگ میں فالو کرتی تھی مد صلۃ الصغرا تب فالو کرتی ہے مد طبیعی کو سٹاپنگ میں یا کنٹینیویشن میں جو مد صلۃ الصغرا ہے وہ کنٹینیویشن میں مد طبیعی کو فالو کری ہوتی ہے اور مد العوض سٹاپنگ میں مد طبیعی کو فالو کری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ سٹاپ کرتے ہیں یہ کون سی مد ہے اگر آپ فتحہ تان کے اوپر سٹاپ کریں اگر آپ فتحہ تان کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں تو آپ ایک فتحہ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور دوسری فتحہ کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں چاہے الف لکھا ہوا ہو یا الف نہ لکھا ہوا ہو ڈزنٹ میٹر آپ نے وہاں پر ایک فتحہ ڈیلیٹ کر دینی ہے اور ایک فتحہ کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی مد طبیعی بنا کے جس کو ہم کہتے ہیں مد العوض جیسے فار ایگزامپل سوا ان اب اس میں آپ کو ان کے بعد الف نہیں لکھا ہوا نظر آتا مگر جب آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کیسے کریں گے سوا اور اگر ہم آن دی ادر ہینڈ دیکھیں ما آبن یہاں پہ الف لکھا ہوا نظر آتا ہے مگر سٹاپ پھر کیسے ہوگا ما آبا سٹاپ پہ فرق نہیں ہے آپ کا تعلق فتحہ تان سے ہے اگر فتحہ تان کسی بھی ورڈ کے اوپر ہیں تو وقف کرنے میں ایک فتحہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اور دوسری فتحہ کو الف کے ساتھ پڑھا جائے گا سو مد العوض بائی دس یعنی ہمارے مد طبیعی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں صرف ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے ایکسپشنل کیس آف مد العوض کہ آپ کہاں پر مد العوض کے رول کو اپلائی نہیں کرتے اگر تا المربوط وا یعنی گول تا جو کہ فیمینن سمبل ہوتا ہے اگر اس کے اوپر فتحہ تان ہو تو آپ سٹاپ کرتے ہوئے مد العوض نہیں کریں گے بلکہ دونوں فتحہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اور تا کو بھی ہاں میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جیسے فار ایگزامپل جنتن تو آپ سٹاپ کیسے کریں گے اٹس اے راؤنڈ تا آپ سٹاپ کیسے کریں گے جن آپ تا کو ہاں میں بنا دیں گے ٹھیک ہے ہاں میں کنورٹ کر دیں گے اب ہم دوسرا اس کا کیٹیگری شروع کرتے ہیں وچ از مد الفروعی فروعی مدود وہ ہوتی ہیں جو دو اور دو سے زیادہ کھینچی جاتی ہیں مد طبیعی کے اپوزٹ مد طبیعی ہمیشہ دو ہوتی ہے جبکہ فروعی مدود دو اور دو سے زیادہ کھینچی جاتی ہیں اور جب آپ انہیں دو کھینچے ہوتے ہیں یعنی دو حرکہ پل کرے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر بھی ورڈ یعنی یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے اس ورڈ میں کہ آپ اسے دو سے زیادہ کھینچ سکیں یعنی آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ مگر آپ اس میں سے ٹو والی آپشنز کو آپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو مد فروعی دو یا دو سے زیادہ کھینچی جاتی ہیں اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ مد طبیعی میں پہلے اور بعد میں حمزہ نہ ہو اور بعد میں سکون نہ ہو تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہوں گی یعنی حرف مد سے پہلے یا تو حمزہ پایا جا رہا ہوگا یا حرف مد کے بعد حمزہ پایا جا رہا ہوگا اور یا پھر حرف مد کے بعد سکون آ رہا ہوگا اگر یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پوری ہو جاتی ہے تو وہ مد فروعی بن جاتی ہے اور پھر اس میں ٹو سے زیادہ جانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اوکے سو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی دو کیٹیگریز ہیں, مدود الفروعی کی. نمبر ون بسبب حمزہ, نمبر ٹو بسبب سکون. بسبب حمزہ میں جو ہمارے پاس مدود آتی ہیں اس میں ایک ہے مد البدل, پھر مد الجائز المنفصل, پھر مد الواجب المتصل, اور پھر مد الصلۃ الکبرى. ان میں سے ایک مد ایسی ہے جو کہ حمزہ کے مد لیٹر سے پہلے آنے کی وجہ سے بنتی ہے, یعنی مد لیٹر سے پہلے اگر حمزہ آ رہا ہے تو وہ مد ہوگی, اور وہ کون سی ہے؟ مد البدل. باقی تینوں مدود مد لیٹر کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم مد البدل کو دیکھتے ہیں. مد البدل اگر مد لیٹر سے پہلے حمزہ آ جائے, مد لیٹر کیا ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا اس میں بھی اسٹوڈینٹس کو نا کچھ کنفیوژن ہے. مد لیٹر ہوتا ہے الف واو اور یا. ٹھیک ہے, وہ سم ٹائمز دیکھے ہوتے ہیں کہ ایون اس سے پیچھے بھی حمزہ نہ ہو اور پھر اس کے پیچھے حمزہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس میں مد لیٹر جو ہے وہ سمپل الف واو یا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پیچھے اگر حمزہ کے اوپر فتحہ ہو یا حمزہ کے اوپر دمہ آ جائے یا حمزہ کے اوپر کسرہ آ جائے تو وہ مد البدل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ایمان, تو یہاں پہ آپ دیکھیں یا ساکنہ سے پہلے حمزہ کسرہ ہے تو یہ ای جو ہے یہ مد البدل ہوگی. جیسے او زو, تو آپ دیکھیں واو ساکنہ سے پہلے حمزہ دمہ ہے تو یہ مد البدل ہوگی. جیسے قرآن, تو یہاں پہ یہ جو الف صغیرہ ہے شارٹ الف, اس سے پہلے حمزہ فتحہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے را نہیں دیکھنا, اور آ یہ الف شارٹ الف سے پہلے حمزہ فتحہ ہے تو یہ مد البدل ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح کے ورڈز کے اندر. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ورڈ ہے اوکے, جیسے ایمان, جیسے او زو, جیسے قرآن, جیسے دعا ای. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو مد لیٹر ہوتا ہے اگر الف ہے تو اس سے پیچھے حمزہ فتحہ پایا جا رہا ہوگا. جیسے آمنا میں, آمنا میں الف سے پہلے الف صغیرہ جو ہوتا ہے شارٹ الف, کھڑی زبر جو ہوتی ہے, اس سے پہلے حمزہ فتحہ ہے. پھر ایمان, اگر مد لیٹر یا ساکنہ ہے تو اس سے پہلے حمزہ کسرہ ہے. اوزو, اگر مد لیٹر واو ساکنہ ہے تو اس سے پہلے حمزہ ضمہ ہوگا. سمپل, اگر آپ کو کہیں کنفیوژن آ رہی ہوتی ہے نا کہ پتا نہیں یہ مد بدل ہے یا نہیں, حمزہ کا سمجھ نہیں آ رہا, تو سمپل آپ اس کی آواز کو دیکھ لیا کریں. اگر وہ حمزہ کی لمبی آواز بن رہی ہے, یعنی آ یا ای یا او, تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ بیسیکلی مد البدل کی ساؤنڈ ہے. یہ جو ہے نا یہ الف نہیں کہلاتا. جب الف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے نا, یعنی الف کے اوپر فتحہ ہے, تو آپ اسے عربک میں الف نہیں کہتے. ٹھیک ہے, الف کے اوپر اگر فتحہ ہے دس حمزہ, الف کے نیچے اگر کسرہ ہے دس حمزہ, الف کے اوپر اگر بما ہے دس حمزہ, اٹس ناٹ الف. الف عربک کے اندر ریڈنگ میں الف صرف الف مدیا ہوتا بس, اور کوئی الف نہیں ہوتا جو ریڈنگ کے اندر آ رہا ہوتا. اوکے, سو اب ہم واپس آ جاتے ہیں بدل کے اوپر. بیسیکلی بدل جو ہے اس کے اندر ایک چیز سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسے بدل کیوں کہتے ہیں. مطلب بدل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے, بدل کا مطلب ہوتا ہے چینج, جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا بدل چینج کے لیے, تو اس کو مطلب بدل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک چینج پریزنٹ ہے. اور یہ کیا چینج ہے؟ اصل میں جو عرب لینگویج ہے اس کے اندر اگر عربز کو کہیں پر بھی دو حمزہ اکٹھے بولنے ہوں اور پہلے حمزہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو, تو وہ یہ دو ساؤنڈز اکٹھے نہیں بولتے. ٹھیک ہے, یعنی اگر پہلا حمزہ متحرک ہے دو ہے تو وہ یہ ساؤنڈ اکٹھے نہیں بولتے, یعنی آ یا او. اس کنڈیشن میں وہ کیا کرتے ہیں, جو حمزہ ساکن ہے اسے مد لیٹر بنا دیتے ہیں. یعنی اگر پہلا حمزہ فتحہ تھا اور سیکنڈ حمزہ ساکن تھا تو وہ سیکنڈ حمزہ ساکن کو الف بنا دیں گے, اینڈ اٹ وڈ بی آ. اگر پہلا حمزہ ضمہ کے ساتھ تھا اور دوسرا ساکن تھا تو وہ ساکن حمزہ کو واو بنا دیں گے, دین اٹ وڈ بی او. اگر پہلا حمزہ کسرہ کے ساتھ تھا اور دوسرا حمزہ ساکن تھا تو وہ ساکن حمزہ کو یا بنا دیں گے. اب یہ جو ساری چیزیں نا, یہ آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کو پرسیو کرنا ہوتا ہے. جیسے ورڈ آدم میں دا ایکچوئل ورڈ واز آدم, ایکچوئل ورڈ واز ایمان, لیکن عرب جو ہے عربک لینگویج میں ای یا ایڈنگ کرتا, ٹھیک ہے, وہ آ یا ای نہیں بولتے, تو وہ اس کو چینج کر کے آ ای بولتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے بہت ساری اوقات ہم لوگ اپنی لینگویج کے اندر سہولت کے لیے ڈفرینٹ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, انگلش میں جیسے ہے ازن ڈزن ڈونٹ یہ ساری چیزیں, تو ایکچوئل ورڈ کیا ہوتا ہے ڈو ناٹ, پر ہم اسے کیا کہتے ہیں ڈونٹ, ڈز ناٹ گو ڈزنٹ, از ناٹ گو ازنٹ, یعنی ہم اس طرح سے تھوڑا اپنی سہولت کے لیے ساؤنڈس کو کریٹ کر لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ سہل کی وجہ سے اس طرح سے ہے, لیکن یاد رکھیں کہ یہ میجورٹی مدل بدل میں پریزنٹ ہوتا ہے, مگر ہمیشہ ہر مدل بدل میں نہیں پریزنٹ ہوتا. یہ جو چینج ہے یعنی آ سے آ بننے والا چینج, یہ تمام مدل بدل میں پریزنٹ نہیں ہوتا. تو مدل بدل کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر مد لیٹر سے پہلے حمزہ آ جائے گا تو وہ مدل بدل ہوگی. میجورٹی مدل بدل کا جو اوریجن ہے وہ ڈبل حمزہ ہوتا ہے, پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن, ٹھیک ہے, تو اس سے پھر وہ چینج ہو کر مد البدل میں آ جاتے ہیں. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اس کی لینتھ دو حرکہ ہے اور ہمیشہ دو حرکہ ہے, یو ہیو نو وے ٹو میک اٹ لانگ, اسپیشلی بائی دا وے آف حسن آسن ان طریقہ شاپ کو لیا, پھر ہم اسے فروعی میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو جیسے کہ آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ گو کے حفظ میں, یعنی جو طریقہ ہم پڑھے ہیں حفظ ناسم ان طریقہ شاد دبیا میں, اس میں آپ اسے دو حرکہ نہیں کرتے, لیکن کچھ اور ایسے پڑھنے کے طریقے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے طریقے ہیں جس میں آپ مد البدل کو دو سے زیادہ کھینچ کے لے کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اسے فروعی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. ایک ریزن تو اس کی یہ ہے کہ اس میں ٹینڈنسی گو کے حفظ میں پائی نہیں جاتی لیکن دوسری قرات میں پائی جاتی ہے, اس لیے یہ فروعی مدود میں ہے. دوسری ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ نے متدیعی کے شرط میں پڑھا تھا نا کہ پہلے حمزہ نہ ہو, یہ مد لیٹر سے پہلے حمزہ نہیں ہونا چاہیے, تو چونکہ یہ وہ کنڈیشن فلفل نہیں کرتی, یہ والی جو مد ہے یہ وہ کنڈیشن فلفل نہیں کرتی, اس میں مد لیٹر سے پہلے حمزہ آ جاتا ہے, اس لیے آپ اسے فروعی مد کے اندر شامل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو چینج ہے نا, اگر آپ وہ مد البدل کے جو ہم نے ڈفرنٹ حالتیں پڑھی تھی بالکل لاسٹ میں, اور انشاءاللہ ریویژن میں بھی ہم وہ بالکل لاسٹ میں ہی کریں گے, تو اس میں جو بالکل آخر والی تھی اس کے اندر یہ آپ مد البدل کو اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو اوریجن نظر آ جاتا ہے نا, وہ جو ورڈ تھا ای تو نی, یا جو ورڈ تھا آئی نمبر 283 آف سورۃ البقرہ او تومینا الذی تومینا, اس میں آپ کو ڈبل حمزہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, پہلا حمزۃ الوصل ہوتا ہے دوسرا ساکن ہوتا ہے, تو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, خود چینج کرنا پڑتا ہے, بدل آپ کو خود بنانی پڑتی ہے, تو اس میں یہ چیز آپ کو زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. اوکے, انشاءاللہ اس کو یہیں تک ریویژن کو رکھتے ہیں, اور پھر نیکسٹ کلاس میں ہم جائز منفصل سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو بھی ریویو کیجیے گا, اور آگے والا بھی چونکہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں تو آپ پڑھ کے آئیں, تاکہ یعنی آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ میں آئے. سورۃ الغاشیہ آئے نمبر 11, جی لا تسمع فیہا لاغیہ, یہ آپ ہاں اس کو بنا دیں گے. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ, سو آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کا اچھا سا ریویژن ہو گیا آج کے لیسن میں. یس, اوکے, مد عوض کوشچن, مد عوض جہاں تک مجھے پتا ہے سسٹر, تو اس میں یہ ہے نا کہ جب مد عوض تبھی بنتا ہے کہ جب دو زبر کی تنوین ہو یا فتحتان, تو جب اس پہ آپ کرتے ہیں تبھی وہ ایک حرکت کے ساتھ چینج ہو کے اور الف مد کے ساتھ میں چینج ہو جاتا ہے, ادروائز وہ پھر کیا رہے گا, اگر دو زیر اور دو پیش کی ہوگی تنوین تو پھر وہ ساکن ہو جاتا ہے نا,
یس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی سسٹر جویریا. یس الحمد للہ ٹھیک. سو ماشاء اللہ گڈ ان ورڈ جنتن 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 ان دیس تھری وٹ وی ڈو جنتن. اچھا ابھی جنتن ورڈ جو ہے نا ہم نے جو چوز کیا اس میں یہ کہ تا ہے آخر میں گول تا گول تا ہے آخر میں تو تا ایکچولی ہاں میں چینج ہو جاتی ہے نا. یس تو نارملی آپ فار ایگزامپل کوئی اور اگر ہم ورڈ لیں ما ان یا ما ان ما ان پانی کے ساتھ میں جو پانی والا ورڈ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ما ان تو ما آینڈ دین ما ان تو ما اینڈ اف ما ان دین اٹ از ما اگین ود اے اسٹاپ رائٹ. یس جی بیکاز آپ جنتن کو جنتا نہیں کہیں گے نا جن جن بن جائے گا جن گول ہا کے اندر ٹرن ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی اور کوشچن ہے تو آپ لوگ اگر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جتنا مجھے معلوم ہے میں اس میں کر سکتی ہوں. اگر آپ چاہیں تو پھر انشاءاللہ جیسے ہی سسٹر ہے نا ہمارے ساتھ واپس لائیو جوائن کریں گے نا وہ ایکچولی عمرے پہ ہیں لہٰذا دیٹس وائی ابھی وہ نہیں لائیو ہمارے سیشن کے ساتھ میں لے سکتی. اور جنتن ہوگا تو جنتن میں تو بھی جن ہی بن جائے گا نا. یس اب آپ دیکھیں اگر جنتن تو جنات تو اس کی آپ پلورل بنا دیں گے ایک طرح سے. یس سسٹر تو جنات میں تو آپ ٹرن نہیں کر سکتے اس کو جنتن 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 اٹ ول ریمین لائک جن رائٹ جن تجوید میں ایسے چینج ہوگا ٹھیک ہے. سو الحمدللہ آپ لوگوں کا اچھا سا ریویژن ہو گیا. تھوڑا بہت کوشچنس کر لوں میں آپ سے. جی ٹھیک ہے تو چلیں اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ مر بدل کے لائی جائے گی. حمزہ آنا چاہیے زبر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے حمزہ ودا فتح ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اس کی آپ کتنی مقدار رکھ سکتے ہیں اس کو لندن کتنا کر سکتے ہیں. جی اس کو ہم دو حرکات کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ اگر ہم اس کو سکس حرکات کرنا چاہیں تو اگر ہم کہیں کہ اس کو ہمیں سکس حرکات کرنا ہے دین کر سکتے ہیں. یس نو جی انسٹم کراس دے کین انکریز رائٹ یہی سمجھا کہ جو طریقے سے ابھی آپ لوگ جس کے رولس پڑھ رہے ہیں تو جیسے حسن آسم ان طریقے شاطبیہ تو اس کے اندر ہم جی تو اس کے اندر ہم اس طرح سے نہیں کرتے اس میں ہم صرف دو حرکات کرتے ہیں. میں آ رہی ہوں یس ان شاء اللہ. اور اسی طرح سے یہ مجھے بتائیں کہ مدلین اور مدیارف ان دونوں میں سے کون سا اسٹرانگر ہے. کون سا اسٹرانگر مد ہے مدیارف یا مدلین. مد آرز اسٹرانگر ہے یس مد آرز اسٹرانگر ہے. اور پھر اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات کے اندر ٹھیک ہے اس میں بتائیں کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ مد کون سے لیٹر پر ہے. اگر ایک ہے تو ایک ایک سے زیادہ ہے تو وہ بتائیں. کاف ہا یا عین صاد تو ان سارے لیٹرز میں دیکھ کے بتائیں کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ جو مد یا لمبی جو لمبا جس کی ڈیوریشن ہوگا وہ کون سے لیٹرز پر ہے. کاف اینڈ صاد یس کاف اور صاد باقی سب بھی یہی اور کوئی لیٹر ہے اس میں کہ جس کی آپ لمبی کریں گے اسی طرح سے. کاف ہا یا عین صاد یس جب ہم اس کو اور اس کے بعد نیکسٹ لیول پر آئے گا عین ٹھیک ہے. اور آئین کیوں ان دونوں سے لیسر لیندرنگ ہوگی اس کی؟ کاف اور صاد سے آئین کی جو لمبائی ہوگی وہ کیوں کم رکھیں گے؟ کیوں اس کی لانگیشن کم رہے گی؟ بدلین ہونے کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اور باقی جو یہ یا اور ہاں ہے تو یہ بالکل نارمل لیٹرز ہیں, یعنی کہ آپ ان کو بالکل مد اصلی کی طرح کی مقدار دے کر پڑھیں گے, ان کو لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اب اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, اپنے رولز ریوائز کریں. جتنی ڈیٹیل آپ کو ماشاءاللہ معلوم پڑی ہے تو اب اس کو بار بار یاد رکھنے سے, پڑھنے سے پھر آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. سو جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کا سیشن آپ کی بک کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آخری ٹاپک ہے ہماری اس کتاب کا, بہت ہی اداس دل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جتنے بھی مختلف پہلو دیکھے اپنے نبی کے, اللہ تعالیٰ ہم میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ تعالیٰ میرے اندر اپنے نبی کی ایک ایک صفت ڈال دے کہ وہ کتنے خوبصورت طریقے سے تعلیم دیا کرتے تھے. میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ اپنے لیے کریں اور پھر ہم سب ایک دوسرے کے لیے کریں گے. تو آئیے آخری ٹاپک دیکھتے ہیں, ٹاپک نمبر 46 حسب استطاعت علم سیکھنے کی ترغیب, پیج ہے 439 کہ جس کے اندر جتنی استطاعت ہوگی بس اتنا علم سیکھو, کوئی بات نہیں زیادہ نہیں کر سکتے کم کر لو. اصل میں یہ بھی سہولت اور آسانی والی بات ہے. آپ نے لوگوں کے لیے کوئی مخصوص مقدار یا کیفیت مقرر نہیں فرمائی ہوئی تھی, اس سے کم مقدار یا اس سے اتنا کیفیت کے ساتھ علم حاصل کرنا منع ہو, یا کوئی شرائط ہیں جو یہاں آئیں گے تو یہ پہن کے آئیں, یہ نام رکھیں. بعض دفعہ ہم اپنے دینی اداروں یا مسجدوں کے باہر اس قسم کے رولز لکھ لیتے ہیں, فلانا ہے فلانا ہے یہاں آنا ہے تو یہ کریں, اور ذرا کوئی بےچارا بھلا بھٹکا آ جائے تو ہم اس کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر بندہ ہر طرح کا ہر حال میں آ کے علم سیکھتا تھا. آئیے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے حسب استطاعت قرآن پاک سیکھنے کی ترغیب. امام مسلم اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت نقل کی, بیان کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحن او الی العقیق فیاتی منہ بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلک قال افلا يخدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرا ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت ہم صفہ میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ صفہ کیا تھا, جگہ تھی ایک چلتا آپ کہہ لیجئے جہاں پہ لوگ رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ بتخان یا عقیق کی طرف جائے اور اونچی کوہانوں والی دو اونٹنیاں گناہ اور قطع رحمی کے بغیر ہانک لائے, یعنی یہ کہ کسی کی اٹھا لائے بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے ان کو صدقہ دے دے. ہم نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے ایک مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا تاکہ وہاں اللہ عز و جل کتاب کی دعائیں سیکھ یا پڑھے, اور ایسا کرنا اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے, اور تین کا سیکھنا یا پڑھنا اس کے لیے تین سے بہتر ہے, اور چار کا اس کے لیے چار سے بہتر ہے, اور اسی قدر اونٹوں کی تعداد سے بھی, یعنی جتنی آیتیں پڑھو گے اتنی اونٹنیاں ہوں گی. سبحان اللہ, یہ ہے فقہ تیسر من القرآن. تھوڑا پڑھو, تھوڑے سے شروع کرو گے زیادہ ہوگا. دیکھیے انگلی پکڑیں گے ایسے سا ہاتھ بھی پکڑا جائے گا, اور اگر آپ شروع سے کسی کا کندھا کھینچیں گے تو اس وقت کھینچا تانی میں اس کا بازی اتر جائے. امام ابن حبان اس حدیث کا جو ٹاپک دیتے ہیں, ذکر الحث علی تعلیم کتاب اللہ وان لم یتعلم الانسان بالتمام. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کی ترغیب کا ذکر اگر انسان مکمل نہ سیکھے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے, جیسے رد نہیں کر سکتے تو لسنر بن جاؤ, ریگولر اور لسنر کے ان بٹوین رہو, سب کچھ سن سکتے ہو, روز آ سکتے ہو, ٹیسٹ نہیں دے سکتے, چلو آ تو جاؤ. بس اب شیطان ایسے خیال ڈالتا ہے, نہیں جب سب کچھ کر سکیں گے پھر کریں گے, نہیں ابھی آج کل میں بہت بزی ہوں, میں نہیں کر سکتی پھر کروں گی, پھر کبھی نہیں آتی. جو لے سکتے ہیں لے لیجئے, اللہ کے پاس آپ کی عذر ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ تعلیم قرآن کی ہو کہ حدیث کی ہو, سبیل الجنہ ہو یا نور نلا نور ہو, مقصد کیا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہے, اللہ کی ملاقات کا شوق, محبت, اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے. جو کر سکتے ہیں کر لیجئے, جو نہیں کر سکتے کوشش کرتے رہیے, اللہ اگلے کسی مرحلے میں آپ کے لیے آسان گا. لیکن چپٹے رہیے, مشکلات آئیں, حالات تنگ ہوں, کہیں چلے گئے, پریگنٹ ہو گئے, حج پہ چلے گئے, جہاں جائیں پھر آ کے مل جائیں, جہاں سے چھوٹے وہاں سے آ جائیں, ہمت نہ ہارے. تو ہمت ٹوٹتی ہے پھر اس کے بعد شاید ہی کبھی جڑے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں آپ کی, قدرت والے کو پڑھائی کرنے کی ترغیب. ایسا لگ رہا ہے کہ جو بات میں کہہ رہی تھی اسی کا ایک ٹاپک بن کے سامنے آ گیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی, بیان کرتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, المؤمن بالقرآن قراءة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتطأ فيه. تھوڑا سا اس کو پڑھنا مشکل ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے کہ تین دے ملے, وَيَتَطَأُ, یہ ہے لفظ, وَيَتَطَأُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. قرآن کا ماہر, پیغام رساں, معزز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. کرام برر ہے, یہ بھی آتا ہے, وہ فرشتے جو انسان کے نام اعمال لکھتے ہیں. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اپنے کمزور حافظے کی بنا پر اس میں اٹکتا ہے اور اس پر پڑھنا گرا ہے, اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو آپ دیکھیے قرآن پاک کو پختگی سے حفظ کرنے, اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرنے کی شان, غلط قدر و منزلت تو ہے ہی, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا, نیو مسلمز ہوتے ہیں, دعات نہیں بول سکتے, غائن نہیں بول سکتے, آؤدو پڑھتے ہیں, مغدوب کو پتہ نہیں مغدو پڑھتے ہیں, میں نے دیکھا کہ دال نہیں پڑھ پاتے جو نیو مسلم ہوتے ہیں اسپیشلی ہمارے, تو مغدو تو اللہ کو کیا بھلا پیار نہیں آتا ہوگا ان کے لفظوں پہ. جو پڑھ ہی نہیں سکتا, جس کی پروناؤنسیشن میں وہ لفظ نہیں ہے, تو وہ کیا کرے, کون سا رول آپ وہاں لاگو کریں گے؟ تجوید کا, پیار کا رول ہے. کیا چھوڑ دے وہ پڑھنا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اللہ کے نبی کہتے تھے چلو وہ کر سکتے ہو کرو, تو دگنا اجر ملے گا. ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, لہو اجران, یعنی ایک اجر اس کے پڑھنے کا اور دوسرا اجر اس کے مشقت برداشت کرنے کا, اور یہ قرت جاری رکھنے کی ترغیب ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم اچھا قرآن پڑھتے ہیں نا, تو اس میں خود ہمیں آ رہا ہوتا ہے, یہ کہلاتا ہے اچھا قرآن پڑھتے ہیں, تو اس سے خود بخود اور پڑھنے کو دل جاتا ہے. تو یہ تو نقدی نہ مل ہی رہا ہوتا ہے, لیکن جو بےچارہ اٹک کے پڑھتا ہے اس کو مزہ کیا آ رہا ہوتا ہے, شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس امبیرسمنٹ اور شرمندگی سے جو دل ٹوٹتا ہے اس پہ قدر جاتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھڑا کرنا سکھاتے تھے, کھڑے ہو جاؤ تو چلو, چل سکتے ہو تو بھاگو, بھاگ سکتے ہو تب ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو. یہی ہے ایک اچھا استاد, کے اسٹوڈینٹس کے اندر سوئی ہوئی باتیں ان کو بول دے اور ان کے لیے اس طرح کی شوق اور رغبت ڈال دے اس بات کی کہ واقعی وہ اپنے آپ کو دوسروں سے پیچھے نہ سمجھیں. تو یہاں اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ٹاپک وائز پوری ہوئی. اگر ساری باتیں جتنی بھی اس پوری بک کے دوران ہم نے پڑھ, اس میں سے چند جو ہم نے دیکھی ان کو میں چند بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم بنا کر مبعوث کیا, یعنی نبی بھی تھے اور آپ ایک استاد بھی تھے. ٹھیک ہے, چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر میں لوگوں کو تعلیم دینے کا عظیم جذبہ تھا, شدید تڑپ تھی. آپ ہر مناسب وقت اور موضوع جگہ میں تعلیم دیتے اور ہر قسم کے لوگوں کو علم کی دولت سے راستوں پہ راستہ کشش کرتے. پھر اسی طرح آپ نے مردوں اور عورتوں, جوانوں, بچوں, رشتہ داروں, دوستوں, بدوؤں, نئے مسلمان ہونے والوں کو بھی تعلیم دی, اور تعلیم کے لیے میسر آنے والے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کا خصوصی انتظام فرمایا. پھر اسی طرح اور چیز ہم نے اس بک میں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران تعلیم شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا خاص خیال رکھتے, اپنے قریب کرتے, خاموشی میں پڑھاتے, مکمل سننے کا حکم دیتے, اپنا چہرہ مبارک ان کی رکھتے اور ان کو اپنی طرف کرتے. اسی طرح ایک چیز ہم نے اس بک میں دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کے دل میں خوشی پیدا کرنے کی کوشش فرماتے اور اپنے اور ان کے بیچ میں الفت اور مودت کی فضا مہیا کرنے کا اہتمام کرتے, ان کے آنے آمدید کہتے, اُلاتے, کنیتوں سے ان کو پکارتے, کبھی ان کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ لیتے, کبھی اپنے ہاتھ مبارک یا قدم سے ان کو ٹھوکر لگاتے، ان کے لیے دعا کرتے. پھر اس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ کی گفتگو مکمل طور پر سمجھی جاتی تھی، جو آپ کی بات مقصد ہوتا تو وہ بالکل کے سامنے آتا تھا، جو باتیں آپ بتاتے تھے وہ ذہن نشین ہو جاتی تھی. پھر آپ کی گفتگو کے الفاظ صاف اور جدا جدا ہوتے تھے، بات کو دہراتے، اشارات کا استعمال کرتے، مسائل کی وضاحت کے لیے شکلیں بناتے، حقائق ہوتے ان کو بیان کرتے، مختلف چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے تاکہ بات اور اچھی سمجھ آ جائے. پھر اسی طرح جو معلومات تھی ان کو لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے گن گن کر اس کا تذکرہ کرتے، یعنی نمبرنگ کرتے. پھر اسی طرح آپ خود اپنی ذات سے چلتا پھرتا کامل تھے، اسی طرح اعمال شریعہ کی کامل درجہ بندی تصویر کشی کے ساتھ انہیں عملی طور پر دکھاتے، یعنی پریکٹیکل بھی کرتے تھے، بعض چیزوں کو کر کے دکھاتے تھے. پھر اسی طرح آپ اپنے شاگردوں کو بھی اپنے درس میں شریک کوشچننگ یعنی استفہام کا انداز استعمال کرتے، پھر علمی مسائل کے بارے میں تعلیم کے دوران پوچھتے. پھر ایک چیز ہم نے دیکھی کہ آپ قابل شرم باتوں کا ذکر کنایتاً فرماتے تھے، ضرورت کے تحت بات کرتے لیکن خود نہ کرتے. پھر آپ کی محفل میں سوال کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اچھے سوال کی تعریف کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے اور بوقت ضرورت سوال سے زیادہ جواب دیتے تھے. اور اسی طرح بعض دفعہ جواب کی وضاحت اور سوال پوچھنے والے کی تسلی کے لیے تشبیہ اور قیاس استعمال کرتے، اور سوال کا جواب معلوم نہ ہوتا تو خاموش رہتے، بیکار اور باعث مشقت سوال پر ناراض بھی ہوتے تھے. اسی طرح بات کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اسٹوڈینٹس کو ایک دوسرے سے بات کرنے، بحث مباحثہ یا سوال جواب کی اجازت دیتے، بھول جانے کی صورت میں یاد دہانی کا حکم کراتے کہ اگر میں کچھ بھول جاؤں تو یاد دلا دو، اور جو اچھے اسٹوڈینٹس ہوتے تھے ان کو خاص طور پہ آپ نے اس کی اجازت دی ہوتی تھی، اور شاگرد کی خواہش پر سکھایا ہوا سبق بھی ان سے سنا. ایک اور بات کیا کہ آپ توازو نرمی اور ان کی ضرورت کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پر ترجیح دیتے، اور کسی شخص سے کوئی غیر متوقع غلطی ہو جاتی اور کوئی ایسا شخص جو کہ سمجھدار ہوتا تو وہ بات نہ سمجھ پاتا تو آپ اس پہ ناراض بھی ہوتے، یعنی ہر بندے کے مطابق ڈیل کرتے تھے. پھر ایک بات یہ کہ آپ اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں سے آگاہ تھے، دوران تعلیم ان کے حالات کو پیش نظر رکھتے، اچھے اسٹوڈینٹس کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کے کال فیل پہ، ان کی باتوں پہ خوب نظر رکھتے، اور جب ضرورت پھر ان سے وضاحت بھی طلب کرتے. اور آخری باتیں جو ہم نے آخری ٹاپکس میں پڑھی کہ جو نہ آتے غائب ہونے والوں کے بارے میں پوچھتے، سبق پوچھتے، اور جہاں تک ان کی مدد کر سکتے تھے کرتے تھے، اور آپ حقیقت میں آسانی فرمانے والے تھے. ہم اس بات پہ اس ٹاپک کو پورا کرتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اتنا پیارا نبی دیا، جو بہترین معلم کی صورت میں ہمیں اتنی خوبصورت باتیں سکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے ہی تعریف ہے. فلہ الحمد وما خلق فی السماوات وما خلق فی الارض وعدد ما خلق بین ذالک وعدد ما هو خالق سبحانہ وتعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ فرمائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، سو اللہ تعالیٰ کا احسان کہ ہماری یہ کتاب بھی مکمل ہوئی، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت ساری باتیں اس سے سیکھی ہوں گی. کیا ہماری ڈیلنگ جو کہ ہم کسی کو سکھاتے ہیں چاہے اپنے ارد گرد، تو کیا اس میں کچھ ڈفرینس آیا؟ یس جی، کس کس کی لائف میں، ٹیچنگ وے میں یا ڈیلنگ وے میں ڈفرینس آیا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد؟ سو ڈفرنٹ اینڈ کافی زیادہ الحمد للہ. تو ماشاء اللہ یہی بات ہے، میں بھی یہ کہوں تو واقعی یہ کتاب پڑھنے کے بعد، یہ کتاب پہلے بھی استاذہ کے ساتھ میں پڑھی تھی اور ابھی دوبارہ ریمائنڈرز ملنے پر تو انسان کی بڑی اچھی ایک محاسبہ بھی ہو جاتا ہے اور ریمائنڈرز بھی مل جاتے ہیں. تو آج کے لیسن سے آپ نے کیا چیز سیکھی ہے؟ جی smile comes, so we are following sunnah, we remember these beautiful reminders, alhamdulillah. Ji aaj ke lesson se kya baat seekhi, koi bhi ek baat likhi jaldi jaldi se. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جتنا ہم ان طریقوں کو لیتے ہیں, ان طریقوں کے مطابق اگر ہم کام کرتے ہیں اور نصیحت کریں یا پڑھائیں, تو آپ دیکھیں ہمارے کام میں افیکٹیویٹی کتنی آتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے جب کبھی نصیحت کرتے تھے تو ایکسیپٹینس کی جو پرسنٹیج تھی وہ کافی کم تھی, مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن اب جب ہم ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں, وہ بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پڑھتے ہیں, وہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے, کیونکہ ایک حکمت کے ساتھ انسان بات کرتا ہے نا. اور اسٹوڈینٹس کی حوصلہ افزائی کے بارے میں پڑھا, اور جی بالکل بالکل صحیح. اور کسی کو بھی ایسی اکنالجمنٹ کرنا کہ جس سے اس کا کام مزید بہتر ہو, یہ ایک اچھی چیز ہے. یس, انکریج ویک اسٹوڈینٹس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ, جیسے ہم نے تجوید یا قرآن کے پڑھنے کے مطابق ریسائٹیشن کے حوالے سے حدیث دیکھی, تو یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے کہ کسی کے لیے بھی کہیں بھی خسارے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, ہر ایک فائدے میں ہے. یس, جو بہترین پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک الگ طریقے سے ریوارڈ ملا, جو نہیں پڑھ پا رہا اس کو ڈبل ریوارڈ کے ساتھ انکریج کیا گیا. تو سبحان اللہ کتنا زبردست ہے ہمارا دین, ڈبل اجر اٹک اٹک کے پڑھنے والوں کے لیے. اور وہی بات ہے کہ جب نیا نیا انسان پڑھتا ہے اس کو جھجک بہت زیادہ ہوتی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے سبحان تعالیٰ ہماری نیچر کے مطابق ہمارے لیے انکریجمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا دی. یس, الحمد للہ رب العالمین. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ کلاس کے اندر شیئرنگ کرنی ہے کہ آپ نے کیا سیکھا, ایک ریٹن فارم میں کریں یا پھر اپنی کوئی ریکارڈنگ کر کے بھیجیں, یا آپ اگر کوئی پریزنٹیشن یا اس طریقے سے ایک ہینڈ آؤٹ کی صورت میں کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. آپ نے جو بھی نوٹس بنائے ہیں یا جو بھی ٹاپکس آپ نے پڑھے ہیں, اس لحاظ سے اس کی کوئی سمری بنا کر دیکھ سکتے ہیں, یا اپنی شیئرنگ جو کہ سب سے زیادہ اچھی ہوگی, کیونکہ ایکسپیرینسز جو کسی کے پرسنل ہوتے ہیں اس سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں پریکٹیکل ایکسپیرینسز کے ساتھ. تو آپ لوگ ریڈی ہیں, کریں گے؟ محنت ضائع نہیں ہوتی بالکل, اور انسان دین کی طرف آنے سے خسارے میں نہیں ہے کسی بھی طرح. جی یہ بتائیے کہ کریں گے پھر, بیکاز ہم میں نہیں چاہتی کہ صرف ایک یا دو اسٹوڈینٹس کریں, ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آئے. ہاں, اور پھر آپ ریکارڈنگ بھی سینڈ کر سکتے ہیں, آپ لائیو بھی لے سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک, سمجھ نہیں آئی میری بات, سمجھ نہیں آئی میرا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے, اس کتاب میں سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ایز اے انسپائریشن, اگر آپ اس کی ایک ریکارڈنگ بنائے کہ اچھا میں نے یہ چیز سیکھی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا, میں نے یوں اپلائی کیا, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کوئی ایسی چیز کوئی ایک طرح سے اپنا کوئی شیئر ڈالیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب کلیئر ہوا؟ کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے کیا سیکھا اور اس کتاب میں کیا کچھ ہے, آپ اس کو کسی بھی رنگ میں دے سکتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے, سو الحمدللہ. آئی ول ویٹ کہ میرے پاس ای میل فارورڈ کی جائیں آپ سب کی جانب سے, اور آپ سب کو بھی لائیو یہاں پارٹیسپیٹ کریں. جو ای میل آئی ہے نور, جو نور اللہ نور کا جو ای میل آئی ڈی ہے اس پر بھیجیں انشاءاللہ تعالی, میں آپ کو انشاءاللہ یہاں ایک دفعہ کنفرم بھی کر دیتی ہوں کہ اس کی ای میل آئی ڈی کیا ہے. جسٹ اے منٹ. جی نور اللہ نور 2015 اور ایٹ نور قرآن انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام. یس ایک سیکنڈ. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں کہ کون کیا لے کر آتا ہے. اسی کے ساتھ یہیں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا. اللہ تعالیٰ جیسے کہ ابھی سورۃ التوبہ میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ احسان کے درجے پر عمل کرنے ہیں, اگر ہمیں کامیابی چاہیے ہے تو احسان کے درجے والے عمل کرنے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ بھی کریں بہترین طریقے سے کریں. انشاءاللہ وہ آپ کی 10 منٹ کی بریک ہے, اور اس کے بعد آپ کے دوسرے سیشن کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
كريمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان
تجھ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ ہماری بریک کا ٹائم بھی اوور ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی بریک میں فریش بھی ہو گئے ہوں گے, ہے نا؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور اسی طرح آپ کے شوق اور جو ولولہ ہے اپنے دین کو سیکھنے کے لیے. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے ٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ فریش ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پھر بریک کے بعد اپنا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہمت کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکے, ہے نا؟ کیونکہ شیطان کی طرف سے بہت سارے وسوسے آتے ہیں, سستی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے راستے میں آتی ہیں نا. تو اس پہ بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اسی طرح سے اس کو کنٹینیو کریں, ہے نا؟ الحمدللہ. تو آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے نیکسٹ سیشن؟ انشاءاللہ آج ہم اپنا بخاری کا کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو کسی کو کچھ یاد ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم؟ حدیث نمبر, ہم اپنا کتاب الوضو کریں نا. چلے انشاءاللہ آج ہم خیال ہے کہ ہم حدیث نمبر 168 سے سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اپنے نوٹس لیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد وعلى آل محمد كما صليت رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. پیج نمبر 172 ہے, حدیث کا نمبر ہے 168. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, باب نمبر 47. البول قائمن او قائدن, کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پیشاب کرنا, یہ بھی ایک بہت معروف مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سوال پوچھتے رہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں کیا دکھتا ہے یا آپ نے صحابہ کو کیا کہا. عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتق قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا, پھر پانی مانگا تو میں آپ کے پاس پانی لایا اور آپ نے وضو فرمایا. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, لیکن کہاں کیا؟ کوڑے کے ڈھیر پہ. اور اگر آپ تصور میں لائیں تو کوڑے کا ڈھیر کیا ہوتا ہے؟ ایبزاربنگ ہوتا ہے, اس میں چیٹیں نہیں پڑتی, اندر چلے جاتا ہے. تو لہٰذا اس ایک حدیث سے, ابھی اگلی بھی پڑھیں گے تو اس مسئلے کو ہم پورا سمجھیں گے, کیا پتا چلا کہ اگر پیشاب کی چیٹیں بدن پر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ ممانعت کی کوئی حدیث نہیں ہے. کہ فتح الباری نے اس کی شرح میں لکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تو بیٹھ کے کرتے تھے, لیکن کبھی ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں. مثلا کیسی ضرورت ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اب عورتوں کے لیے تو یہ انتظام نہیں ہے, لیکن مردوں کے لیے اگر ایسی سہولت ہے, بعض اور پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کی جگہ بنی ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کے یورینیٹ کر سکتے ہیں. بیٹھ کے کرنے میں بعض اب سیٹ گندی ہو, اس پہ چھیٹے پڑے ہوں, آپ خود بھی فیل کرتے ہوں گے کہ جب کبھی ہم ایسی جگہوں پہ کھڑے جانے کے اتباع کو تو وہم کیا رہتا ہے کہ کہیں کوئی چھیٹے نہ ہو, تکلیف آتی ہے ہوتی ہے اس چیز سے. تو لہٰذا ایسے وقت میں پھر انسان اگر کھڑے ہو کے کر رہے تو بہتر ہے, گندگی سے بچنے کے لیے, چھیٹوں سے بچنے کے لیے کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو عادت اور ہیبٹ نہیں بنا لینا چاہیے کہ بس ہمیشہ ہی ایسا کرے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ ایک حدیث ہے, لیکن عام طور پہ جو باقی حدیثیں ہیں ان سے کیا پتا چلتا ہے؟ آئیے اور بھی حدیث کو دیکھتے ہیں. اس میں اگلا باب کیا ہے؟ البول عند صاحبہ وتستر بالخائط, پیشاب کرنا اپنے ساتھی کے پاس ہی جبکہ بیچ میں دیوار کی اوٹ ہو. تستر کیا ہے؟ اوٹ, سترہ سے, کل کی تفسیر میں بھی تھا, ہاں یاد ہے آپ کو کیا لفظ تھا؟ تستتی رون, سورت حامیم سجدہ میں تھا. بالحائط دیوار, تو یعنی گویا کہ کسی دوسرے کی موجودگی میں اگر انسان کو یورینیٹ کرنا پڑے تو اس وقت میں کیا تھا, کیا ہوتا ہے, انسان کو پھر اوٹ کر لینی چاہیے. یعنی سرے عام کسی کو سامنے کسی کے نہیں کرنا چاہیے. یہاں سے کتنی بڑی دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام اس بات کو کتنا اہتمام دیتے تھے کہ وہ کسی کے سامنے نہ ہو. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے, جو بات میں نے سنی ہے, آف کورس دیکھا تو نہیں, کہ بچوں کے ہائی اسکولس تک میں بھی لڑکوں کی جو پیشاب کی جگہ ہوتی ہیں وہاں ایک ہی بڑے کمرے میں مختلف اس طرح کے پاٹس لگے ہوتے ہیں جہاں لوگ فارغ ہوتے ہیں, تو اس سے حیا ختم ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حدیث پڑھتے ہیں. وفی روایت عنہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ جب آپ پیشاب کرنے لگے تو میں آپ سے الگ ہو گیا, اور جب آپ نے میری طرف اشارہ کیا اور میں حاضر ہو کر آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا تاکہ آپ پیشاب کی حاجت سے فارغ ہو گئے. تو کیا پتا چلا کہ اگر دیوار کی اوٹ ہو تو اس کی اوٹ کر لی جائے, اگر انسان ہے اور کوئی بھی نہیں تو وہ انسان اس طرح سے کھڑا ہو جائے کہ جدھر سے اپنے آپ کو دوسروں کو نظر نہ سکے. تو خلاصہ کیا ساری بات کا میں دہرا دیتی ہوں کہ عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے, لیکن کبھی ایسے حالات ہو جائیں جبکہ بیٹھنا مشکل ہو, بیماری آ سکتی ہے, بعض وقت گھٹنوں کا درد ہو سکتا ہے, بعض وقت چوٹ لگی ہو سکتی ہے, تو یاد رکھیے کہ ہمارے دین کا یہ حسن ہے کہ یہ مشکل حالات, مجبوریاں, اضطراری کیفیت جو ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہوتی ہیں, وہ اس چیز کو اس طرح کرواتے ہیں کہ جس سے سب حالات میں, ہر قسم کے حالات میں دین قابل عمل ہو. یہ بات ضروری ہے. جملوں کو سیدھا کر دیں, لیکن یہ ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس چیز کی عادت ڈالنی ہے. اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ اچھا پھر اپنے بچوں کو ہم کس چیز کی عادت ڈالیں, تو اس کا جواب یہ کہ بیٹھنے کی ڈالیں. ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر کھڑے بھی ہو رہے ہیں تو پھر طہارت کرنی اور اپنے آپ کو صاف کرنا یہ لازمی ہے. اس میں انشاءاللہ استنجا کی باتوں میں الگ سے بھی یہ بات آئے گی. پھر اگلا باب دیکھیے, غسل الدم, خون کا دھونا. اب یہاں سے تھوڑے سے مسائل خواتین سے متعلق بھی ہیں. عن اسماء رضی اللہ عنہا, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم, ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فقالت تو اس نے کہا, ارأيت احدانا تحيض في الثوب, بتائیے اگر ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو کیا کرے, کیف تصنعو, تو کیا کرے, یعنی اس کپڑے کے اوپر سے اس خون کو کیسے اتارے. قال آپ نے فرمایا, تخطہ, کھرچ دے اس کو. پھر کیا کہا, ثم پھر تقرداہ بالمائی, پھر رگڑ دے اس کو اور صاف کر لے پانی سے. پھر کیا کر, وتنجحہ وتصلی فی, پورے لفظ کو پھر دیکھ لیتے ہیں, اس کو کاٹ دیں, بلکہ آپ میرے سے دوہرائے اس حدیث کو, یہ پچھلا حصہ نکال دیجیے, اب دوبارہ پڑھتے ہیں. آئیے حدیث دہراتے ہیں. عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت جاءت امراۃ الى النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ارأیت احدانا تحید فی الثوب کیف تصنع, قال تحطه ثم تقرده بالماء وتنجحه وتنجحه. اب دیکھیں یہ دعات ہے اور ہا اور پھر ہا, وتن پڑھیے ذرا, وتن دا ہو ہو, پورے کو اکٹھا پڑھے, وتن دا ہو ہو وتسلی فی جی. روایت کیا ہے کہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر, یہ کون تھی, حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی, روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ بتائیے اگر ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے میں حیض آ جائے تو کیا کرے. آپ نے فرمایا کہ اسے کھرچ ڈالے, تفتہ, پھر پانی ڈال کر رگڑے یعنی تقردہ, اور پھر صاف کر کے اس میں نماز پڑھ لے, پانی ڈال دے اور صاف کر لے. تو اس میں بہت ساری باتیں, پہلی بات ہے کہ ایک عورت اتنا پرائیویٹ میٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے, تو یہ بتائیے کہ کس سے پوچھے گی, دین تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا نا. تو حدیث سیکھنے میں اور علم سیکھنے میں شرم نہیں ہوتی, طریقے سے مبہم طریقے سے, یعنی یہ کہنا چاہیے کہ کنایتن ایسی بات عورت کسی مرد سے آج بھی پوچھ سکتی ہے جو علم رکھتا ہو, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ عورت کے کپڑے پہ لگتا تھا, اس دور میں وہ سارے انتظامات نہیں تھے جو کہ آج ہمارے پاس ہیں, اور ہم تو اللہ کے حکم سے بالکل اسپاٹ فری بھی رہ سکتے ہیں, لیکن وہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کے پاس انڈر گارمنٹس بھی ہوں اور اس طرح کے سینیٹری ٹاولز بھی ہوں. پھر اس پہ اگلی بات دیکھیے کہ پانی نہیں ہوتا تھا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کھرچ دیں اور آپ اس کو رگڑ دیں, بعض روایتیں ہم آگے پڑھیں گے, پورا باب آئے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ, کہ عائشہ کہتی ہے کہ بعض جب ہم کھرچ دیتے تھے اور پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے, کیوں, پانی نہیں ہوتا تھا. تو جب پانی نہیں ہے تو پھر کیا کریں, پھر اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ جتنی جس حد تک گندگی اترے تو اتار دیں. بعض دفعہ پانی سے صرف دھوتی تھی اور اس پہ نشان رہتا تھا لیکن اس کی گندگی نکل جاتی تھی, اس میں نماز پڑھتی تھی, اور یہ حکم آج بھی ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ پانی سے اس کو دھو دیجئے. پھر اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر صابن ہو اس سے اچھے طریقے سے دھو سکے تو کرے, لیکن لیز یہ کہ صرف پانی بہا دے. پانی بھی نہیں ہے تو کسی بھی حد تک اس کو کھرچ کے رگڑ کے, بالکل جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا تیمم کر کے اپنے آپ کو ہم تھوڑا سا سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں, تو وہ کیفیت بھی کی جا سکتی ہے. اگلی روایت دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت فاطمۃ بنت ابی خبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, انی امراۃن, میں وہ عورت ہوں, استحادو, کہ جو اکثر مستحاضہ رہتی ہے. مستحاضہ کیا ہوتا ہے, خون یعنی پیریڈز کے علاوہ بھی بلڈ آنا، جس کو آج ہمارے یہاں بلیڈنگ کی بیماری کہتے ہیں یا ارریگولر پیریڈز ہے. اور آج کے دور میں تو یہ بہت ہی کچھ ہے، اور جادو کے سیمینار میں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ یہ بھی ایک قسم کا شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے. سحر حدیث میں تھا کہ شیطان چوکا لگاتا ہے، چوکا لگانے سے لوگ سمجھتے نہیں، چوک دیتا ہے، یعنی عورتیں سوچ میں ہی رہتی ہیں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، پڑھیں تو دل نہیں ٹھکتا، نہ پڑھیں چھوڑ دیں تو پریشانی ہے، تو گویا کہ وہ اس کی عبادت کو چوکتا ہے. بعض کہتے ہیں رب کو چوکا لگاتا ہے، اس کی وجہ سے بلڈ نکلتا ہے. اسی طرح کی روایتوں میں پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ ایک رب کا خون ہے، جیسے جیسے آپ کی انگلی سے خون نکل آیا یا آپ کے بازو میں سے نکل آیا تو وہ پیریڈز کا وہ بلڈ نہیں ہوتا جو پورا مہینہ گندگی کے ساتھ رہتا ہے. تو کہا کہ میں تو اکثر مستحضہ رہتی ہوں، فلا اطہر، میں تو کبھی پاک ہی نہیں ہوتی، یعنی کئی دن تک پاک نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اف ادو صلاتا، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آج ہماری بہت ساری بہنیں یہ کرتی ہیں نا، 15 دن مہینہ مہینہ نہیں پڑتی. تو انہوں نے بھی یہ پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسا نہ کرو، انما ذالک عرقن، یہ تو ایک رگ ہے، یعنی ایک رگ سے خون آتا ہے، ولیس بحیدن، اور یہ حیض نہیں ہے. اب یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ پتا چلے گا کب؟ جب آپ اپنی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں حیض کے بارے میں ڈیٹیلز آگے ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہاں آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہ کیونکہ ایک عورت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آپ ہم سب شکریہ ادا کریں حضرت فاطمہ کا کہ انہوں نے یہ مسئلہ اللہ کے نبی سے پوچھا، تو آج بہت ساری عورتوں کے یہ مسئلے کا جواب ان کو مل گیا، کیونکہ اس کے اندر نماز جانے کا خطرہ ہوتا ہے. حلال حرام کا فرق ہے، نمازیں چھٹتی ہیں، شوہر بیوی کے تعلق پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو آپ نے کیا فرمایا، جب کبھی تمہیں ایسا ہو، ولیس بھی ہے دن، یہ حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت حیضک فدی الصلاه، جب تجھے حیض آ جائے تو نماز کو چھوڑ دے، واذا ادبرت، اور جب وہ چلا جائے، فغسلی، پھر دھو لے یا نہا لے، غسل کر لے، کیا یعنی کیا دھو لے، ان کی دما اپنے آپ سے خون کو، ثم مصلی، پھر اس کے بعد تم نماز پڑھ لو. وقال، اور کہا، ثم توضئی، پھر توضو کر لو، لکل صلات، ہر نماز کے لیے، حتی یہاں تک کہ یجی ذالک الوقت، کہ یہاں تک کہ پھر حیض کا وقت آ جائے. اب اس ساری حدیث سے بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ استحاضہ ایک بیماری ہے جس میں عورت کا خون جاری رہتا ہے اور اس کو بند نہیں ہوتا، یا کبھی زیادہ دن ہوتا ہے کبھی نہیں آتا. اسی سے پھر جسم سے ہوا خارج ہونا یا وائٹ ڈسچارج، جس کو عموماً لوگ لیکوریا کہتے ہیں، کوئی ایسی کیفیت بھی ہے تو وہ بھی اسی سے قیاس لی جائے گی. تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ پہلی بات ہے کہ جب پیریڈ ختم ہو، پتہ کیسے چلتا ہے کہ پیریڈز ختم ہو گئے؟ تو پیریڈز کے بلڈ کی دو پہچان ہے، حدیث میں آتا ہے. نمبر ایک کیا ہے کہ وہ اسمیلی ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی خاص ٹپیکل اسمیل ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، کیونکہ سارا مہینہ عورت کے جسم کے اندر جو چینجز آتی ہیں، جو میٹابولزم ہوتا ہے، سیلز کا ٹوٹنا بننا، وہ بلڈ میں مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بلڈ تھک ہو جاتا ہے اکثر اور کالا ہوتا ہے. اس کے برعکس یہ خون جو استحاضہ کا ہوتا ہے، یہ بالکل کھلا ہوا پیور ریڈ ہوتا ہے. میں نے اکثر سسٹرز کو دیکھا ہے، وہ کیا کہتی ہیں، بہت فریش خون آ رہا ہے، یعنی بلڈ ہے، یعنی وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ پیریڈز ہی ہیں کیونکہ بہت فریش بلڈ ہے. تو فریش بلڈ جو ہوتا ہے یہ ہیلدی بلڈ ہوتا ہے، یہ ڈرٹی بلڈ نہیں ہوتا. تو دونوں چیزوں کو دیکھ لیں، اسمیل کر کے دیکھ لیں، اسمیل نہیں ہے اور خون بھی بالکل ایسے ہے جیسے گوشت رکھے دو کے تو بعد میں نکل آتا ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں؟ نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد شوہر بیوی کا تعلق بھی جائز ہے. کرنا کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وضو کر لیں، اور وضو کر کے اس کے بعد نماز پڑھیں. پھر نماز کے دوران بھی اگر بلڈ آ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آپ سہرا کے کوئی نہ کوئی پریونٹیشن تو رکھتے ہی ہیں کہ جس سے کپڑوں پہ نشان نہ پڑے. پھر اس کے بعد دوبارہ اگلی نماز میں ہوں. یہ صحابیہ جو ہے نا، یہ کیا کہتی تھی کہ یہ ہر نماز سے پہلے غسل کرتی تھی، یہ ان کا اپنا عمل تھا. یہاں سے بعض لوگوں کو غلطی لگی، وہ کہتے ہیں کہ یہ غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہے، تو فرض نہیں ہے، یہ ان کا اپنا عمل تھا، بس وضو کر لیجئے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی چیز، کیونکہ یہ ہم سسٹرز کا بہت ہی معاملہ ہوتا ہے، اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، وہ خود بھی نہیں پرکھ پاتے کہ یہ کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ پیریڈ ختم ہو کے استحاضہ شروع ہوا ہے؟ تو بہت ایک معمولی سا ڈفرنس ہوتا ہے جو اکثر سسٹرز اتنے اتنے سال ہونے کے باوجود بھی اس عمل سے واقف نہیں ہے. تب دیکھیے، جب پیریڈز آتے ہیں نا، جب وہ ختم ہوتے ہیں نا، تو اس کا ایک سمبل کیا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، ایک چاہے کچھ دیر کے لیے ہو. یعنی جب آپ کو اپنی عادت کے مطابق وہ دن گزر رہے ہیں، آپ کو فیل ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہوئے کبھی کم ہوئے، اب کم ہو گئے، آپ ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کپڑے کے ساتھ، ایک دم ٹرانسپیرنٹ اگر ہو جائے، ٹرانسپیرنسی سمجھتے نا, ایک ہوتا ہے دودھیا پن موتیا کلر, ایک ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ. ٹرانسپیرنٹ ہو جائے جب تو سمجھیں کہ پیریڈز ختم ہو گئے. اس کے بعد دوبارہ بلڈ آ جائے تو صحابیات کہتی تھی کہ ہم اس کو سوچتے بھی نہیں تھے یہ کچھ ہے, اور آپ نماز شروع کر کے دیکھیں فوراً چلے جائے گا. اس کے بعد یہ بھی ایک اور بھی ٹیپ ہے انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے کتاب الخیز حیض اور اسی طرح وضو میں, تو اس میں کہ جب کبھی پیریڈ سے فارغ خواتین ہوتی تھی اس دور میں تو خوشبو پیور خوشبویں ہوتی تھی نا, جیسے آج عرب میں آپ کو عطر ملتے ہیں, یعنی اس میں ظاہر ہے کہ ایسے الکوہل ایک ایسے نہیں کہ جو انسان کو نقصان دے, پیور خوشبو روئی کو لگا کر خون نکلنے کے مقام کو اچھی طرح جس حد تک ہاتھ جا سکے اس کو صاف کر دے. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسمیل ختم ہو جاتی ہے, دوسری بات یہ کہ اللہ کے حکم سے اگر یہ استخاضہ کی بیماری ہے آپ ایک دو دفعہ کریں جب آپ شاور لے رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کچھ اثر بھی ہوتا ہے اس کا کہ پھر بلڈ ختم ہو جائے. جیسے ٹینکچر نہیں ہے یا کوئی ایسا اسپرٹ آپ کسی جگہ لگاتے ہیں تو زخم بھر جاتا ہے, تو اللہ کے حکم سے یہ بھی ہوتا ہے. یہ سنت ہے, یہ ویسے بھی آپ لوگ ہر مہینے کیا کریں, جب غسل کریں تو اس سے پہلے خوشبو کے ساتھ طہارت کر لیں اور اس سے آپ کو خود بھی ایک فریش فیلنگ آئیں گی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلا باب کیا ہے, غسل المنیشی وفرقہ منی کا دھونا اور اسے کھرچ ڈالنا. منی کیا ہوتی ہے؟ مرد کا ڈسچارج جو سیکشل انٹرکورس کے بعد نازل ہوتا ہے, اور اس کو کھرچ دینا. دو لفظ آپ پڑھیں گے حدیث میں, دونوں کو بھی دیکھ لیجئے, منی کیا ہے آفٹر اور مزی کیا ہے بیفور, یعنی جو صرف شہوت کے ساتھ ٹرانسپیرنسی سی ہے وہ منی ہے, وہ مزی ہے اور وہ ناپاک ہوتی ہے. اس کے بعد غسل بھی ہے لیکن یہ منی جو ہے یہ پاک ہوتی ہے. کیوں, یہ کیسی بات ہے, ہم تو الٹ سمجھتے ہیں. دیکھیے اللہ کبھی بچہ ناپاک چیز سے نہیں بنائے گا, یعنی وہ مادہ جسے بچہ بنتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, اس کو منی کہتے ہیں. یہاں اس کی بات ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, عنہا رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم. جی مزی کیا ہوتی ہے, دیکھیے دو لفظ ہیں, مزی میم زال یا, اور ایک ہوتی ہے منی. بولنے کے اندر پروناؤنسیشن بھی بعض لوگوں کو میں دیکھا ٹھیک نہیں بولتے. مزی کیا ہوتی ہے, جو پہلے کا ڈسچارج ہوتا ہے, یعنی ٹرانسپیرنسی کہہ لیجئے, لیکوڈنس کہہ لیجئے, جو ایک اس عمل میں معاون ہوتی ہے. اور منی کیا ہے, آخر کا ڈسچارج جس سے بچہ بنتا ہے. مزی جو ہے یہ ناپاک ہوتی ہے, منی جو ہے یہ پاک ہوتی ہے. یہاں منی کی بات ہے, اس لیے میں آپ کو یہ بات فرق کھول کر بتا رہی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے کپڑوں سے جنابت کے اثرات کو دھو ڈالتی تھی, پھر کیا ہوتا تھا, فیخرج الی الصلاۃ, پھر آپ بھی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے, وَإِنَّ بُقَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ, جبکہ آپ کے کپڑوں پر پانی کے دھبے ہوتے تھے. اللہ اکبر, آپ سوچیے آج ہم تو نماز ہی چھوڑ دیں, میں کیسے جاؤں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اور خام خواہ کی شرم کرتے ہوئے بعض دفعہ ہم ایسے حالات رکھ لیتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے. تو کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے, اور کوئی دھویا ہے تو گیلا ہے, سوکھا کپڑا پہننے کا وقت نہیں, کبھی اتنا موقع نہیں, کبھی پورا دھونے کا وقت نہیں, تو اتنی جگہ دھو لیتی تھی. آپ دیکھیے کہ ہمارے دین نے کتنے خوبصورت طریقے سے ان چیزوں کو لے کر ہمارے سامنے رکھا ہے, اور یہ چیزیں انسان کو کوئی دوسرا سکھا ہی نہیں سکتا تھا. کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو لا کر ہم سب کو دکھا دیا کہ دین ضرورت کے مطابق قابل عمل چیز کا نام ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کس طرح ہم کرتے تھے. اب یہ کیا اللہ کے نبی کا اتنا پرسنل فیل ان کی بیوی بتا رہی ہیں, تو آپ بتائیے کہ یہ جتنا ٹاپک ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہو یا جو پرائیویٹ میٹرز ہیں, اگر اللہ کے نبی کی بیویاں نہ بتاتی تو کون بتاتا؟ یہ تو وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو کسی کو پڑھ کے یا بول کے بتائی جاتی. پھر اس کے بعد اب اگلی روایت جس کو سن کر آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال آئیں گے, تو پہلے روایت سن لیجئے پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. باب 51 ہے, ابوال الابلی والدوابی والغنمی ومرابدوہا. ابوال کہتے ہیں بول کو, پیشاب, الابل اونٹوں کا, والدواب اور چوپایوں کا کیٹلز, والغنم اور بکریوں کا, ومرابدوہا اور ان کا باڑا, یعنی جہاں ان کو باندھتے ہیں اس جگہ کا کیا حکم ہے, کیا یہ جگہ پاک ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. بڑی طویل روایت ہے اس لیے اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ مشکل جو ہوئے بتا دوں گی, ورنہ مردوں میں پڑھ لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے بیان کیا کہ اکل اور ارینا, یہ جو دو نام ہے نا, اکلم و ارینا, یہ قبیلوں کے نام ہے. یہاں کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے, یہاں کی آب و ہوا جو تھی ان کے موافق نہ آئی, یعنی ان کو اچھی نہ لگی, سوٹ نہ کی, ویدر چینج کو وہ برداشت نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں صدقے کی اونٹنیوں کے پاس چلے جائیں اور وہاں ان کا پیشاب اور دودھ پیئیں, چنانچہ وہ چلے گئے اور جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور جانور ہانک کر لے گئے. صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں آدمی روانہ کیے. سورج بلند ہونے تک سب کو گرفتار کر لیا گیا, چنانچہ آپ کے حکم پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے, آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور گرم سنگلاخ جگہ پر ان کو ڈال دیا گیا. وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہ دیا جاتا تھا. جی جن لوگوں نے تو تفسیر پڑھی ہے سورت مائدہ میں یہ واقعہ آتا ہے, ایک بار آیات کی روشنی میں آیت محاربہ بولتے ہیں, ڈکیتی کی کیا سزا ہے. اصل میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا, نشکری کی. ایک تو مدینہ میں آئے یہ بیمار تھے, سب سے پہلی چیز جو اس میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کو کہا, تو اس میں ان کی بیماری کا علاج تھا. دیکھیے وہی چیز حلال ہے نا جس کو حلال کہہ دیا گیا, حرام کیا ہے جس کو حرام کہہ دیا گیا. دودھ کیوں حلال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا, شراب کیوں حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا, یعنی اللہ نے کیا رسول نے ہمیں بتا دیا. اب یہ جو اونٹوں کا پیشاب ہے, آپ کو پتہ کہ اونٹ کے جسم کی جو اندر کی حیات ہے نا وہ دوسرے جانوروں سے فرق ہے. اور اگر آپ کو یہ بتا دوں ڈرے نا کہ اونٹ جن ہوتے ہیں تو آج کے بعد آپ اونٹوں کے اوپر بیٹھیں گے نہیں. جن آگ سے بنے, اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بہت گرم ہوتا ہے, اس لیے یہ جلالی یہ جانور کینہ بہت رکھتا ہے, اپنے مالک کو کھا جاتا ہے جب غصے میں آتا ہے, یعنی دل میں بات رکھنے والا جانور ہے جس طرح غصہ رکھتا ہے دل میں. تو لہٰذا اب یہ کہا تو کیا, یہ بیماری تھی. آج ہم جو بیماری دوائیوں کے نام پہ کھاتے ہیں آپ کو کیا پتا اندر کیا کچھ ہوتا ہے, کہاں کہاں سے انزائمز نکالے ہوتے ہیں, اور کیا اگر ہمیں پتا لگ جائے تو ہم کبھی ہو سکتا ہے یہ اپنے دودھ دہی کا استعمال نہ کریں. کلچرڈ کئی چیزیں ہوتی ہیں ان میں کئی دفعہ ایسی چیزیں ڈال کے اس کو جیسے دودھ کو دہی میں بدلا ہوتا ہے, جیسے بیکٹیریا ڈالے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, وہ بیماری کا علاج تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نشکری کی, ایک تو یہ مرتد ہوئے, کیونکہ اب آپ نے یہ جو پڑھا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی نے مروایا, آنکھوں میں سلائی گئے, کیونکہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا, قصاص میں یہ مارے گئے. انہوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی تھیں اور یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا نا پھر اللہ کے نبی نے بالکل قصاص میں ان کے ساتھ کیا. پھر دوسری بات ہے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے, پہلے مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد چوری بھی کی, ڈکیتی بھی کی, قتل بھی کیا اور ارتداد بھی تھا, کتنے ان کے اوپر جرم تھے. تو کیا ان کو مروانا نہیں تھا, اور یہ ایک دفعہ ہوا اس کے بعد سب کو آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ آج کے بعد سب کی آنکھیں کھل گئیں کہ آج کے بعد ہم نے ایسا نہیں کرنا. تو جب کسی کے اوپر اسلام لاگو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگ سنبھل جاتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر نہیں لینا. تو بہرحال اس چیز سے پتا کیا چلا کہ حلال جانوروں کا گوبر اور پیشاب تھا. یہ یاد رکھیں جو جانور حلال ہے جو کھاتا ہی وہ ہے, جیسے سبزی سبزہ کھا لیا یا جو بھی اس طرح کی چیزیں تو وہ نہیں ہے. اور جو دوسرے جانور ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے جو جانوروں کو کھاتے ہیں, یا جیسے اب ایک ہوتے ہیں نا ہربی بوبس ہوتے ہیں اور دوسرے کیا ہوتے ہیں کارنی وارس, تو وہ فرق سامنے رکھیے. تو بہرحال حلال جانوروں کے لیے یہ چیز موجود ہے. پھر اس کے بعد اگلی روایت دیکھیے, وانہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبن المسجد فی مرابد الغنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے روایت ہے, نہیں سوری حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بننے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ بکریاں پیشاب کرتی ہوں گی اور وہاں پہ نماز سب پڑھتے تھے, تو یہ کیسے, تو کیا پتا چلا کہ بکریوں کا پیشاب وغیرہ پلیت نہیں ہوتا. البتہ اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ ان کے مستی میں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے, یعنی ناپاکی نہیں, لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, اب آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں تو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کوئی شخص ہے ہی وہ باڑے میں بیٹھا ہوا, اس کے پاس باہر جانے کی جگہ ہی نہیں, تو نماز کا وقت ہو گیا تو کیا نماز چھوڑ دے. تو ایسے تمام کیسز جو ہمیں ملتے ہیں نا یہ استثناء ہوتا ہے, ایگزمپٹڈ ہے, کبھی سٹک ہو جاؤ تو نماز نہیں چھوڑنی. اب یہ بھی نہیں کہ ہم سب جگہ چھوڑ کے جا کے ان باڑوں میں نماز پڑھیں, یہ بھی مراد نہیں اس سے. تو لہٰذا ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. پھر اسی طرح بعض دفعہ کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کا کیا ہے, پانی میں یا دودھ میں, ما یقع فی النجاسات فی السمن والماء, ما میں نے جو یقع گر پڑا من النجاسات نجس چیزوں میں سے, فی السمن, سمن کہتے ہیں گھی کو, بٹر, پگھلاؤ تو پگھل جائے اور جماؤ تو جم جائے, بٹر یا مکھن یا گھی جو بھی ہے وہ سمن ہے, چکنائی کو کہتے ہیں بیسیکلی فیٹ کو, بل مائی اور پانی, یعنی پانی یا گھی میں اگر کوئی نجس چیز گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے. اب ہم تو پکڑ دو ڈبے پھینک دو, ماشاءاللہ ہمارے لیے تو مسئلے کوئی نہیں ہے یہ چیزیں, ہم تو ایک مچھر گر جائے تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, باقی چیزیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم صرف ایکسپائری کا ڈیٹ پڑھ کے پکڑ کے اس کو بن میں کرتے ہیں, یہ ایکسپائر ہو گیا, ایسے لگتا ہے راتوں رات اس میں سارے بیکٹیریا آئے, انہوں نے حملہ کیا, اس کو پھینک دو. یہ بھی رونت ہوتی ہے, انہوں نے ایک احتیاطاً چیزیں لکھی ہوتی ہیں, بریڈ دیکھی نہیں ڈیٹ گزر کے پھینک دی, چنگو سونگ کے دیکھو اللہ نے عقل دی ہے, ٹھیک ہے پہلے ہی سے ایسے رکھو کہ چیز خراب نہ ہو, پہلے کھا لو یا کسی کو دے دو, پہلے ہم رکھی رکھتے ہیں پھر فریج صاف کرتے ہیں, یہ بھی گیا یہ بھی گیا, بعض وقت بند کینس لوگوں کے گھروں میں پینٹریز بھری ہوتی ہیں, بعد میں اٹھاتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں, تو کھانا کھانے سے کم نہیں ہوتا, ضائع کرنے سے کم ہوتا اور اسی کا حساب ہوگا. تو لہٰذا اس میں اگر کسی کے پاس ایسی صورت آ جائے تو کیا ہوگا, روایت سن لیجیے بلکہ آپ بھی دہرا لیں, ان میمونہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فؤارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چوہیا کے متعلق پوچھا گیا, یہ جو فوارا نا فورتن چوہیا, ایک چوہیا کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گئی, آپ نے فرمایا اسے نکال دو اور اس کے قریب جس قدر گھی ہو اسے پھینک دو, پھر اپنے باقی گھی کو استعمال کر لو. کیا پتا چلا کہ سوکھی چیز میں جب کوئی نجس چیز گر جائے تو اس چیز کے ارد گرد جتنی بھی چیز ہوگی اس کو احتیاط کے تقاضے سے پھینک دو اور باقی استعمال کر لو, ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوگا, جب خشک چیز ہے, لیکن اگر میلٹڈ ہو, گیلی چیز ہو یا وہ, تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے, پھر نہیں کر سکتے کیونکہ سارے کے اندر اس کے جرمز چلے جائیں گے, پانی بھی بہنے والا ہے تو وہ بھی پلید ہو جائے گا, اس لیے اس کو بھی پھینکیں گے. لیکن سوکھی چیز جیسے کچھ لیکوڈز ہوتے ہیں, کچھ سیمی لیکوڈز ہیں, جیسے شہد ہے یا گھی ہے یا دہی ہے, بٹر ہے یا چاول کہیں رکھے ہوئے تھے, تو اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں نا اس کو آپ ہٹا دیں, باقی اس کے بعد استعمال کر لیں, انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا. تو ادر وائز اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو پھینک بھی سکتے ہیں, فرض تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں, لیکن یہ کہ اگر ضرور دل چاہ رہا ہے کھانے کو تو پھر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان باتوں کے بعد, کیونکہ سارے بہت ہی گھریلو قسم کے آج مسائل ہم نے پڑھے. جی آپ پیچھے سے. جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ چوہیا کسی چیز کو کتر گئی یا بائٹ کر گئی, فروٹ تھا یا کوئی, اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جس حد تک آپ اس کے ساتھ سے اتار دے اتار دیجئے, باقی اس کے بعد چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. جی
جیسے آپ نے پیشاب کا ذکر کیا تھا جس میں, تو فار ایگزامپل اگر کسی کو تکلیف ہے یا بیماری ہے
جی, دیکھیے اس میں بھی وہی حکم ہے کہ جس طرح ہم نے استخاضہ کا مسئلہ دیکھا, پیشاب کی اگر بیماری ہے اگر آپ کو, تو پھر آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ نماز سے پہلے وضو کر لیں اور وضو کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر مشکل ہو دوبارہ کرنے کا یا اگر اتنا وقت جتنے میں نماز پڑھی جاتی ہے تو پڑھ لیں, اگر اس سے بھی جلدی جلدی پیشاب آتا ہے تو پھر آپ کوئی کپڑا استعمال کر لیں تو نماز پوری کر سکتے ہیں ان شاء اللہ. جی آپ پلیز.
جیسے نماز ادا کر رہے ہیں اس میں چھینک آ گئی اور ہلکی سی بوند نکل گئی تو نماز ٹوٹ گئی, دوبارہ سے
یعنی چھینک کے ساتھ جسم سے پیشاب نکل گیا تو سیم بات ہے پھر اس میں بھی,
کہ پوری نہیں کریں گے دوبارہ سے وضو کر کے پڑھیں.
اگر تو کبھی کبھار ایسا ہوا جیسے عادتاً نہیں ہوا تو پھر وضو کر لیں دوبارہ, سلام پھیریے اور وضو کر لیں, لیکن اگر یہ بیماری اور اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوبارہ تو پھر آپ رخصت میں آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو بس صاف کر لیں, گندگی دور کر دیں, دور بہا لیں, اگر کپڑے پہ داغ ہے یا کچھ ہے تو اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. جی آپ
نے پڑھا تھا کہ گوبر سے استنجا نہ کریں اور یہاں پہ گوبر کے شاید بتایا کہ
پاک ہوتا ہے. ہاں جی وہ اس لیے کہ یہ جانور کھاتے ہیں, سوری جن کھاتے ہیں گوبر, میں نے بھی اس دن حدیث بھی سنائی تھی آپ کو کہ ہڈیاں جنوں کی خوراک ہیں اور گوبر جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے, اس لیے نہ کہو تاکہ ان کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے جی آپ.
ایک سوال ہے کہ اگر گائے کا دودھ پیشاب ہوتا ہے, ابھی جو لوگ اتنا اس کو مانتے ہیں,
جی
حلال جانور تو ہے گائے,
دیکھیے وہ پیشاب تو گندا نہیں ہے, پیچھے عقیدہ کتنا گندا ہے کہ کہ جانور کو خدا کہنا گو ماتا کہہ دینا تو وہ سوچ نہیں اچھی نہیں. جی جانور تو حلال ہے, میری بات سمجھے نہیں آپ لوگ, کہ جتنی کراہت ہمیں کسی ناپاک چیز یعنی پیشاب سے آنی چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ کراہت ہمیں اس عقیدے سے آنی چاہیے جو اس کے پیچھے ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمیں ظاہری گندگی چپتی ہے کہ ہائے کھانے میں نہ ڈال دیا ہو, مٹھائی پہ نہ چھڑک دیا, لیکن ان کے وہ سوچ اور ان کی جو اتنا بڑا کراہت ہے کہ اللہ کے سوا بتوں سے مانگنا, اس میں ہم کہتے ہیں اٹس اوکے اٹس دیئر ریلیجن. حالانکہ ایک مواحد کے ذہن میں ان ساری چیزوں کا زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو ان چیزوں کو دیکھ کر کہ میں ان چیزوں سے ان کو بچاؤں کسی حد تک بھی ہو سکے تو. ٹھیک ہے جی.
کہ اب تو ماشاء اللہ پاکستان میں دہلی جگہ جگہ گیس کا استعمال ہو رہا ہے
جی,
آج سے تو 20 سال پہلے 25 سال پہلے کی بات ہے, ابھی بھی لوگ کرتے ہوں گے گاؤں میں کہ گوبر کی وہ کاٹے سے بنا کے نا سگا کے تو وہ اس کے اوپر کاٹتے تھے دودھ کو گرم کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو ہوتے جب لوٹے تو زیادہ مکھن آتا تھا, تو ابھی بھی میرا خیال اس طرح کرتے ہیں گے آپ لوگ کرتے ہیں شہر میں تو ہو گئی.
جی جی ہر طرح کے اس کو اس کا ایندھن جلانے کے کام آتا ہے, اب ناپاک ہوتا تو اس کے اوپر تو کھانا نہیں پکا سکتے تھے. اور آپ ہر چیز کو نا اس کے اصل پہ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو دین کے ہر حکم میں خیر دکھے گی اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے جی. میں نے وہی عرض کیا کہ وہ تبارک سمجھ نہیں تو گندگی ہے نا, وہ زیادہ بڑی گندگی ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ ہمارا آج کا حدیث کا سیشن ختم ہوا الحمد للہ. بہت ہی جو پریکٹیکل ٹپس تھی نا ہمارے لیے, اور کتنا زیادہ پھر دل کی گہرائیوں سے الحمد للہ نکلتا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہمیں الحمد للہ گائیڈنس ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا دیکھیں اس جو شروع والی حدیث, چھوٹا سا ہم اس کا وائس لو ہے سب کے لیے لو ہے وائس, کوشش کرتی ہوں میری طرف سے سیٹنگ تو ٹھیک ہے. الحمدللہ چلے ہم اس کا کوئک سا ریکیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے فرسٹ والی جو ہم نے حدیث دیکھی, آپ لوگ ریڈی ہیں ریکیپ کے لیے؟ الحمدللہ. تو دیکھیں 168 ہم نے حدیث دیکھی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نا, تو اس میں ہمارے لیے پریکٹیکل ٹپ کی کیا تھی ہمارے کہ یہ ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے ایسے, آپ کو کیا سمجھ آئی اس کی بات سے؟ کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت, ٹھیک ہے نا مجبوری میں, ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے وہ بھی, یہ بھی اف نیڈیڈ دین اوکے, بٹ ہاں پریفر ٹو سیٹ ڈاؤن. اپنے بچوں کو ہم نے کیا سکھانا ہے, ٹھیک ہے دیکھیں اسپیشلی اس کلچر میں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے نا ان چیزوں کا چھوٹی, کیونکہ اسکول میں ان کو کچھ اور سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا آپ لوگ ماشاء اللہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ اگر چینٹے پڑنے کا اندیشہ نہ ہو مجبوری ہو تو تب کیا جا سکتا ہے. دیکھیں وہ بھی ہمیں ہمارے دین میں کتنی زیادہ فلیکسیبلٹی الحمد للہ ہے نا. تو لیکن اگر بچوں کو ہم نے تربیت ان کو ہم نے یہی کرنی ہے ان کی کہ چینٹوں سے بچنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کریں, ٹھیک ہے کیونکہ بچے پھر رش بھی کرتے ہیں نا تو پھر وہ خیال نہیں کرتے, اور اس کا بھی کتنا زیادہ عذاب ہے, اس کی کتنی پنشمنٹ ہے اس کی کہ اگر چینٹے آپ پڑے ہیں نا, تو اس لیے ان کو شروع سے اس طرح سکھایا جائے. اور اسپیشلی ہمارے بچے جب اسکولس میں جاتے ہیں تو ان کو پھر اگلی حدیث سے ہم نے دیکھا کہ سیپریٹ ہونا ضروری ہے نا, کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر نہیں جیسے یہاں کے اسکولس میں آپ نے کیا ہوگا سوئمنگ پول میں اگر بچوں کو سوئمنگ کے لیے لے کے جاتے ہوں تو آپ نے یہ چیزیں آبزرو کی ہوں گی کہ وہ ایک ہی لائن میں بنایا ہوا اور سبھی بچے کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنے بچوں کو اس بات کو سکھانا ہے نا. ہیئرنگ دس اینڈ سو ٹرو ان یو ایس اے اسکول بوائز, بالکل یہی ہوتا ہے اللہ اکبر. تو ہمیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائے ہیں نا کہ اسے بچنا ہے ہم نے اور سیپریٹ ہونا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو شروع سے ہی نہیں سکھائیں گے تو ان میں وہ حیا پھر ختم ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ پھر ان چیزوں کا ان کو برائی جو ہے وہ برائی ہی نہیں لگتی اگر ہم ان کو شروع سے نہیں بتائیں گے نا کہ دس از ناٹ آور وے, ہے نا. تو اس لیے ہمیں ان کو شروع سے بتانا ہے کہ کوشش کریں کہ ایسی جگہوں کو اوائڈ کریں نا, تو
تو پھر بچوں کو ہم شروع سے بتاتے ہیں تو الحمدللہ ان میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر کہیں نہیں ہے مجبوری ہے تو پھر دیکھیں پھر بھی بتایا کہ کسی دوسرے کو لے جائیں وہ اس طرح کرے کہ اوٹ بن جائے نا کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹاول لے کے کھڑا ہو جائے کوئی نہ کوئی طریقہ کیا جا سکتا ہے بچوں کو بتایا جائے کہ آپ نے سیپریٹ ہونا ضروری ہے دوسروں کے سامنے سے نہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ بچپن سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے نا پھر آگے دیکھیں ہم نے 170 میں دیکھا 170 ہمیں مینسٹریشن یہ بھی ہمارا خواتین کی کامن پرابلم ہے نا کہ اگر پیریڈ کا بلڈ اگر اس پہ لگ جائے کپڑوں پہ تو ہم اس کو ایسے اگر کورج کے صاف کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں نا تو دیکھیں سبحان اللہ اس سے بھی آپ لوگوں کو کیا آیا ہوگا کہ ہم تو پانی کی ویلیو نہیں کرتے یہ کہاں پہ ہوتا تھا نا کہ ان لوگوں کے پاس پانی کی پھر وہی اللہ کا پھر دل سے نکلا کے شکر دیکھیں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا پانی اتنا زیادہ موجود ہے کہ ہمیں تو کبھی اس طرح کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن چلیں یہ پوری حدیث پڑھنے سے شرح صدر یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ایسے حالات ہوں کبھی سفر میں ہوں آپ کو نہ اویلیبل ہو صرف وضو کے لیے اویلیبل ہے تو پھر وہ یہ کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کورج کے ہم صاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں جہاں پہ نہیں ہے بالکل اور اچھا وہ پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ اگلی والی دیکھیں 171 سے کہ استحاضہ کا خون جو ہے نا ایریگولر جو پیریڈز ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ بھی کامن پرابلم ہے ہوں تو اس میں کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں پھر آپ پانی کی قدر پہچانی الحمدللہ اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور دیکھیں کس طرح آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ استحاضہ کا بلڈ ہے یا پیریڈز کا بلڈ ہے ہر نماز سے پہلے فریش وضو ٹھیک ہے بالکل الحمدللہ اور ہم اپنا پیڈ چینج کر لیں اپنا فریش وضو کر کے کر سکتے ہیں تو اس کا ڈیفرینشیٹ کرنے کا دیکھیں آج آپ کو یہ بھی کلیئر ہوا ہوگا نا اگر کسی کو بتانا ہو کہ پیریڈ کا بلڈ جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے ڈارک ہوتا ہے اور اسمیلی ہوتا ہے اور اس کا جو بلڈ ہے وہ فریش ہوگا ٹھیک ہے تو الحمدللہ کیونکہ اس طرح کی اب آپ دیکھیں آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ لوگ ایک تو اپنے فائدے اپنے لیے ٹھیک ہے پریکٹیکل کے لیے کہ دوسروں کو بھی بتانی ہو اگر آپ نے خود سے پڑھی ہوتی ہے تو آپ کلیئرلی دوسروں کو بتا سکتے ہیں اس بات کا ہے نا یہ بہت زیادہ کامن پرابلم ہے تو اس کو کوشش کریں کہ حدیث کو خود سے دوبارہ سے پڑھیں اگر تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی آپ کا کوئی ہے نا تو اس کو کلیئر ہو جائے آپ کا تاکہ آپ کسی کو بالکل اس کو کانفیڈینس سے بتا سکیں ٹھیک ہے کہ وہ اچھا اسی طرح پھر آپ نے منی کا اور مزی کا فرق دیکھا اچھا اس میں سے دیکھیں منی کیا وہ پاک ہے ٹھیک ہے اور مزی کے بارے میں کیا ہے کہ وہ مزی جو ہے ناپاک ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اسی طرح یہ پتہ چلا کہ منی کا اگر وہ ہے اس پہ تو اس کو بھی کھرج کے بھی صاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا الحمدللہ پھر آگے جو ہم نے 173 والی حدیث دیکھی اس میں ہمیں کیا پتا چلا دیکھیں کہ اس میں بھی ابھی الحمدللہ کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمیں حکم ملا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہے اس کے پیچھے ٹھیک ہے کہ جب یہاں پہ کہا اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے تو اس میں اس کی بیماری کا علاج تھا نا تو ابھی بھی آج کل بھی دیکھیں جیسے اساتذہ جی بھی کہہ رہی تھی کہ کتنی ساری میڈیسنز ہیں وہ کیسے ابھی ہمیں کلیئرلی نہیں پتا کہ اس پہ وہ کیا کیا یوز کرتے ہیں اس میں نے انزائمز لے کے تو ہمیں کیا پتا چلا کہ جو جانور حلال ہے ان کا پھر پیشاب اور یہ گوبر بھی حلال ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بس یہ کہ اس میں پھر ہمیں وہ زیادہ بہت زیادہ حجت بازی کرنے کی اور جرا کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو چیز ہمیں بتا دی گئی کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ان میں پھر ہم نے وہ نہیں کرنی اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے پیچھے ٹھیک ہے تو وہ اس لیے حکم دیا تھا کہ اس کی بیماری کا علاج تھا اس میں ٹھیک ہے اور پھر دیکھیں یہ ایک اور جو ہم نے لاسٹ والی پڑھی کہ بکریوں کے اس میں جو ہے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں نا ٹھیک ہے الحمدللہ یہ بھی پھر ان لوگوں کے لیے دیکھیں کہ جو لوگ کام یہ کرتے ہیں نا شیپرڈ ہیں پاکستان میں یا کئی اور جگہوں پہ کنٹریز میں ہیں یا یہاں پہ بھی جو ہیں کئی جگہوں پہ اس طرح پہ تو وہ پھر ان لوگوں کو اب یہ تو نہیں کہ وہ وہاں سے جائیں وہاں پہ ہے نا تو یہ بھی ایک سہولت ہے کہ پڑھ سکتے ہیں اور اچھا ایک اور ہم نے جو اس میں پڑھا کہ اونٹوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں نماز نہیں نا تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اچھا اور پھر آخری والی ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے کہ اگر جیسے کسی میں وہ کسی ڈرائی چیز میں کچھ گر جاتا ہے یا کوئی بائٹ کر لیتا ہے کسی چیز کو جیسے فروٹ کا بھی ہم نے سنا تو اس کو پھر ہم یوز کر سکتے ہیں کوئی چیز گر جاتی ہے ناپاک اس میں ڈرائی میں پاس کا جو ہٹا کے ارد گرد سے ہٹا دیں تو باقی وہ صاف ہے نا. تو ہم لوگوں بھی کوشش کریں گے کہ اگر کبھی ایسا ہو ہمیں گھر میں ایسا پیتے تو اس سنت سمجھ کے اس کو ہم اس پہ کریں تو ثواب بھی ہے اور چیز کو ہم ضائع بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم, کیونکہ ہم تو دیکھیں بہت ہی سبحان اللہ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹا سا کوئی دیکھے ایسا تو چیز اٹھا کے پھینک دیتے, ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم. تو اگر ہم اس کو سنت سمجھ کے اس طرح کریں گے کہ کوئی چیز دیکھی ہم نے مچھر گر گیا کچھ گر گیا تو اس کو ہٹا کے اس چیز کو اگر ہم یہ سمجھ کے کریں گے کہ یہ سنت ہے تو دو فائدے انشاءاللہ ہمارے اس کے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو اگر لیکوڈ میں گر جائے تو پھر کیا ہے, پھر نہیں ہم, کیونکہ پھر اس کے وہ جرمز پھیل جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے نا, جیسے یہاں پہ تھا کہ چوہیا تھی, اگر پانی میں دودھ میں اس طرح کی چیز میں تو پھر وہ استعمال کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو استاذہ جی نے ایکسپائری والی ڈیٹ کا بتایا یہ بھی بہت ہی پریکٹیکل ٹپ ہے ہمارے لیے, کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے تو اٹھا کے پھینکتے ہیں. ہم تو اسی طرح کرتے ہیں نا, صفائی کرتے ہیں کہ کین اٹھا کے پھینک دیا پورے کا پورا, ہے نا. تو کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو ان سے اوائڈ کریں تاکہ ہم اس کو فوڈ کو جو اسپیشلی جو فوڈ ہے نا اس کو ضائع کرنے سے بچیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دیں. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ لوگوں کی سب کی پارٹیسپیشن ایکسیلنٹ پارٹیسپیشن, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت اچھے سے نوٹ لیتے ہیں اپنے ہوں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے, ہم سب سے قبول کرے. تو ہم آگے جو اپنا جو سیرت کا سیشن ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج آپ اپنے نوٹس لیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سیرت النبی کے اگلے سیشن کو شروع کریں گے. اس سے پیچھے جو چیز ہم نے چھوڑی وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے لیکن وہاں وہ نتائج نہ نکلے جو آپ کی امید تھی, لیکن آپ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور بد دعا کرنے کی بجائے اس امید پر کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جہاں سے دین کا کام ہو, اور آپ واپس آئے نخلا نام کی جگہ پر پہنچے تو جنوں کے ایک گروہ نے آپ سے قرآن سنا, اپنی قوم کی طرف گئے اور وہ قوم جو ہے پھر آپ پر ایمان لے کر آئی. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی ایک در بند ہو تو دوسرا در کھل جاتا ہے, اور کبھی بھی دین کی بات کرنے جائیں تو کوئی آپ کا خیر مقدم نہ کرے تو فکر نہ کریں, آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہمیشہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی کسی خیر کو دیکھیں. آج ہم دیکھیں گے مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب. پیج 134 ہے. مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح سے ستایا, پیچھے ہم سنتے آ رہے ہیں. آج ایک اس میں اور چیز ہم پڑھیں گے, اور وہ کیا ہے کہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے. ان کا خیال کیا تھا کہ نبی مختار کل ہوتے ہیں, جو ہم کہیں کہ نفی کر کے دکھا دیں گے. ایک سوچ جو آج کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہمارے کلچر میں بھی ملتی ہے, اور وہ کیا کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یا آپ نے ایک اور لفظ بھی سنا ہوگا کہ اللہ ان کی بات کو موڑتا نہیں ہے, یہ جو کرنا چاہیں کرانا چاہیں کر دیں. آج لوگ نیک لوگوں کے ناطے سے یہ گمان رکھتے ہیں. اس دور میں ان لوگوں نے کچھ ایسا ہی گمان رکھا کہ اگر یہ خود کو نبی کہتا ہے, ان کا خیال تھا کہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ شخص خود کو نبی کہتا ہے تو پھر یہ جو کہے گا اللہ کر دے گا, حالانکہ اللہ کی تو یہ سنت نہیں ہے. پیچھے ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے کئی واقعات پڑھ رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے تھے وہ ہو لیکن ہو گیا, اور جب چاہتے تھے کہ ہو لیکن وہ نہیں ہوا. تو یہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیا کرتے تھے کہ اچھا واقعی اگر آپ نبی ہیں تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں, کچھ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے دل میں اس چیز کی انتہائی طلب تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے. سورۃ الکہف کی آیت 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں,
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے. یہاں سے تڑپ ہے, اور اللہ کے نبی کو یہ امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں, اور اگر ان کو کوئی نشانی دکھا دی جائے تو مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یاد رکھیے کہ جب کسی نبی کے ذریعے قوم کو معجزہ دکھایا جائے اور قوم اس کے باوجود نہ مانے تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ چھوٹی سی ایک سنت نوٹ کر لیں تو بات سمجھ آ جائے گی. یعنی مجھ سے تو دن رات اللہ اپنے دکھا رہا ہے, رات کا دن میں ڈھلنا, سورج چاند کا نکلنا, گرمی سردی کا آنا, ایک بچے کا پیدا ہونا, چھوٹے سے وجود کا پل کے ایک جوان شخص کی صورت میں ڈھلنا, یہ سارے بہت معجزے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض بہت ساری نشانی ہیں, لیکن جن لوگوں کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی تو وہ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کے مطالبے کرتے, اچھا یہ کر کے دکھائیں, اچھا وہ کر کے دکھائیں. تو اس میں ان کے کچھ مطالبے تھے, کچھ آیتوں کے نمبر ہم نوٹ کرتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل آیت 90 سے 93 میں انہوں نے مطالبہ کیا,
وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں, یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں, اور یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں, یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر دیں, یا آپ کے لیے زینت یعنی سونے کا گھر ہو, یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یا تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتارے جسے ہم پڑھے. اب یہ معجزہ مانگنا, اس طرح کی باتیں تو ایک مداری کا تماشا لگ سکتا ہے. اللہ کے نبیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سورۃ الانعام کی آیت 109 میں آتا ہے,
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ
انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے. یعنی کہتے تھے اگر یہ کر دیں گے نا تو ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ ایمان نہ لاتے تو پکڑ ہو جاتی, پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ کے پاس رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا کہ یہ معجزوں کو دے کر ایمان نہیں لائیں گے. آپ معجزوں کو دے کر ایمان لانا چاہتے ہیں تو وہ تو تھوڑے دن کا ایمان ہوگا. چھوٹا سا اسلام کا اصول سمجھ لیں کہ وہ ایمان جو حق کو پانے, اس کی پہچان ہونے کے بعد آتا ہے نا, وہ دیر پا ہوتا ہے. بس آپ ادھر آتے ہیں پڑھنے, مدد کرنے آتے ہیں, کون سی چیز آپ کو لے کے آتی ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں, آپ حق کی مدد کر رہے ہیں. آپ آتے ہیں تو آپ کو قرآن اور سنت سکھائی جا رہی ہے, آپ آتے ہیں تو آپ کے آنے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے, تو آپ روز آئیں گے, کبھی نہیں سوچیں گے تھک گئے بور ہو گئے. اس کے برعکس اگر آپ کو یہاں بلایا جاتا کہ آج ادھر ایک شو ہے, کل ادھر ایک ڈرامہ ہے, پرسوں ادھر آپ کو ایک پلے دکھایا جائے گا, کیا آپ روز اسی طرح صبح صبح اٹھ کے بستے اٹھا کے آ سکتے تھے؟ آپ کہیں گے آپ بور ہو گئے, آج مجھے ڈرامہ نہیں دیکھنا. فلمیں ڈرامے گانے تو ہم اپنے موڈ کے مطابق سنتے ہیں نا, کوئی فجر پہ اٹھتا ہے کہ میں اٹھ کے گانا سنوں؟ گانے تم تب سنیں گے جب ہمیں یاش ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ جو فن ہوتا ہے نا اور یہ موج سے یہ کھیل تماشے, یہ بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. اب آپ قرآن کے لیے تو روز آ رہے ہیں, ایک دن آپ کو ایک چیز دکھائیں, دوسرے دن پھر دکھائیں وہی چیز, تیسرے دن پھر دکھائیں, آپ نہیں آئیں گے. تو اللہ چاہتا تھا کہ دلوں میں ایمان جو ہے وہ حق کو حق سمجھنے کی وجہ سے آئے تاکہ وہ جمے. مظاہروں سے اور وعدوں سے اور دعووں سے اور نعروں سے جو لوگ جمع کیے جاتے ہیں نا, وہ چھٹ جاتے ہیں. حتیٰ کہ رمضان کے رمضان بھی کچھ جوش دلا کے لوگ جو جمع کیے جاتے ہیں وہ رمضان کے بعد چھٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایمان پکا نہیں ہوا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کی ان ساری باتوں کا فائدہ کب ہوگا, جب آپ ہدایت کے لیے سنیں گے. ایک اور آپ پہ الزام لگاتے تھے کہ آپ نبی ہیں، بشر ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، سمجھ نہیں آتا تھا ان کو آپ کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل آیت 93 میں اس کا جواب دیا.
قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا.
آپ کہتے ہیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر اور رسول ہوں. یعنی میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے آپ کو معجزہ دکھاتا پھروں. اسی طرح سورۃ الانعام آیت 109 میں آتا ہے،
قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انما اذا جاءت لا یؤمنون.
آپ کہتے ہیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی نشانی دکھانا اللہ کا کام ہے، اور ساتھ اس میں دھمکی دے دی کہ آگ ہی نشانی سونے کا پہاڑ بن بھی گیا تو بھی نہ مانیں گے تو پھر پکڑ بہت سخت ہوگی. اور اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی دکھا لیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت 111 جو 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں بھی آتا ہے،
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ.
کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتاریں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اسی طرح سورت رات کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے کہا،
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا.
اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے، یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی، یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. حقیقت یہ کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا؟ تو گویا کہ ان ساری باتوں سے یہ رد کر دیا گیا کہ ان کے مطالبے جو ہیں ان کو اتنی اہمیت نہ دیں. ان کو ماننا ہے تو ماننا ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ کا بچہ ہے، اس کو بھوک ہے نا، تو آپ اس کے سامنے سوکھی روٹی سالن بھی رکھیں گے نا، کھا لے گا. اور بچے کو جب بھوک نہیں ہوتی تو بچے عموماً کیا ضدیں کرتے ہیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ادھر سے کیوں پکڑا، فیڈر میں کیوں نہیں ڈالا، بھائی نے کیوں پکڑ لیا، توڑ کس نے دیا. تو سمجھ لیں کہ یہ بچہ بھی بھوکا نہیں ہے. جس کے دل میں طلب ہے وہ تو تڑپے گا ہدایت کے لیے، اور طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے تو ہدایت کے سامنے پڑی ہے. لوگ سامنے سے گزر جاتے ہیں، لوگ نہیں آتے. آپ کو بیماری کا خیال ہے، کیا آپ بیمار ہیں، علاج کرانا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی ہم میں سے کسی نے کسی ڈاکٹر کو جا کے یہ کہا، پہلے کچھ معجزہ دکھاؤ، کوئی کرامت سناؤ اپنی کہ تم نے کسی کا علاج کیا پھر وہ بچ گیا، مجھے ڈگری دکھاؤ، تمہیں کس دن کس کالج سے تم نے پڑھا تھا؟ وہ کہے گا بھاگو ادھر سے، اگلے مریض کو بھیجو. بھئی تمہیں اپنی بیماری سے تعلق ہے، دوائی دیتا ہوں، کھا کے دیکھو، ٹھیک ہوگو گے، تو یہی بہت بڑا معجزہ ہے. تو بس ایک ڈاکٹر کی طرح ایک دائی دین کو پوری نظر رکھنی چاہیے اس بات پہ کہ لوگوں کو علم دے. اس کے علاوہ یا جو دین کرامتوں والا پھیلا ہوا ہے نا، پیر صاحب کی کرامت، بزرگوں کی کرامت، غلام ولی اللہ کی کرامت، وہ پانی پہ چلتے تھے. بھئی وہ پانی پہ چلتے تھے تو آپ کو کیسے ملا؟ پرندہ بھی پانی پہ چلتا ہے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ آج کئی لوگوں نے بزرگوں کے نام پہ یہی باتیں رکھی نا، وہ کبھی سوئے ہی نہیں. سوچا بھی وہ نہیں سوئے تو پھر آپ کو ان سے کیا لگے؟ ہدایت کی بجائے جب یہ کرامتیں اور اس طرح کی کہانیاں عام ہیں نا، اور آج اللہ کی پناہ ایسے ایسے ٹی وی چینلز ہیں آپ کے پاس کہ پورا وقت وہ اپنے بزرگوں کے قصے سناتے ہیں آپ کو، ان کی یہ کرامت. ایسی ایسی کتابیں ہیں جس کو لوگ قرآن سے زیادہ شوق سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، لازم کرتے ہیں کہ اس کو ضرور پڑھو. پڑھ لیں، اس میں بزرگوں کے قصے ہیں. وہاں گئے تو قبر میں سے ایک ہاتھ نکلا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ فکر نہیں کرو، اور وہاں گئے تو رونے کی آواز آ رہی تھی. اور ہم انہیں کو ہمارے جیسے سیدھے جو مسلمان ہیں ہمارے ملک کے آج کل, وہ اس کو دیکھ کے ہاں واہ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور نعرے بازیاں کرتے ہیں. جو ہدایت کی کتاب پڑھی اس کو بند کیا ہوئے, بند کتاب کو چومتے ہیں, کھلی کتاب کہیں آؤ پڑھو ہدایت دیکھو. قرآن کی تو ایک آیت ہدایت کی کتاب ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو جس کو ہدایت قرآن پڑھ کے نہیں ملی اس کو پھر ان معجزوں سے نہیں ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کئی معجزے کروائے بھی, یہ بھی یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے کسی کا مطالبہ کرنا کہ معجزہ دکھائیں تو مانیں, یہ تو بالکل پسندیدہ نہیں ہے اور اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے ان کو کی دکھایا ہو. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اللہ خود اپنے نبی کو کوئی معجزہ دے دے, کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت گنجائش موجود ہے. مثلا ایک معروف معجزہ شق قمر کے نام پہ ملتا ہے, چاند کا دو ٹکڑے ہونا. قریش نے جب اس طرح کے بہت سارے مطالبے کیے تو ایک دن انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اچھا اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم مان جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کہا کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ چاند کو اتنے مختلف مرحلوں میں بھی تو کرتے ہیں پورے مہینے میں, تو توڑ دیں. کہا ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی نے ایسے انگلی کی اور اس سے چاند ایک طرف ٹوٹ کے آدھا ایک پہاڑ جب ابو قبیس نام کے پہاڑ پر اور دوسرا اس سے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا, یعنی ہیرا پہاڑ کے طرف دو ٹکڑوں میں چاند دیکھا لوگوں نے. جو لوگ وہاں موجود تھے اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ گوارو, ختم ہو گئی بات. اب اس کو دیکھ کر کیا ہونا چاہیے تھا, سارے مسلمان ہوتے. انہوں نے کہا نہیں, محمد نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہنے لگے بس ہمیں ہپناٹائز کر دیا, یہ اور وہ کر دیا, تو پھر ایسے اور ویسے کریں گے. کہا جی نہیں مانتے. اچھا وہ ایک قافلہ آنے والا ہے دور سے, تمہیں تو سامنے رکھنے کی وجہ سے ہم نے کوئی جنتر منتر پڑھ کے آنکھوں پہ پھونکا, کسی اور سے پوچھتے. ایک قافلہ آنے والا تھا تجارت کے سفر سے, آپ نے کہا ان سے پوچھنا کہ کیا انہوں نے ایسا دیکھا تھا. کہا ٹھیک ہے. وہ قافلہ آیا, لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم نے اس دن یہ دیکھا تھا. وہ کہتے ہاں ہم نے دیکھا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چند لمحے کے لیے رہا. اگر آپ نور القرآن ویب سائٹ پہ جائیں تو سائڈ بار میں پریزنٹیشن کے نام پہ ایک پریزنٹیشن بھی ہے, وین دا مون سپلٹ, چاند دو ٹکڑوں میں ٹوٹا. آج سائنسدانوں نے جب چاند پہ قدم رکھے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ چاند کے بیچ میں اس طرح کاٹ ہے کہ گویا کہ کوئی چیز ٹوٹنے کے بعد جڑتی ہے. آج اس کو لوگوں نے دیکھا, اور جب وہ پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوا تھا تو وہ اسلام کی گواہی اس کو لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے. وجہ کیا تھی؟ خواہشات, اپنا کفر, دل میں تو کچھ اور بسا ہوا تھا, تو اس طرح سے اس معجزے کو دیکھ کر بھی نہیں مانا. اب ہوا کیا کہ جب طائف سے بھی آپ ریجیکٹ کر دیے گئے, بی بی خدیجہ بھی نہیں ہے, ابو طالب بھی چلے گئے, تو اللہ کے نبی اداس تھے. عام الحزن گزر گیا, غم کا سال, تو اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا سفر کروایا کہ جس کو ہم اسرا اور معراج کا سفر کہتے ہیں, پیج 139 پہ بک میں موجود ہے. اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ذرا سفر طائف کو یاد کیجئے. بے قدریوں کا سفر تھا نا, بے قدری کی حد کر دی گئی نبی کی, تو معراج اور اسرا قدردانی کی حد ہے. اللہ بدلہ ضرور دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی غم پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, اور اس غم یا تکلیف کے جواب میں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا پڑے کہ اللہ مجھے میری اس تکلیف کا اجر دے اور میرے لیے اسے بہتر کر دے, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو اس سے بہتر دیتا ہے. اور یہ دعا حضرت ابو سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اپنی بیوی ام سلمہ کو سنائی اور یاد کروا دی. اللہ کو حکم ہوا کہ چند دن کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, تو ام سلمہ عدت کے دوران یہی دعا پڑھتی رہی اور دل میں سوچتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا شوہر ملے گا مجھے. اس دور میں یہ نہیں تھا کہ اب ایک دفعہ گھر ٹوٹ گیا تو کبھی نہیں جڑ سکتا, بس یہ بیوگی ہے تو اب ساری زندگی کا ساتھی ہونا ہے, ایسا نہیں تھا. لیکن دل میں یہ تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے, میں دنیا میں بھی اس کو اس سے اچھا دوں گا, تو ابو سلمہ تو اتنے پیارے صحابی تھے. لیکن اب دیکھیے کہ جب عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ رشتہ لے کر آ گئے. کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو نکاح کا پیغام دو. تو یہاں بات صرف اس لیے آپ کو سنائی کہ جب دین کے نام پہ کوئی غم پہنچے, اللہ کے راستے میں کوئی غم پہنچے, اور آپ صبر کریں, تو اللہ تعالیٰ سے یقین رکھیے کہ وہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ بھی دے گا. ہوا کیا کہ جب طائف کے سفر پہ آپ نے انتہا سے زیادہ صبر کیا تو اللہ دکھا رہا ہے کہ میرے راستے میں نکلنے والے ہمیشہ ہی ستائے نہیں جاتے, کبھی کبھی ان کی قدر کی حد کی جاتی ہے. اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنا. قرآن پاک میں سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی, جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں اس کو دکھائیں, بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اب اس سفر کے دو حصے تھے. ایک سفر تھا بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک, یہ زمینی سفر تھا. مراد یہ کہ زمین سے مراد آپ یوں کہہ لیں کہ فلائی تو کیا آپ جیسے جہاز میں آج کرتے ہیں, ہواؤں میں تو رہے لیکن سیدھا سیدھا زمین پہ رہے, یعنی یوں تھا. لیکن پھر بیت المقدس سے آسمان پہ سفر یوں تھا, یعنی 90 کا اگر اینگل کھینچے تو زمین والا جو خط ہے یہ آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس تھا, اور بیت المقدس سے اوپر سیدھا جائیں تو یہ آپ کا اوپر کا سفر تھا. پہلے حصے کو اسرا کہتے ہیں. واللیل اذا یسر قرآن پاک میں آتا ہے. اسرا اسرا رات کو چلنے کو کہتے ہیں, وہی یہ لفظ ہے. ادھر اللہ کے نبی کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر لے جایا گیا. بعض لوگوں نے آج اس کو خواب قرار دیا, حالانکہ خواب ہوتا تو اتنے بڑے فکر غم کی بات کیا تھی. خواب میں تو اگر آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ صبح میں رات کو پاکستان گئی تھی اور واپس بھی آ گئی تو کوئی حیرت کا اظہار نہیں کرتا, لیکن واقع میں رات پر بہت زیادہ ریئیکشن شو ہوا تھا. اللہ کے نبی کو اصل میں اب کچھ آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. پہلی بات ہے کہ آپ کا دل بہلایا جا رہا تھا صدموں سے گزرنے کے بعد. دوسری بات ہے سفر طائف کے صبر کا بدلہ دیا جا رہا تھا. تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اشارے دکھا رہا تھا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے والے ہیں. جب بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر میں ملک شام کی طرف آپ گئے تو بالکل بیچ میں مدینہ آتا ہے. ان دنوں میں وہ یثرب تھا, فرشتے نے آپ کو وہ دکھایا اور بتایا کہ اللہ کے نبی یہاں رک کے دو نفل پڑھ لیجئے, یہ آپ کا مہجر ہے. گویا کہ ایسے ہے کہ کہیں جانے سے پہلے گوگل میپ کے ذریعے آپ کو ساری جگہ دکھا دی گئی. پھر اسی طرح راتوں رات آپ جب گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے تھے. پہلا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا, تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. ایک رائے کیا کہ 5 نبوی میں یہ ہوا تھا, ایک کال کیا کہ 27 رجب سن 90 میں ہوا تھا, ایک کال کیا ہے کہ 17 رمضان 12 نبوی میں ہوا تھا, اور کوئی کہتا ہے کہ محرم میں ہوا تھا, بعض کہتا ہے کہ 17 ربیع الاول میں, اور ایک کال یہ بھی ہے کہ جب آپ کو نبوت ملی تھی پہلے سال میں ہی ہو گیا. گویا کہ آپ اب غور سے سنیے, آپ کو یہاں سے اسلام کا مزاج سمجھ آ رہا ہے کہ اسلام میں اتنا اہم واقعہ ہے, ڈیٹ ہی نہیں پتا. یہ جو آج ہمارے ہاں معروف سمجھ کے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں نا 27 رجب, یہ ان 6 تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے جس پہ تاریخ لکھنے والے بات کرتے ہیں. مائٹ بھی مے بھی مے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات ہے کہ اسلام میں ڈے سیلیبریشن نہیں ہے کہ آج اگر آج ایک سال ہوا ہے تو اگلے سال آپ اس کی سالگرہ منائیں, یا اسے ایک سال کے بعد برسی منائیں, یا اس دن کا جشن منائیں جشن فلاں جشن آزادی کے نام پہ. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام کا مزاج مقصد پہ نظر رکھنا ہے. اگر آپ 14 اگست کو جشن آزادی منا بھی لیتے ہیں ناچ ٹاپ کے تو مقصد تو نہیں حاصل ہوا پاکستان بننے کا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس دور میں کوئی باضابطہ لکھنے کا حساب نہیں تھا, جیسے کہ ہم پیچھے بھی کر چکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اس کے بعد ایک سال گزرا تھا اس واقعے کو تو اللہ کے نبی نے اس دن کوئی محفل نہیں سجائی, نہ بیٹھ کے لوگوں کو قصے کہانیاں سنائے, ورنہ کم از کم ہر سال اس کو دہرانے سے وہ یاد تو رہتی نا ڈیٹ. اگر جس دن یہ ہوا تھا اس دن لوگوں کو یاد بھی تھا تو چونکہ بعد میں اس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کیا تو بھول گیا. آپ میں سے ایسا ہوتا ہے نا, جن لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کی عادت ہے ان کو اب یہ بھی نہیں شاید یاد ہوگا کہ میرا فلاں بچہ کس ڈیٹ کو پیدا ہوا تھا. چلے ڈیٹ آف برتھ کئی جگہ لکھنی پڑتی ہے, یاد رہتی ہے, شادی آپ کی شادی بہن کی شادی بھائی کی نہیں پتا ہوتی, اور جو مناتے ہیں اور کارڈ بھیجتے ہیں اور ہر وقت وشز کرنے میں ہوتے ہیں ان کو زبانی یاد ہوتی ہیں. تو یہ ڈیٹ کوئی بھی تھی, ہم نے دیکھنا ہے مقصد کیا تھا. اللہ نے کچھ فرشتوں کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا تھا ایک رات پہلے بیت اللہ میں آپ لیٹے ہوئے تھے اس وقت. پہلے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس پہ آن لائن پہ لیکچر موجود ہے. اگر آپ noorulquran.com پہ جا کر آڈیوز میں سے اسلامک منتھ میں جائیں تو رجب کے مہینے میں آپ کو ایک لیکچر ملے گا معراج کی حقیقت. کافی لمبا لیکچر ہے, پورا واقعہ آپ ادھر میں نے ڈیٹیل سے شیئر کیا ہوا, آپ اس کو سن لیں. یہاں بس خلاصہ ہی کریں گے کہ آپ کو شروع میں پہلے ذہنی طور پہ تیار کیا گیا, آپ کے دل کو دوبارہ دھویا گیا. ایک شک صدر کب ہوا تھا؟ بچپن میں. اس میں آپ کے دل کو دھویا گیا, زمزم سے حکمت بھری گئی. ایک اس موقع پہ ہوا کیونکہ اللہ کچھ ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہا تھا کہ جس کی تاب عام لوگوں کا دل نہیں رکھتا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دھویا گیا, فرشتوں نے آپ کے بارے میں باتیں بھی کی کہ اچھا یہی ہے وہ, کہ جب یہ سوتے بھی ہیں تو ان کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں. بہرحال بتا دیا کہ یہ ہے وہ شخص جس کو لے کے جانا ہے. اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے, براق نام کا ایک جانور تھا, بجلی کی رفتار سے چلنے والا, گویا کہ اسی سے آئیڈیا لے کے آج جہاز بنا. آج کے جہاز بھی تو براق ہی ہیں. گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر ایک نگاہ کے مقام پہ رکھتا, یعنی اس کا قدم یوں پڑتا ہے کہ جتنی دور آنکھ جاتی ہے نا تو ایک قدم ادھر ہے نا تو اگلا قدم اس کا وہاں. اب آج سوچتے ہوئے حیرت تو ہو رہی ہے, تو جہاز بھی تو آج کے یہی ہے. ایک خوفناک چیز بھی ہوتی ہے, اور جو بہت بڑے بڑے جہازوں میں بیٹھے تو ایک دم خوف آتا ہے کہ کیا یہ بڑی چیز ہے. اس وقت کہتے ہیں کہ جب اس براق پر اللہ کے نبی بیٹھے تو اس براق نے تھوڑی شوخی کی, ذرا ایسے شوخی کی, تو جبرائیل نے اس کو کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ آج تیری پشت پہ کون بیٹھا ہے؟ آج تک جو بھی تیری پشت پہ بیٹھا ہے ان میں سب سے زیادہ اعلی شخصیت تیرے اوپر بیٹھی ہے. تو کہتا ہے کہ اس پہ وہ چھیم گیا, یعنی شرمندہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ رستے میں کچھ مناظر دکھاتے ہوئے بیت المقدس لے کے گئے. وہاں سارے انبیاء کرام موجود تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جبرائیل نے اپنی انگلی سے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا, وہاں سوراخ ہو گیا, اس سوراخ میں اس براق کو باندھ دیا. اور وہاں پہلے سے بھی سوراخ تھے, کہا جب بھی کوئی نبی یہاں آیا اس کی سواری کو ادھر باندھا گیا. اور بعد میں پادریوں نے اگلی رات دیکھا, جب اگلے دن وہ گئے تو وہاں ایک بالکل نیا سوراخ ہوا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج یہاں ایک نیا نبی رات کو ادھر ایک اور کوئی سفر کر کے گیا. پھر اس کے بعد آپ نے نبیوں کی امامت کرائی, اسی لیے آپ کو سید المرسلین کہا جاتا ہے, سارے نبیوں کے رسولوں کے سردار. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو وہاں دودھ پیش کیا گیا, شراب پیش کی گئی اور شہد پیش کیا گیا. تو آپ نے شراب کو نہیں پیا, دودھ کو پسند کیا. اس پہ آپ کو خبر دی گئی کہ آپ نے فطرت کی چیز کو پسند کیا. اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی. ابھی حال دیکھیں امت کا کیا ہے, کہ اللہ کے نبی نے فطرت کی چیز پکڑی تھی لیکن اس کے باوجود بھی امت کہاں بھٹک گئی. بہرحال ادھر کچھ اور معاملات ہوئے, گفتگو ہوئی, ملاقاتیں ہوئی, اس کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھا کر آسمان پہ لے جایا گیا. جبرائیل نے دروازہ کھولا آپ کے لیے, وہاں آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا, سلام کا جواب ہوا, مرحبا کہا گیا. ان کی دائیں طرف ایک لوگوں کا گروہ تھا, جب ان کو دیکھتے تو مسکراتے, بائیں یعنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے تو غم کرتے. کار لیفٹ سائڈ پہ جہنمیوں کی روحیں ہیں, ان کی اولاد کے وہ بچے جو دوزخ میں جانے والے, ان کو دیکھ کے وہ دکھی ہو جاتے تھے. رائٹ سائڈ پہ جنتیوں کی روحیں ہیں, جن کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے تھے. پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر جبرائیل نے دروازہ کھولا تو وہاں آپ کو حضرت یحییٰ بن زکریہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم دکھائے گئے. ملاقات ہوئی, سلام جواب ہوئی, ایک نبوت کا اقرار ہوا. تیسرے آسمان پر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی, جن کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا. وہاں بھی وہی سارا پروٹوکول ہوا جو باقی جگہوں پہ ہوا. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملاقات اور سلام دعا ہوئی. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا, ان سے بات ہوئی. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو سلام ہوئی, نبوت کا اقرار ہوا. جب آپ وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ رو پڑے. ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا, اس کی امت میری امت سے تعداد میں کئی زیادہ ہوگی کہ جو جنت میں داخل ہوگی. یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہود آج تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور مسلمان تعداد میں دنیا میں بھی زیادہ ہیں, اور جنت میں بھی انشاءاللہ زیادہ جائیں گے. ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. وہاں بھی بات ہے. بیت المامور نام کی ایک جگہ بالکل بیت اللہ کے اوپر ساتویں آسمان پہ, اس کو ٹیک لگائے ہوئے تھے, یعنی بیت المامور سے پشت لگائے بیٹھے تھے, جہاں کہتے کہ روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. یہ جو انبیاء کرام کا مختلف آسمانوں پہ ہونا ہے نا, اس کو نوٹ کریں کہ یہ درجوں کا فرق ہے. تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فوقیت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے درجوں کی بلندی کو رکھتے ہوئے ایک کو دوسرے کے اوپر رکھا. اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے, سدرۃ المنتہا پر آپ کو رکھا گیا. یہ ایک درخت ہے, اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے, پھل بڑے بڑے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے, جس پر سونے کے پتنگے چھا گئے, اور اللہ کے حکم سے جو چھانا تھا وہ چھا گیا. بیری کا درخت تھا, یعنی سدراک کا تھا, اتنا خوبصورت ہوا تھا کہ کہا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. اب یہ کیا ہوگا, کبھی اللہ نے ہمارے لیے چاہا انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ کیا اس کا حسن تھا. سونے کی وہاں ٹڈیاں برس رہی تھی. اوپر آسمان کا سوچے تو بالکل ایک ایسے فینٹسی ورڈ آتی ہے, دودھ میں دھوئی ہوئی صاف ستھری نکھری ہوئی, اور وہاں اللہ اتنے سکون اور اطمینان والے ماحول میں اطمینان والی روحوں کو لے جائے گا. جنت بہت پرسکون ہے, بڑی خوبصورت ہے, نہ شور و گل نہ کچھ اور ہوگا وہاں. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات ہوئی تھی, یہ بھی نوٹ کیجئے. اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹ باندھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا تھا, تو کہا وہ تو ایک نور ہے, میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں. قیامت کے بعد جنت میں جانے والے دیکھیں گے, کیونکہ اللہ اس وقت آنکھوں کو ایک خاص طاقت دے دے گا. آج ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے کھلی آنکھوں سے, تو سورج میں تو اللہ کا ایک پرتور روشنی کا سورج کا دکھتا ہے. تو لہٰذا صرف بات چیت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا, وہاں وہی ہوئی. معراج کے موقع پر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا, جیسے کوئی پاکستان سے آئے تو واپسی پہ آپ اس کو کوئی گفٹ دیں گے نا کہ آپ ناروے کی یاد رکھ لیں, تو وہاں ان کو گفٹ میں 50 نمازیں دی گئیں. اسی طرح اہل توحید کے گناہوں کی معافی کی امید دلائی گئی. تیسرا معراج کا تحفہ کیا تھا کہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل ہوئیں, اور اسی طرح ایک اور کیا تھا کہ امت مسلمہ جو بھی نیکی کرے گی تو کم سے کم اس نیکی کو 10 سے ضرب دے کر 10 نیکیوں میں بدلا جائے گا. اتنے خوبصورت تحفے دیے. یہاں سے نماز کی مثال بھی دیکھیے کہ پوری شریعت زمین پہ ملی, نماز آسمان پہ ملی. کیوں کہ اللہ کے نبی کی معراج تو آسمان پہ بلا کر ہوئی, بندہ مومن کی معراج نماز پڑھتے ہی ہو جاتی ہے. معراج کے عروج بلندی, اللہ کے نبی نے تو اللہ سے کلام جا کے آسمانوں پہ کیا, تو ہم یہاں نماز میں کر سکتے ہیں. اللہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کوئی اور ہمیں دوسرے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی. واپسی پہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا ملا, کہا 50 نمازیں, کہا آپ کی امت نہیں پڑے گی, واپس جائیے کم کیجئے. جاتے رہے آتے رہے کرتے کراتے اخیر میں 5 ہو گئی. تو موسیٰ نے کہا یہ 5 بھی نہیں پڑیں گے. موسیٰ کو پتا تھا قوم ایک ایسی بگڑ جاتی ہیں, آج اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لے. ہر کام آسان ہے, نماز مشکل ہے, ظلم کی حد ہے. لوگ روزہ تک رکھ لیتے ہیں نماز پھر بھی نہیں پڑھتے. لوگ حج میں جاتے ہیں وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں. ہم کتنا بھاگتے ہیں, میں نے سسٹرز کو دیکھا ہے اتنی ایکٹیو ہوتی ہیں ماشاءاللہ اپنے کام کرتے ہوئے, کچن میں جا رہی ہیں, بچوں کو اٹھا رہی ہیں, صفائیاں کر رہی ہیں, نماز کے وقت بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں, ڈھیلی ڈھالی نماز ہوتی ہے, یہ کر لوں وہ کر لوں یہ کر لوں ٹالتی ہیں, حالانکہ لگتے کتنے ہیں 10 منٹ. تو نمازوں کو غور کرنا ہے, غور سے دیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ 5 سے کہا, آپ تو دوبارہ جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اور میں اسی میں. اللہ نے اس موقع پہ کہا اچھا پڑھیں گے 5, اجر 50 کا, ایک کے بدلے 10 کا بدلہ یہاں سے شروع ہو گیا. یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ روایات سے جو کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں, اس میں ایک تو کیا کہ آپ نے فرمایا, حضرت انس کی روایت ہے بخاری میں, کہ آپ نے کہا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی, اس وقت میں مکہ میں تھا, پھر جبرائیل اترے, انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا, پھر زمزم کے پانی سے دھویا, اور پھر ایک تش سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا. پھر سینے کو بند کر دیا, اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے چلے. اب یہ کتنا بڑا معجزہ تھا جس کو اگر ایک انسان سمجھنا چاہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج کے جانے پر سوال کر رہے تھے. یعنی اب یہاں ریئیکشن تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ معراج کے سفر کی بات جب اگلے دن صبح اٹھ کے آپ نے لوگوں کو بتائی تو بس پھر تو ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاٹ ٹاپک مل گیا. دیکھو کل ہم نہیں کہتے تھے یہ دیوانہ ہے, اس پہ ہمارے بتوں کی بات پڑ گئی, یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, یہ ویسی کر رہا ہے, یہ کہتا ہے, وہ کر رہا ہے. اس طرح باتیں پھیلنے لگیں کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو واقعی دیوانہ قرار دے دیا کہ بس یہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. کوئی ہنسا, کسی نے تالیاں بجائیں, کوئی تعجب کرتا رہا. کچھ لوگ ابو بکر کے پاس آئے, بعض کہتے ہیں ابو جہل آیا تھا, بہرحال کوئی بھی آیا. ابو بکر سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص راتوں رات بیت المقدس جائے, پھر وہاں سے آسمانوں پہ جائے, پھر واپس آ جائے؟ ممکن تو نہیں ہے. کہا دیکھا آپ کا دوست کہہ رہا ہے, کیونکہ ابھی خود نہیں ملے تھے اللہ کے نبی سے. کہا اچھا اگر وہ کہتے ہیں, کہا پھر یہ ہو سکتا ہے. اس بات پہ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تھا, تصدیق کی تھی, ویریفیکیشن کی تھی انہوں نے, اور اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقام دیا. کہا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ دور کی بات پر تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں تو اس کو بھی سچا مانتا ہوں. یعنی وہی جب میں مان لیتا ہوں کہ آتی ہے تو پھر میں اس بات کو کیوں نہ مانوں. کفار نے آپ کو امتحان لیا. کیسے امتحان لیا ہے آپ کو ایک روایت سناتی ہوں, صحیح مسلم کی 448 نمبر کی, ابو ہریرہ راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہیں رکھ سکا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ہمارے اسکول میں بس ایک دم آئے, ریسپشن سے لے کے ادھر آئے اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہو کچھ بھی اور باہر چلا جائے. بعد میں وہ کہ اچھا میں وہاں گیا تو لوگ اچھا یہ بتائیں ان کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, پنکھے کتنے ہیں, لائٹیں کتنی ہیں, تو یاد رہے گا. لوگوں نے آ کے اگلے دن پوچھا اچھا بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں, کھڑکی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے تو نہیں یاد رہا, لیکن اللہ نے کس طرح سے موجزانہ طور پر بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا. میں اسے دیکھنے لگا, جو بات وہ پوچھتے تھے میں ان کو بتاتا گیا. ایسی لگ رہا ہے جیسے ایک تصویر کھل گئی یا اسکرین آپ کے سامنے لگ گئی. میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا, گویا کہ وہ درمیانے قد اور جسم کے تھے اور گھٹے ہوئے جسم کے ہیں جیسے قبیلہ شنو کے لوگ ہوتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا. یہاں دیکھیں کہ انبیاء کرام جہاں ملے وہ نمازیں پڑھتے ہوئے دکھے. لوگوں میں ان میں سب سے زیادہ کون تھے؟ عروہ بن مسعود. حضرت عیسیٰ سے ملتے جلتے عروہ, عین سے یاد رکھ لیجیے, یاد رہے گا. ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا, کہا کہ وہ کن سے ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام ہم شکل تھے, ان کی شباہت پڑتی تھی. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو میں نے امامت کرائی. پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مالک ہے جو جہنم کا داروغہ ہے, اس کو سلام کیجئے. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود مجھ سے سلام کیا. یہ بخاری کی روایت ہے, بلکہ روایت نت ہے کہ مالک جب سے پیدا ہوا ہے اس کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی جہنم میں اتنے قریب منظر دیکھنے کے بعد ہنسی تو نہیں آ سکتی نا. اس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا. لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ ریئیکشن شو کیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سارے کو شو کر کے کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس پہ بہت ڈیٹیلز میں کئی سائنسی پروف اور اس طرح سے فیکٹس دیے گئے ہیں, اسی لیکچر میں میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. آپ سنیے گا کہ کیسے یہ واقعہ ہوا, اتنی جلدی ممکن نہیں. اور لوگ عقل سے سوچتے ہیں, جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو نہیں مانتے. راستے میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے. مثلا ایک قافلہ جو تھا وہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا, جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہیں پانی رکھا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے وہ پانی پیا اور ڈھکن پھر دوبارہ اوپر رکھ دیا, خالی گلاس رکھ دیا. جب قافلہ واپس آیا تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں بھی شام گیا تھا, آپ نے کہا ان قافلے والوں سے پوچھو کہ کیا فلان جگہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ تمہارا پانی خالی ہو چکا تھا گلاس میں؟ انہوں نے کہا ایسا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود نہیں مانے. جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے. اور اس طرح سے اس موقع پہ یہ سارے کام ہوتے ہواتے اللہ کے نبی کا یہ سفر ہوا. براق, تھوڑی سی اس کے اوپر بات سن لیجئے کہ یہ کیسا جانور ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کا معاملہ ہوا. کہ یہ بہت تیزی سے چلتا ہے. دیکھیے آج دنیا میں براک ہے نہیں ہے, بس یہ کہہ لیں کہ ایک الیکٹرانک قسم کا جانور ہوگا جو بھی تھا, ہم بس اس کے اوپر ایسے ایمان لاتے ہیں جس کا جس طرح سے یہ ہوتا ہے. اور جو روایت میں نے آپ سے شروع میں شیئر کی تھی یہ ترمذی کی روایت 3131 اور حضرت انس راضی ہیں کہ اس نے شوخ کی تو جبرائیل نے اس کو منع کیا. اور اسی طرح اس کو جو باندھنے والی روایت تھی یہ 3132 ترمذی کی روایت ابو بریدا سے. جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اپنی اصل صورت میں معراج کے موقع پہ دیکھا تھا, یہ بھی خاص بات نوٹ کر لیں. اور 600 پرتے جن سے موتی اور یاقوت چھڑ رہے تھے. تھوڑی سی اس کے اوپر ایک دو روایتیں سن لیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبرائیل کو دیکھا, ان کے 600 پرتے. راوی نے اس سے وضاحت چاہی تو بتانے سے انکار کر دیا کہ ان کے کسی دوسرے نے بتایا کہ ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کو پر کر دیتا تھا. احمد کی روایت ہے 3862 ہے. اور بھی اس طرح کی روایات آتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا گویا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے, ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے. کیا رونت آتی ہے دل میں, پتہ نہیں فرشتے کیسی چیز ہیں اور کیسے وہ موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسراء کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبرائیل اللہ تعالی کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے. یعنی ہے اتنے خوبصورت موتی لگتے ہیں ان کے پاؤں, لیکن جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کر دیا جائے تو خشیت کی وجہ سے ایک ٹاٹ کی طرح, پرانے ٹاٹ کی طرح ہو جاتے. کیا ہوں گے وہ جن فرشتوں کو اللہ کے نبی دیکھا کرتے تھے. پھر اس طرح جہنم کے کچھ واقعات آپ کو اس راستے میں دکھائے گئے. آپ کو دکھایا گیا کہ ایک قوم کے ناخن تانبے کے ہیں اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیل رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. کون ہوں گے؟ گوشت کون کھاتا ہے؟ سورت حجرات, غیبت کرنے والے. اور عزتوں سے کھیلنا یعنی لوگوں کے مال کو ناحق لیتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. آپ نے کہا میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ دنیا کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے, کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ یعنی بے عمل قسم کے عالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ جو روایت آپ کو میں نے ابھی بتائی ہے عالموں والی, یہ مسند احمد کی روایت ہے 12211 نمبر کی, حضرت انس اس کے راوی ہیں. پھر اسی طرح فرشتوں نے سینگی لگوانے, جس کو آج کے دور میں کپنگ کرنا یا حجامہ کہتے ہیں, اس کی وصیت کی آپ کو اس موقع پہ. ابن عباس کی روایت ہے سلسلہ صحیحہ میں 1847, بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے وہ چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخ ہے. اسراء کی رات فرشتوں کی ایک جماعت جس جماعت کے پاس سے میں گزرا اس نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کیا کریں. علاج کی قسم ہے اور آج کل بہت عام ہے, آپ لوگوں نے اس کا چرچا سنا ہوگا. اسی طرح پچھنے لگانے کا حکم دیا, یہ کپنگ ہے. سینگی جو ہوتے ہیں وہ ذرا کٹس ہوتے ہیں, تھوڑا سا فرق ہے لیکن بہرحال جھونکے لگوا کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے یا کٹس لگوا کے نکالا جاتا ہے. اسی طرح ابراہیم نے امت کے لیے سلام بھیجا تھا معراج کے موقع پہ. سلسلہ صحیحہ کی روایت ابن مسعود سے 105 نمبر کی کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی, انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے, اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے, اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا, وہاں درخت لگانا ہے. اب یہ تو ایسی نا کہ کوئی کہیں گیا ہوا ہے اور وہاں کا نقشہ کھینچ رہا ہے, تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان کے اوپر اس طرح سے آپ سوچئے کہ کس طرح یہ معراج کا موقع ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھاتا ہے. کتنے واقعات اس میں ہوئے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنا کر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دی. اسی طرح جو اس موقع پہ دودھ کی بات ہوئی کہ آپ نے دودھ پیش کیا, تو شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں ہے, تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ نحل آیت 66 میں دودھ کی بات آتی ہے. پھر اسی طرح سلسلہ تو صحیحہ کی روایت 12320 ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی چیز کر سکتی ہے, اور دودھ فطرت ہے, یعنی بھوک لگی ہو تو بھی دودھ سے پیٹ بھر جائے گا, پیاس لگی ہو تو بھی دودھ. اچھا اسی لیے بچے کو دودھ 2 سال تک دودھ پلایا جاتا ہے, اور بعض دفعہ دیکھیں بڑھاپے میں پھر صرف لوگ دودھ ہی پینے لگ جاتے ہیں, تو دودھ کو منع نہیں کرنا چاہیے. معراج کے موقع پر میں نے دودھ لیا اور پی لیا, مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی راہ پا لی اور آپ نے فطرت کو پہچان لیا. خواب میں دودھ دیکھنا فطرت اور ایکے یا خود کو یا کسی کو پیش کرتا دیکھے تو یہ علم ہوتا ہے, اس کی تعبیر میں ہے. یہ بھی سلسلہ تو صحیح ہے کی روایت ہے 2207. اللہ کے نبی نے فرمایا میں سو رہا تھا, میں نے خواب میں دودھ پیا اتنا کہ دودھ کی تازگی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں سے بہہ رہی ہے, یعنی خوب پیٹ بھر کر پیا. پھر میں نے پیالہ عمر کو دیا. صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے, تو آپ نے فرمایا علم. یہ بخاری کی روایت 3681 ہے. تو عمر کو اللہ تعالیٰ نے امتیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم دیا تھا. میں بھی آپ کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ آپ کو بھی علم کا دودھ پلائے. علم جیسی کوئی دولت نہیں. اگلے ہفتے سے آپ جب سنیں گے تو آپ خود پر رش کریں گے کہ آپ نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا ہے علم کا سفر چننے کا. آج ہم نے عبادتوں کا سفر چیک طے کیا, کرامتوں کا, وظیفوں کا, پڑھنے کا, پڑھانے کا. علم نہیں ہے, گھنٹوں ایک اعتبار سے قرآن کی ایک آیت پڑھتے رہتے ہیں ورد کے طور پہ, اس کا ہی علم لے لیں تو بہت کچھ آگے چلا جائے گا. ایک اور بڑی روایت ہے, اس کو سن کے تو لگتا ہے سارے دودھ کی بوتلیں خرید کے بانٹنا شروع کر دیں گے. یہ روایت مسند احمد کی ہے 18403 نمبر کی, برا بن عازب سے, کہ جو شخص کسی کو تحفے کے طور پر دے کوئی چیز, مثلا چاندی سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے یا کسی کو دودھ پلا دے, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا. جو شخص یہ کلمات کہہ لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے. تو آج آپ کو کیا پتا چلا کہ دودھ پیش کرنا کسی کو غلام کو آزاد کرنا ہے. تو سوتے وغیرہ کے بزرگوں کو, بچوں کو ضرور دودھ دیا کریں, اور مہمانوں کو بھی دودھ پلائیں. حیرت کی بات نہیں کہ ہمارے ہاں دودھ پینے پلانے کا رواج ختم ہو گیا. سوڈا پیئیں گے, ڈرنک پیئیں گے, گیس ڈال کے کالے رنگ کا پانی پیتے ہیں, دودھ نہیں پیتے لوگ. تو دودھ پینے کا رواج ڈالیے. سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے کہ 3 چیزیں لوٹائی نہ جائیں, تکیا, تیل اور دودھ. کوئی دودھ پیش کرے تو لے لیا کرے, پیئے نہ پیئے پکڑ لیا کرے, بعد میں چاہے کسی اور کو دے دے. دودھ پینے کی دعا 381 نمبر روایت ہے صحیح جامع صغیر کی, کہ جب کوئی دودھ پیئے تو یہ دعا کرے. آپ دوہرا لے میرے ساتھ, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال اور اس میں اضافہ کر دے. جنت میں دودھ کا ایک سمندر ہے. یہ بھی سورہ محمد کی آیت 15 سے ملتا ہے, نہر کی بات آتی ہے اس میں. اور روایت جامع صغیر ہے کہ جنت میں پانی, شہد, دودھ اور شراب کے سمندر ہیں, پھر ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں. تو جا کے دیکھیں گے کیا ہوگا. دنیا میں اگر نہروں اور سمندروں میں دودھ ہوتا تو پھٹ چکا ہوتا, خراب ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال اس پورے ٹاپک کو سنتے وقت کم از کم تھوڑا سا دل ٹھنڈا ہوا ہے. جو پچھلی یہ باتوں کو سنتے ہوئے دل بوجھل ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کو اس راستے میں کتنا زیادہ آزمایا گیا تھا. تو معجزات بھی کبھی کبھی فائدہ دیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو دین کی کوئی بات بتائیں, کریں, کرائیں, تو اس کے اوپر کبھی ترغیب دلائیں, کبھی ترہیب, کبھی ڈرائیں, کبھی خوشخبریاں دیں. اور معراج کی اگلے دن کی جو صبح تھی, جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اللہ کے نبی کو 5 نمازوں کی کیفیت اور اس کے اوقات سکھائے. روایت میں تھا کہ 2 دن جبرائیل آتے رہے. پہلے دن ابتدائی اوقات جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس پہ نمازیں پڑھائیں, دوسرے دن لیٹ کر کے جو انتہائی وقت ہوتا ہے اس میں پڑھائیں, اور بعد میں کہا کہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کے وقت ان 2 وقتوں کے بیچ میں. یعنی آسان بات کیا ہے کہ شروع ہوتے ہی پڑھ لے, لیکن آخری حجت جس کی مت انسان آخری کوشش کر سکتا ہے یا جس تک پڑھ لے, وہ جو انتہائی وقت ہے اس پہ نماز پڑھنے کی بات کی گئی. اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں تھی. یعنی یہ نماز کا تحفہ اس وقت دیا گیا. اور آپ دیکھیے کہاں جا کے, مکی دور کے آخر میں, کہ آپ نمازوں کو بہتر کرو, طریقے کے ساتھ یہ سارے کام کرو.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہمارا بہت ہی خوبصورت جو تھا آج کا سیرت کا سیشن ہے نا کیسا لگا آپ لوگوں کو الحمد للہ دیکھیے پچھلی دفعہ آپ نے طائف کا سبقہ پڑھا تھا جو بہت ہی دل کو اداس کر دینے والا تھا ہم وہی جس طرح قرآن کا سٹائل ہے نا کہ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی خوشخبریاں بھی ہیں تو سیرت کا بھی اسی طرح دیکھیں اسی طرح ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں طائف کا جو سفر تھا وہ آپ کے لیے کتنی زیادہ ان لوگوں نے آپ کی بے قدری کی ہے نا کتنا زیادہ آپ کو ستایا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کتنا خوبصورت اللہ سبحانہ نے جو معراج کا جو سفر تھا تو آپ لوگوں نے اپنے عمل کے لیے کیا بات لی ہمارا ٹائم تو اوپر ہو گیا پورا ہو گیا تو اس ماشاء اللہ اتنی ڈیٹیل میں استاذہ جی نے کرایا اتنی زیادہ اس کی وہ ضرورت تو نہیں ہے ریکیپ کی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سارا کلیئر ہوگا لیکن دیکھیں ہم وہی بات ہے کہ ہم صرف اس کو اسی کے لیے تو نہیں کہ بس اس کو کہ بہت خوبصورت ہے ہم نے اپنے عمل کے لیے سبق کے لیے باتیں لینی ہے نا تو کیا آپ لوگوں نے دیکھیں شروع میں بھی جو ہم نے پڑھا کہ مشرکین تھے جو وہ آپ سے نشانیاں مانگتے تھے کیوں مانگتے تھے نشانیاں انہوں نے ایمان لانا تھا کیا سیکھا آپ نے اپنے لیے ایک ایک عمل کی بات بتائیں آپ نے کیا لیا نا کہ جس نے ایمان لانا ہوتا ہے اس کو پھر نشانیوں اور معجزوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا تو جس حجت بازی کے لیے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کے غیب پر ایمان لے اصل بات تو یہ ہے نا اور یہ جو آج کل آج بھی یہ بہت زیادہ کلچر ہے نا کہ کرامات اور یہ ہے نا لوگ اس پہ زیادہ جاتے ہیں بجائے تو صحیح علم حاصل کرنے کی بجائے ان معجزوں اور کرامات میں تو پھر یہ چیزیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں نا تو یہ معجزے مانگنا اور یہ کوئی پسندیدہ عمل تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائے بھی دیکھے موجات کے بعد ایمان نہ لانے پھر عذاب ہے نا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا اللہ نے دیکھے بتایا نا کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ پھر جب کسی قوم نے معجزے مانگے تو پھر ان پہ پھر نہ ایمان لائے تو پھر تو وہ عذاب ہے نا تو اب یہ دیکھیں جو شک قمر کا ہوا اس پہ بھی ایمان لانے پہ پھر کس چیز نے ان کو روکا جنت کے درخت بالکل یہ بھی بہت ہی پیاری بات ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو ہم اپنی زبان کو اس سے تر رکھیں دیکھیں جتنی دفعہ ہم کہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو ہم جنت میں اپنے لیے ایک درخت لگاتے ہیں تو کتنی چھوٹی سی وہ بات ہے جس کو اگر ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں ہوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور پھر آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے اس کو بہت ہی خوبصورت دیکھیں کسی طرح لگتا ہے نا فینٹیسی اسٹوری ہی لگتی ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ براق کا اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا اور پھر جہاں پہ جنت کا نقشہ تو بہت ہی خوبصورت یہ لگتا ہے نا کے ساتھ اور پریکٹیکلی دیکھیں کہ اگر ہم اسرا اور معراج کا دیکھیں تو دو پارٹ ہے نا اس کے اسرا کیا تھا جلدی سے لکھیں اس کا کہ اسرا کیا تھا کہاں سے کہاں تک کا تھا جس کے دل میں طلب اور تڑپ ہوگی وہ بنا موجزے کے ہی ایمان کی طرف آئے گا بالکل ٹھیک ہے نا اسرا جو تھا نا کہ یہ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر تھا ٹھیک ہے اور جو معراج کا تھا پھر بیت المقدس سے ساتویں آسمانوں تک ٹھیک ہے نا اچھا اور یہ دیکھیں کہ آپ استاذہ جی نے بتایا نا کہ چار جو تحفے تھے وہ کیا تھے جلدی سے وہ لکھیں کہ چار تحفے کیا ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم کہیں جاتے ہیں کوئی گیسٹ آتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں نا جاتے ہوئے گفٹ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ٹھیک ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں اور نمبر تین کیا تھا چار تھے نا استاذہ جی نے چار بتائے تھے نا تیسرا یہ تھا کہ ایک نیکی پہ 10 گنا ثواب بالکل ٹھیک ہے ایک اور رہ گیا چوتھا ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ شرک کے علاوہ سب گناہوں کی معافی، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے توحید پہ جو ہے شرک کے علاوہ باقی گناہوں کی معافی، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. اور پھر دیکھیں دودھ پینے والا، آپ تو کتنی ساری ہمیں اسے روایات پتہ چلی ہوں، تو ابھی کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ہم سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، جو اپنے فرینڈس کو ان کو بھی بتائیں، کوشش کریں کہ یہ دیکھیں کہ یہ فطرت پہ، فطرت کی پہ بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ لیا اس میں سے، تو ہم دیکھیں کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے دودھ کو چھوڑ، ان چیزوں کو چھوڑ کے، تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کم کریں اس کو، ہے نا، کہ ایک کسی کو پیش کرنا، تو پھر دودھ پیش کرنا ہے غلام کو آزاد کرنے کے برابر، ہم تو ہم عادت ڈالے پہلے تو ہم اپنے بچوں کو دیں، جو پھر ہمیں ان کو بتائیں، ہے نا، تو ان شاء اللہ اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ والا جو ہے ٹائم آپ کے لیے، دو تین میرے پاس اناؤنسمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کی جو پیچھے لاسٹ تھا نا ٹیوزڈے، اس کی اٹینڈنس آپ کی مس ہو گئی تھی، نوٹ نہیں کی گئی، تو آپ لوگ جو پچھلے والے میں بھی تھے پریزنٹ تھے وہ آج پریزنٹ مارک کر دیں پچھلے ٹیوزڈے کے دن کی، ٹھیک ہے. ڈرنکنگ ملک کس سننا گڈ، ٹھیک، ماشاء اللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں، آپ نے بڑے اچھے نوٹس لیے ہوئے، آپ کی پارٹیسپیشن سے مجھے پتا چلتا ہے. تو آپ لوگ ایک تو اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں ٹیوزڈے والے کی پلیز، تاکہ ہم اس کو پھر کرتے ہیں آپ کے اس میں ریکارڈ میں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جیسے سسٹر عائشہ نے بھی بتایا تھا کہ آپ نے آج بک فنش کیا نا اپنی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم ہوں، تو اس میں آپ کو بتایا کہ آپ نے شیئرنگ کرنی ہے انشاءاللہ، اس میں یہ کیا جائے گا آپ کو آج یا کل میں انشاءاللہ ای میل مل جائے گی، جس میں آپ کو دو یا تین چیپٹر اس میں سے الاٹ کر دیے جائیں گے کہ ان چیپٹرز میں سے آپ نے جو بھی اپنے عمل کی بات لی. اس طرح یہ ہوگا کہ آپ سب ماشاءاللہ سے باؤنڈ ہو گئے، کہ یہ نہیں کہ کسی ایک نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو چیپٹرز لکھتے جائیں گے دو یا تین چیپٹرز کے، اس میں سے دیکھیں آپ کے عمل کی بات کیا ہے. آپ کے پاس آپشنز ہیں، یا تو آپ اپنی ریکارڈنگ سینڈ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ تیار رکھیں لکھ لیں اپنا، اپنی اس کو اس دن لائیو آپ مائک لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنی ای میل چیک کریں، تو آج یا کل میں آپ کو انشاءاللہ ای میل بھیج دی جائے گی، تو آپ اس کو ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں کوئی آپ کی کہی ہوئی بات جو دوسروں کے لیے صدقہ جائے، تو ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا پرسیو کرنے کا، تو جس طرح سے آپ نے پرسیو کیا اس کو ہو سکتا ہے دوسروں نے اس طرح سے نہ کیا ہو، تو آپ کا کہا ہوا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور آپ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں پلیز ٹیوزڈے کے دن کی، جو لوگ ٹیوزڈے کو تھے پریزنٹ، کوئی آج نہیں ہے اور کسی کسی فرینڈ کو پتا تو ان کی مارک کر دیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، اور آپ سب جو ہے مجھے امید ہے کہ اپنا شیئرنگ ضرور بھیجیں گے یا پھر اپنی تیار کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.